ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله ایک دفعہ میرے ساتھ مل کر پڑھیے الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للأرامل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب السلام علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی رفیقان ملت، یہ اللہ رب العالمین کا بے حد و بے قیاس ہم پر کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب الحبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات میں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شایہ نشان عظیم معجزہ سفر معراج کے ذکر کے لیے یہاں پر جمع فرمایا۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس ذکر کی محفل کو اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرمائے، اور جتنے اہل عقیدت اہل محبت یہاں پر جمع ہیں اللہ رب العالمین تمام کی دنیوی اور اخروی تمام حاجات مشکلات سوالات کو حل فرمائے، اور جو جو جائز تمنائیں اپنے دلوں میں رکھتے ہیں اللہ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس عظیم سفر معراج کی برکت سے اور اس ذکر پاک کی برکت سے اور جو قرآن کریم برہان رشید کی آیات کا نزول جس شوق اور محبت کے ساتھ ہوا اس ترتیل اور اس مزاج کی برکت سے تمام کو اپنی بارگاہ مستجاب و مقبول فرمائے اور ہر قسم کی پریشانیاں اور معاملات کو حل فرمائے۔ الحمدللہ یہ سعادت ہمیں ہر سال ہی نصیب ہوتی ہے کہ ہم 27 رجب المرجب کی شب کو اس مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں۔ یوں تو روئے زمین پر اپنے اپنے وقت اور اپنی اپنی چاند کی رؤیت کے اعتبار سے اہل عقیدت اور اہل محبت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس عظیم فضائل اور کمالات کے سفر کو بیان کر کے اپنے ایمان اور اپنی روحانیت کو دوبالا کرتے ہیں اور اپنے اندر ایمانی چاشنی کو اور ایمانی انوار کو مزید بڑھاتے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کی برکت سے اپنے آپ کو باطنی طور پر اللہ کے دین کے لیے تر و تازہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ اگر اس ترتیب کے اعتبار سے دیکھی جائے تو یہ میرے خیال میں میری یہاں پر ہماری گویا کہ اس حوالے سے دسویں نشست ہے یا گیارہویں نشست ہے، اور اس میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ علماء ربانیین نے اور اجلہ مفسرین نے اور امت کے نزدیک وہ کتب اور وہ شخصیات جو مسلمہ ہیں، جن پر جراح و قدح نہیں، جن پر بحث نہیں، جن پر لان تان نہیں، ان کی کتب اور ان شخصیات سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل کو ذکر کیا جائے تاکہ دل اور باطن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر سے مکمل فیض حاصل کرے اور استفادہ کرے۔ شک اور تشکیک جو ایمان کے لیے سب سے بڑا زہر قاتل ہے، شک، تو ان تمام چیزوں کا اہتمام اس لیے کیا جاتا ہے کہ کہیں سے کوئی شک ہمارے دل میں جگہ نہ پکڑ سکے، بلکہ شخصیات بھی اتنی مسلمہ ہو اور کتب اور روایات اور درایات بھی اتنے استحکام اور دیانت کے ساتھ لی گئی ہو کہ جس میں نہ کسی کو قیل و قال ہو، نہ چون چرا ہو، اور پھر اس صحیح اور دن کے دوپہر کی طرح روشن اور ظاہر اور باہر روایات کے ذریعے ہم اپنے باطن کو روشن کریں، اور وہ موت کا ایک وقت جو مقرر ہے ہر ایک کے لیے، اور جو اس وقت ایمان کو بچا کر اپنے ساتھ لے گیا وہی کامیاب اور کامران ہوا۔ یقیناً اللہ اس کے رسول کے ذکر کو محبت کے ساتھ ادا کرنا، وہی شخص اس سرفرازی کے مقام پر پہنچے گا کہ مرتے وقت اسے ایمان نصیب ہوگا اور جنت النعیم اس کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ معراج شریف کے حوالے سے، اس کی تاریخ اور اس کی توثیق کے حوالے سے علماء سیر و عالم و نبلاء نے اپنی کتابوں کے اندر بہت تفصیل ذکر کی ہے، اور کتب تواریخ کے اندر اس کی کئی روایات موجود ہیں۔ ایک قول کے مطابق جس کو امت نے بڑی کثرت کے ساتھ قبول کیا ہے، اور بالکل وہ قول یوں سمجھ لیجئے کہ تواتر کا درجہ پکڑ چکا ہے عملاً، وہ ہے 27 رجب المرجب کی تاریخ جس میں سفر معراج ہوئی ہے۔ یہ تو اور بھی اقوال ہے رمضان شریف کے حوالے سے، شوال کے حوالے سے، ذیقاف کے حوالے سے، اور دیگر اور گویا کے اقوال ہیں، لیکن 27 رجب کی جو تاریخ ہے اس پر مسلمانوں کا عمل اس طرح ہے کہ یہ حد تواتر تک پہنچ چکا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج پر ایک نہیں سینکڑوں صحیح احادیث موجود ہیں، اور قرآن کریم کی ایک نہیں متعدد روایات موجود ہیں۔ پہلے تو سورہ اسراء کی پہلی آیت جو میں نے خطبے میں آپ کے سامنے پڑھی، یہ تو بغیر کسی تبادلہ خیال کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سفر معراج پر ایک بہت ہی بین ثبوت ہے۔ اس کے بعد اگر آپ چلے جائیں سورہ نجم کی طرف، تو سورہ النجم کی 18 آیات، سورہ نجم کی ایک نہیں 18 آیات سفر معراج کے ان تمام سفروں کو اپنے مفہوم، اس تمام مفہوم کو اپنے اندر جمع کی ہوئی ہے۔ اور پھر اگر احادیث کی طرف آ جائیں تو بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، نسائی شریف ہے، دلال النبوہ ہے، مسند امام احمد ہے، مسند ابی اعلیٰ ہے، سیرت کی ساری کتابیں ہیں، اس میں علماء نے اس کو زور و شور اور اہتمام کے ساتھ ان روایات کو لیا ہے، اور پھر اس کو لینے کے ساتھ یہ کوئی ایسا عام واقعہ نہ تھا کہ جس کو چھوڑ دیا جائے، جب بھی علماء نے اس کو لیا تو اس کو بڑے اہتمام اور محبت کے ساتھ باقاعدہ عنوان کو قائم کر کے ان تمام واقعات کو لیا، پھر ان واقعات سے کیا کیا چیزیں ظاہر ہوتی ہیں ان تمام نکات و شواہد کو نقل کیا، جو اس بات کی طرف پوری غمازی کرتی ہے کہ آج تک اہل محبت جس طرح ہم جمع ہو کر حضور کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کو ذکر کر رہے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ عقیدت و احترام کے ساتھ اس دن کو منایا کرتے تھے۔ جو یہ اہتمام پورا کیا گیا ہے یہ اس بات کی گویا کہ بڑے واضح دلیل ہے کہ اس کو کتابوں تک نہ چھوڑا جائے۔ اگر یہ محض کتابوں تک رکھنے کی چیز ہوتی تو علماء اس پر اتنا کام نہ کرتے، اس پر مکمل مربوط کتابیں نہ لکھتے، مضبوط مرفوط کتابیں نہ لکھتے، جس طرح میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضور کے مولود کے حوالے سے امت کا ایک تواتر کے ساتھ عمل موجود ہے، اسی طرح سفر معراج کے حوالے سے امت کا اس بات پر اہتمام، اس کی تحقیق کے لیے، اور اس سے جو نکات ثابت ہوتے ہیں اور ان نکات سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں جو ظاہر ہوتی ہے، یہ علماء نے اپنی بساط اور اپنے شرح صدر کے مطابق اپنی کتابوں کے اندر جمع کیا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے ان گنت معجزات عطا فرمائے ہیں جس کا شمار ہم حد حساب میں نہیں لا سکتے کہ حضور کو کتنے معجزے ملے ہیں. اس لیے کہ علماء نے اس بات کو کئی جگہ پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل میں ذکر کیا ہے کہ سابقہ انبیاء کاملین بھی معجزات لے کر آئے ہیں, لیکن ان کے معجزات ان کی زندگی تک رہے, ان کی حیات ظاہری تک رہے. جب انہوں نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا ان کے معجزات بظاہر اس کا سد باب ہو گیا, لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جس طرح سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت عطا فرمائی ہے, اسی طرح آپ کی نبوت کے صدق پر اور آپ کے نبوت کے اظہار کے لیے وہ بھاری بھرکم اور وہ متحرک اور ایک تحریکی معجزات عطا فرمائے ہیں جو آپ کی ولادت سے پہلے بھی, آپ کی ولادت کے بعد بھی, آپ کی بعثت سے پہلے بھی, آپ کی بعثت کے بعد بھی, آپ کے رفیق اعلیٰ کے سفر سے پہلے بھی اور آپ کے رفیق اعلیٰ کے سفر کے بعد سے بھی, صحابہ سے لے کر قیامت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ لازوال معجزات کا سلسلہ جاری رہے گا, جو ایک تحریک اور ایک تسلسل کی صورت کے اندر ہے جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا. نبوت کی صدق کے لیے اور نبوت کے ثبوت کے لیے معجزات دیے جاتے ہیں, اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے علماء نے یہاں تک ذکر کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ہی کو اللہ رب العالمین نے اتنا خوبصورت اور اتنا برگزیدہ بنایا تھا کہ اگر آپ پر وحی کا نزول بھی نہ ہوتا تو آپ کی شخصیت خود آپ کی نبوت کی دلیل تھی. یہ تو آپ پر قرآن اترا اور آپ پر وحی کا نزول ہوا تو یہ تو نور و نور ہے, لیکن اگر قرآن کا نزول نہ بھی ہوتا اور آپ پر وحی نہ بھی اترتی تو آپ کی شخصیت کا جاہ و جلال اور آپ کی شخصیت کی شگفتگی اور آپ کی بلندی اور عظمت اتنی تھی کہ آپ کی شخصیت خود آپ کی نبوت پر دلیل تھی. اور نبیوں کو نبوت کی تصدیق کے لیے خارج کے معجزات دیے گئے, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے خود منبع معجزہ بنا کر بھیجا ہے کہ آپ نے جس کو دیکھ لیا وہ ایسا لاجواب ہو گیا کہ وہ بھی آپ کی نبوت کی دلیل بن گیا, جس کو آپ نے چھو لیا وہ بھی ایسا لاجواب ہو گیا کہ وہ آپ کی نبوت کی دلیل بن گیا, اور جس کو آپ نے اپنی تعلیم کی خیرات عطا فرمائی اگر وہ بغداد میں چمکا تو وہ بھی آپ کا معجزہ ہوا, وہ اجمیر میں چمکا تو وہ بھی آپ کا معجزہ ہوا, وہ سرحند میں چمکا تو وہ بھی آپ کا معجزہ ہوا, وہ بریلی میں چمکا تو وہ بھی آپ کا معجزہ ہوا. تو یہ آقا کے معجزات کی وسعت ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. یقیناً غوث اعظم کو اگر آپ دیکھیں, یہ اولیاء کو دیکھیں, سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیں, سیدنا عمر کو دیکھیں, سیدنا عثمان کو دیکھیں, سیدنا علی کو دیکھیں, اہل بیت پاک کو دیکھیں, حضرت امام زر العابدین حسنین کریمین کو دیکھیں, امام باقر کو دیکھیں, امام جعفر الصادق کو دیکھیں, حضرت سیدنا موسیٰ کاظم کو دیکھیں, حضرت امام علی رضا کو دیکھیں, انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک انسان اپنے اندر اتنی وسعت رکھتا ہے, اتنا کمال رکھتا ہے. جو بھی شخصیت اسلام میں نکھر کے سامنے آئی اور علماء اس پر تبصرہ کرنے سے عاجز ہو گئے کہ ایک شخصیت کے اندر اتنے کمالات کیسے آ سکتے ہیں, تو علماء یہی کہہ گزرے کہ نبی کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہی ہے یہ. اسے کیا کہہ سکتے ہیں, سارے علوم کے انتہا اس پر ہوتی ہے, اس کے بیانت و فطانت کو ہم حد تحریر میں نہیں لا سکتے, اس کے علم و علوم کی وساطت کو اور وسعت کو اور اس کی کمالات علمی کو ہم ضبط تحریر نہیں لا سکتے. ہم ہائے ہائے کرتے رہ جاتے ہیں, جو جملہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں جو دس سال بعد کہنا وہ ابھی کہہ جاتا ہے. اتنے وسیع اور صاحب علم کو ہم کیا کہیں, تو کہا یہی کہا جائے کہ رسول اللہ کے معجزے قیامت تک ہوں گے, یہ رسول کے معجزے میں سے ایک معجزہ ہے. چاہے غوث اعظم ہو, امت نے آپ کو حضور کے معجزے میں شمار کیا, چاہے خواجہ صاحب ہو, حضور کے معجزے میں شمار کیا, سیدنا داتا علی حجویری ہو, آپ کو حضور کے معجزات میں شمار کیا. امام احمد رضا کی وسعت علمی کو دیکھ کر اور امام احمد رضا کے کمال علم کو دیکھ کر حرمین کے علماء نے کہا کہ اس ہندو شخص کے علم کو, اس کی عربی دانی اور تمام علوم پر مکمل دسترس کو دیکھ کر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ حضور کے معجزات رستہ رستہ نمودار ہوتے رہتے ہیں. اب ہند کی سرزمین میں احمد رضا ہو چکا ہے. تو یہ حضور کے معجزات کی وسعت ہے میرے دوستوں, جو کبھی اختتام, امام مہدی بھی حضور کے معجزے ہیں. کیسا صاحب کمال شخص آ جائے کہ جہاں وہ اشارہ کرے اور دجال آپ کی حیبت سے بھاگے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے
وہ کمال بھی جو ملا ہے یہ حضور کا معجزہ ہی ظاہر کرتا ہے. مسلمانوں پر جب بھی عروج آیا اور کوئی باکمال شخصیات آئی حضور ہی کا معجزہ رہا ہے. اس لیے کہ حضور کی تعلیم اور آپ کا معجزہ منجمد نہیں متحرک ہے, ایک تحریک ہے کہ جب بھی کائنات میں کوئی اللہ کے ذکر کو بلند کرنے والا پیدا ہوگا تو وہ حضور ہی کا فیض یافتہ یعنی حضور کی نبوت کی دلیل یعنی حضور کا معجزہ ہوگا. تو یہ علماء نے حضور کی, یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اختصار کے ساتھ, وقت اتنا نہیں ہے, کہ حضور کے معجزات کی کثرت ہے لیکن علماء نے یہ لکھا کہ یہ معجزات تو ہیں یقیناً غوث اعظم جیسی شخصیات آپ کے موضوعوں میں سے, یقیناً یہ عظیم شخصیات آپ کے موضوعوں میں سے ہے, لیکن جیسے میرے آقا ہے وہ کمال نظر نہیں آتا. یعنی بظاہر میں کہنا چاہ رہا ہوں یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کے تو وارث ہیں, کمالات کے تو وارث ہیں, جاہ و جلال کے تو وارث ہیں, لیکن جیسے حضور ہیں ایسا کوئی نہیں ہو سکتا, جیسے حضور ہیں ایسا کوئی نہیں ہو سکتا. اب معجزہ ایسا تلاش کرنا ہے جو حضور کی مکمل تصویر بنے, جو حضور کے مکمل شایان شان ہو. صدیق اکبر کے بارے میں بخاری موجود ہے, حضور فرماتے ہیں لو کنت متخذا خلیلا فی امتی لا اتخذت ابا بکر خلیلا. لوگو میں اگر کسی کو اپنی امت میں خلیل بناتا, خلیل اس کو کہتے ہیں جو گہرا دوست ہو, اتنا گہرا دوست ہو کہ دل کی ساری بات اس کے سامنے کر دیں. آقا فرماتے ہیں اگر میں کسی کو امت میں خلیل بناتا, اتنا گہرا دوست کہ میرے دل میں جو راز پڑے ہیں سب لے کر میں اس کے دل میں ڈال دوں, تو فرما ابو بکر کو بناتا, ابو بکر کو بناتا, لیکن بنایا نہیں, وہ میرے دینی بھائی ہے. فرمایا وہ میرے دینی بھائی ہے. حضور کسی کو بھائی کہیں تو اس کی عزت بڑھ جاتی ہے, لیکن حضور کو کوئی بھائی نہیں کہہ سکتا, حضور کو کوئی بھائی, یہ اور مفہوم ہے. حضور کسی کو بھائی کہہ دے تو اس کی عزت دوبالا ہو جاتی ہے. حضور کو کوئی نسب کے تعارف کے حوالے سے تو کہہ سکتا ہے, فضیلت میں حضور کو کوئی بھائی نہیں کہہ سکتا. علماء نے لکھا, قرآن کہتا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم, فرمایا کہ حضور کو بھائی کہنا تو درکنار, حضور کو باپ کہنا جائز تھا ایک لحاظ سے. علماء فرماتے ہیں, اور یہ نقطہ میں ان کا نام لینا چاہتا ہوں تاکہ ان کا روحانی فیض ہم پر آ جائے, صاحب انوار احمدیہ سید انوار اللہ شاہ صاحب چشتی حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ, جو عظیم محدث اپنے دور کے گزرے, انہوں نے انوار احمدیہ میں یہ بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد خشک چشمہ بھی گویا کہ وافر مقدار میں بہنا شروع ہو جائے. فرمایا حضور کو بھائی دین کہنا تو بہت دور کی بات ہے, اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے. نسب کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا, فضیلت کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں جس پر اصرار کر کے کہا جائے. ہاں باپ کہنا, والد کہنے کا, والد کہنے کا مکمل قرینہ اور مکمل اشارہ موجود تھا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے آپ کی بیویوں کو ماں کہا ہے امت کی, قرآن نے نبی کی بیوی کو, بیویوں کو, ازواج مطہرات کو امہاتہم کہ یہ امت کی ماں ہے. جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں ہوئی تو سرکار ہمارے والد ہوئے, ظاہر اشارہ نکل گیا, اس سے نتیجہ نکل گیا. علامہ انوار اللہ شاہ صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کو والد کہنے کا تو واضح قرینہ موجود تھا, حضور کو باپ کہنے کا تو بہت واضح ثبوت موجود تھا, بھائی کہنے کی تو بہت دور کی بات ہے, بھائی کہنا تو بہت دور کی بات ہے, باپ کہنے کا تو واضح ثبوت موجود تھا. اس لیے کہ قرآن نے آپ کے ازواج کو ماں قرار دیا ہے امت کی, تو جب آپ کے ازواج ہماری ماں ہوئی تو حضور ہمارے والد ہوئے. لیکن سورہ احزاب میں فرما ما کان محمد ابا احد من رجالکم, یہ محمد تم میں سے کسی کے باپ بھی نہیں ہے. فرمایا جا خدا نے آپ کو باپ کہنے کی رفیع کروا دی, یہ بتا دیا کہ میرے محبوب سے نسب کی برتری مت لے جاؤ, ہمیشہ میرے محبوب کی فضیلت کو یاد کرتے رہو, میرے محبوب کی جو بڑائی ہے اس کو یاد کرو, ایسی کوئی نسبت نہ لاؤ کہ جس میں تم نبی کے برابر ہونے کی کوشش کرو, بلکہ ہمیشہ اس ذکر کے ساتھ نبی کو یاد کرو کہ تمہاری ذات پستی کی طرف جائے اور نبی کی ذات بلندی کی طرف جائے. تو فرمایا باپ کہنے کا تو قرینہ نکلتا تھا, لیکن قرآن میں باپ کہنا منع کر کے اس بات کے تو اشارہ کہہ دیا کہ نبی کو کبھی رشتوں کے ساتھ یاد بھی نہیں کرنا. اس لیے کہ نبی کو رشتوں کے ساتھ یاد کرو گے تم میں ہمسری کا خیال آ جائے گا, برابری کا خیال آ جائے گا, ہمارے جیسے یہ خیال آ جائے گا. فرمایا نہیں, تم نبی کے جیسے نہیں ہو سکتے, اپنے آپ کو پستی کی طرف رکھو, نبی کو بلندی کی طرف رکھو. جب بھی نبی کو کمال کے ساتھ یاد کرو تو رسول کہہ کر یاد کرو, حبیب کہہ کر یاد کرو, اور وہ شان و عظمت جو ہم نے عطا فرمائی اس کو کہہ کر یاد کرو. اس سے کیا ہوگا کہ نبی کا رتبہ تمہارے سامنے آیا ہو جائے گا, نبی کی ذات تمہارے سامنے آیا ہو جائے گی. ایک بات میں مزید عرض کرتا ہوں آگے اس موضوع کو لے جانے کے لیے, کیونکہ ایک بڑی مقدس غذا ہے, اس کو ڈالنے کے لیے آپ کے ذرا باطن کو پختہ کرنے کے لیے میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. علامہ سید محمود رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے گزرے, انہوں نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ ایک عالم ہوتا ہے, بہت بڑا محقق ہوتا ہے. اب جن لوگوں نے اسلام کا نام لے کر حضور کی گستاخیاں لکھ دی تو وہ بظاہر علم کا دعویٰ تھا, تمام کمالات کا دعویٰ تھا. سوال اٹھتا ہے کہ وہ گستاخی سرزد کیسے ہو جاتی ہے, بندہ گستاخی لکھ کیسے دیتا ہے؟ تو صحیح صاحب بڑی پیاری بات کرتے ہیں اپنی کتاب فیض الباری شرح بخاری کے اندر, ارشاد فرماتے بات دراصل تصور کی ہے, بات دراصل تصور کی ہے. مجمع عام پر تو لوگوں کی مربت کے لیے بندہ اچھی اچھی بات کر لے, لیکن جب تنہائی میں آ جائے تو شیطان اس کے قریب ہوتا ہے اور اس کے اندر تنگ نظری, خود پسندی, تکبر کو پیدا کرتا ہے. تو اتنا بڑا عالم, تو اتنا بڑا محقق, تو سب سے ہٹ کے کوئی رائے پیش کر, تو سب سے ہٹ کر کوئی بات کر, چاہے لوگ اختلاف کریں لیکن تیرے کا نام تو ہو جائے گا. یہ شیطان تنہائی کے اندر ابھارتا ہے, جس کی نسبت نہیں ہوتی ہے, جس نے اپنی گردن کسی کے حوالے نہیں کی ہوتی ہے اس کو شیطان ابھارتا ہے. جو اپنے آپ کو کسی منشور کا تابع نہیں کرتا, جو کٹی پتنگ ہوتا ہے شیطان اس کو ابھارتا ہے. اور جس کی ڈور کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے, جس کی لگام کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے, وہ تنہائی میں ہو یا گنجلک میدان کے اندر ہو, وہ ہر جگہ پر حضور کی تعریف کرتا ہے. اور وہ تو خود کہتا ہے کہ دل میں وہ یاد تیری گوشائے تنہائی ہو, وہ تو پھر اتنا بے باک ہو جاتا ہے, وہ حضور کی محبت کے لیے مجمع نہیں تنہائی ڈھونڈتا ہے. حالانکہ تنہائی خطرناک چیز ہے, تنہائی خطرناک چیز ہے. شیطان تنہائی میں وار کرتا ہے, سوچا آپ نے کبھی؟ شیطان تنہائی میں وار کرتا ہے, لوگوں کے سامنے وار نہیں کر سکتا, اس لیے کہ لوگوں کے سامنے آپ کی کئی چیزیں آڑ آ جاتی ہے. لوگ کیا کہیں گے, میں نے غلط بات کر دی تو میرے عقیدت مند کم ہو جائیں گے, میرے ماننے والے کم ہو جائیں گے, لوگ مجھ پر لان تان کریں گے. تو مجمعے کے سامنے بھی شیطان بہکاتا ہے, لیکن جلوت میں بہکانے کے بجائے خلوت میں زیادہ بہکاتا ہے, خلوت میں زیادہ بہکاتا ہے. لیکن جو اپنی فکر و سوچ کو کسی منشور کے تابع کر دیتا ہے, اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دیتا ہے, تو پھر وہ لوگوں کے سامنے سے ڈر کر یہ دعا کرتا ہے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. پھر وہ حضور کی محبت کے لیے خلوت کو تلاش کرتا ہے, اس لیے کہ جو اپنے آپ کو کسی منشور کے تابع کر چکا ہو, جو اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ بیچ دیا ہو, تو اس کی جلوت کے مقابلے میں اس کی خلوت بڑی خوشبودار ہو جاتی ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو نسبت والے ہیں, یہ تو میں ان خوش نصیبوں کی بات کر رہا ہوں جو اہل نسبت ہیں, کہ وہ تنہائی میں بھی ہوتے ہیں تو حضور کی محبت میں رو رہے ہوتے ہیں, حضور کی یاد میں رو رہے ہوتے ہیں. انہیں تنہائی میں بھی کبھی یہ آیت یاد نہیں آتی کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انہ الہکم الہ واحد, یہ آیت ان کو کبھی یاد نہیں آتی. وہ جب بھی خلوت میں ہوتے تو انہیں جو آیت یاد آتی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, انہیں خلوت میں آیت جو یاد آتی وہ آتی ورفعنا لک ذکرک, انہیں خلوت میں جو آیت یاد آتی ہے ولسوف یوتیک ربک فتردا, انہیں خلوت میں جو آیت یاد آتی ہے رب کا پیغام یاد آتا فإن کبھی عیوننا, ان کو خلوت میں جو آیت یاد آتی ہے وہ دحا واللیل اذا سجا, یعنی حضور کی سجائی کی چیزیں یاد آتی ہے, ہم سری کی چیزیں یاد. یہ وہ اہل محبت ہیں جو اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ بیچ چکے ہوتے ہیں, جو منسوب لوگ ہوتے ہیں, لیکن جو کٹی پتنگ کے مانند ہوتے ہیں, جو کسی منشور کے تابع نہیں, جو اپنے اوپر کسی مرشد کو نہیں رکھتے, جو اپنے اوپر کسی ہادی کو تسلیم نہیں کرتے, وہ اپنے علم کو اپنا ہادی سمجھتے ہیں, وہ اپنے حلقہ احباب کو اپنے عشق کی دلیل سمجھتے ہیں, وہ شیطان کا سب سے پہلا کھلونا بنتے ہیں. تو پوچھا گیا کہ انسان سے گستاخی کب سرزد ہو جاتی ہے, کہ حضور کی عظمت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, اور یہ بہت بہترین نسخہ بھی ہے اور بہت سستی, بڑے سستے انداز میں بڑی مہنگا سودا میں آپ کو دے رہا ہوں, اگر اس کو آپ غور کریں گے تو اس سے بہت نفع اٹھائیں گے جو بزرگوں نے لکھا ہے. فرمایا انسان سے گستاخی کب ہو جاتی ہے, زبان سید عالم کے خلاف کیسے چل سکتی ہے اور کیوں چل جاتی ہے, قلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کیسے لکھ دیتا ہے اور اسے جرات کیسے ہوتی ہے. تو فرمایا کہ دیکھیں, جب بندہ خلوت کے اندر ہوتا ہے, اگر اس کے سامنے نیت حضور کے رسول ہونے کی ہو, اللہ کے محبوب ہونے کی ہو, اور یہ شب معراج ہم لے کر بیٹھے ہیں ذکر کو, یہ ذکر اس محفل تک مقید مت رکھیے گا, اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا, کیونکہ جب تک حضور کے فضائل کے ڈنکے اس کے کان میں بجتے رہتے ہیں تو رسالت کا روب اس کے دل پر پہرا دے رہا ہوتا ہے. جب روب دل پر ہوتا ہے تو برابری کا تصور نہیں آتا. جب روب دل پر ہوتا ہے تو برابری کا تصور نہیں آتا. اور جب روب دل سے ہٹ جاتا ہے تو بندہ برابری کرنے لگ جاتا ہے. بندہ برابری کرنے لگ جاتا ہے. فرمائے حضور کی رسالت اور عظمت کے ترانے اپنے لیے ضد وظائف رکھا کرو. اس سے حضور کی حیبت اور بلندی تمہارے سامنے آتی رہے گی اور جس قدر تمہارا دل حضور کی حیبت کو قبول کرتا رہے گا تمہارا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے. کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا اس کی دلیل ایک نہیں درجن و حدیث میں ایک ہی حدیث پیش کر کے اس موضوع پر آنا چاہتا ہوں. اور اس ذکر کو حضور کی بلندی کے لیے سے سنیے گا تو آپ کے دل پر حضور کا روب طاری ہوگا. آپ کے دلوں پر حضور کا روب طاری ہوگا. اور روب کے بغیر محبت بناوٹ ہے. روب کے بغیر محبت روب جو ہے وہ محبت کا جامہ ہے, لباس ہے. روب جو ہے وہ محبت کا لباس ہے. اگر یہ اتر جائے تو پھر یہ بازاری محبت ہو جاتی ہے. پھر یہ بازاری محبت ہو جاتی ہے. حسن عقیدت جس کو کہا جاتا ہے اس محبت کے اوپر روب کا خول چڑھا ہوا جامہ چڑھا ہوا ہو. اس لیے آپ صحابہ اکرام کو دیکھتے ہیں حضرت برا بن عازب حضور کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں. حضور کے بڑے چہیتے صحابی ہیں. ان کے ذہن میں سوال آیا اپنے گھر میں اور انہوں نے کہا کہ چلو سرکار کی بارگاہ میں پہنچ کر میں اس سوال کا جواب لیتا ہوں. جب یہ دربار رسالت میں آنے لگے تو مسجد میں حضور خطبہ مرحمت فرما رہے تھے. جب یہ مسجد کے دروازے پر پہنچے اور سرکار کی آوازیں ان کے کانوں میں پہنچی تو یہ حضور کی آواز سے آپ کا منصب یاد آیا اور یہ مرعوب ہو گئے اور یوں ہو گئے جیسے جسم میں جان نہیں ہے وہیں پر بیٹھ گئے. جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کا واقعہ ہے قاضی اعظم نے لکھا کہ جب آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تقریر فرما رہے تھے تو تقریر کے دوران سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں کو کبھی اوپر اٹھاتے کبھی نیچے بات سمجھانے کے لیے. حضرت عبداللہ بن مسعود ایسے وقت میں مسجد میں آئے کہ جب آپ کا ہاتھ نیچے کی جانب آ رہا تھا بظاہر آپ اپنے دست مبارک کو نیچے اتار رہے تھے کسی مثال کے تحت. حضرت عبداللہ بن مسعود سمجھے کہ حضور نے مجھے بیٹھنے کا حکم دیا اور وہ کھڑے تھے تو مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے مٹی میں بیٹھ گئے. جب سارا معاملہ ختم ہوا سید عالم نے بلا کر پوچھا اے آبا عبداللہ اے عبداللہ بن مسعود تم مٹی کے اندر کیوں بیٹھ گئے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے جو اشارہ فرمایا تھا کہ بیٹھ جاؤ. سرکار نے فرمایا میں نے تو اشارہ نہیں فرمایا. فرمایا حضور آپ نے اشارہ ہاتھ کے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا تھا. سرکار نے کہا میں نے کوئی بات کرنی ہوگی. کہ حضور آپ نے تو کوئی بات کرنی تھی میں تو یہ سمجھا کہ آپ نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا ہے. اگر میں بیٹھتا نہیں تو میرے ایمان کا کیا ہوتا؟ یہ صحابہ نے حضور کو سمجھا ہے اور آج ہم بشریت و نورانیت و مناظری کرتے ہیں. یہ صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھا ہے. کہ حضور اگر میں بیٹھتا نہیں تو میرے ایمان کا کیا ہوتا؟ حضرت برا بن عازب بیٹھ گئے. جرت نہیں ہوئی حضور سے پوچھنے کی. ایک دن گزر گیا دو دن گزر گیا. روزانہ اپنے آپ کو تیار کر کے آتے کہ آج تو حضور سے پوچھ لوں گا. لیکن جب حضور کے پاس پہنچتے تو حضور کے قرب کو پا کر سبحان اللہ اتنے مرعوب ہو جاتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب ان پر اتنا اپنا دبدبا بٹھاتا کہ ان میں جرت نہیں ہوتی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی سوال کر سکیں. کہتے ہیں دو سال گزر گئے. کتنے ہوئے؟ دو سال گزر گئے. ایک دن آقا نے میری بے چینی دیکھی تو خود تشریف لائے اور کرم فرمایا کہ برہ بول تو صحیح بات کیا ہے. فرمایا آقا نے خود کرم فرمایا تو میں نے اپنا سوال ذکر کیا اور سرکار نے جواب مرحمت فرمایا. حضرت عمر بن عاص کا یہ واقعہ شفا کے اندر موجود ہے کہ جب آپ کے غلام نے آپ سے پوچھا کہ آپ سید عالم کی بارگاہ میں کتنی دفعہ گئے ہیں حضرت برہ بن عازب نے کہا کہ میں تو کئی دفعہ گیا ہوں. جب غلام نے اپنے آقا کو بشاشی کی طرف دیکھا تو کہا کہ آپ کئی دفعہ گئے ہیں تو اس سے شمار کیا ہے؟ کہ اتنی دفعہ گیا کہ مجھے پتا ہی نہیں. میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ اپنے گھر کتنی دفعہ گیا لیکن مجھے یہ یاد نہیں کہ میں حضور کے قدموں میں کتنی دفعہ حاضر ہوا ہوں. کہ یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں دربار رسالت میں کتنی دفعہ آیا. اب وہ غلام جرت کر کے کہتا ہے کہ آپ سرکار کی بارگاہ میں گئے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خد و خال شریف کیسے تھے؟ سبحان اللہ. آپ کی جبین مقدس کیسی تھی؟ آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا؟ وہ ودہا والا چہرہ کیسا تھا؟ وہ بلیل والی زلفیں کیسی تھی؟ وہ آپ کی ریش مبارک کیسی تھی؟ وہ چہرہ کیسا تھا جس کے بارے میں خدا کہتا تھا اِنَّكَ بِعَيُونِنَا محبوب تو ہماری نظروں میں ہے؟ وہ چہرہ کیسا تھا جس کے بارے میں خدا کہتا محبوب جب تو قیام کرتا ہے تو تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے؟
الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، محبوب جب تو قیام کرتا ہے تو تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو فرمایا وہ چہرہ کیسا تھا جسے رب دیکھتا تھا. حضرت عمر بن عاص نے غلام کو پیچھے ہٹایا، فرمایا پہلے سوال کا جواب تو میں نے تجھے دے دیا کہ میں آقا کی بارگاہ میں کتنی دفعہ حاضر ہوا، لیکن تم مجھ سے پوچھتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خد و خال شریف کیسے تھے. فرمایا تم گیا تو کئی دفعہ لیکن کبھی جرت نہیں ہوئی کہ پائے مقدس سے سر اٹھا کر آپ کے جبین مقدس کو دیکھ سکے. تو یہ صحابہ اکرام علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداہ انہ نے، صحابہ اکرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر آپ کے روب کے جامعے کو بٹھایا ہوا تھا، جس کی بنا پر ان کا عقیدہ محفوظ رہا. یہی ایمان کو بچانے کا طریقہ ہے، حضور کی محبت عین ایمان، حضور کی محبت ہی ایمان ہے. یہ محبت بچے گی کیسے؟ جب ادھر ادھر کان نہ دھرو، حضور کی فضیلت پر ہی کان لگائے رکھو، حضور کی فضیلت اور عظمت کے ترانوں کو سننے کے لیے کان لگائے رکھو. اگر کوئی آپ کے کان میں کہے یہ تو ایسے کام کرتے ہیں، حضور تو ایسے تھے، تو اس سے فوراً منہ موڑ لو، اس کے پاس بیٹھو جو تمہیں حضور کی بزرگی، حضور کی بڑائی بیان کرے، جو حضور کی فضیلت تمہارے سامنے بیان کرے. ایسے ایمان کے لٹیرے کے سامنے کبھی مت بیٹھو جو تمہیں ہمسری کا نظریہ دے، بلکہ ایسے عاشق کے سامنے بیٹھو جو یہ کہے کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پا کے حضور، جو اپنے آپ کو اتنا گرائے اور یہ کہے کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پا کے حضور، تو کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، نالین اگر سر پہ رکھنے کو مل جائے. تو میرے دوستو یہ سارے تقاضے ہوتے ہیں ایمان کو تحفظ دینے کے، ایمان کو بچانے کے، ایمان کو محفوظ کرنے کے. یہ عام چیز نہیں ہے، صحابہ اکرام نے اس کا جو اہتمام کیا یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تحفظ اسی طرح سے ہوگا. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ صحابہ اکرام نے حضور کی وصال ظاہری کے بعد حضور کی بشریت کے چرچے کو کبھی چھیڑا ہو، اور آپ نے کبھی بیٹھ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مماثلت کے دعوے کیے نہیں. بلکہ آپ اگر کسی بھی صحابی کے واقعے کو اٹھا کر دیکھے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتا ہے تو حضور کی فضیلت ہی کو ذکر کرتا ہے، حضور کی عظمت ہی کو ذکر کرتا ہے، حضور کی بزرگی کو ذکر کرتا ہے. تو آئیے معراج کے حوالے سے جو علماء نے حضور کی بزرگی کو ذکر کیا وہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو ان گنت معجزات اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہیں، لیکن دو معجزے ایسے ہیں. صدیق اکبر کو بھی حضور نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر تجھے بناتا، لیکن تو میرا ایک دینی بھائی ہے. ولکن صاحبکم خلیل الرحمن، لیکن یہ تمہارا صاحب یہ کس کا خلیل ہے اور اس کا خلیل کون ہے؟ فرمایا وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ اپنی راز کی باتیں میرے دل پر اتارتا ہے، اور میرے دلوں میں جو اللہ کے راز پنہا ہے میں اس کو صرف رب کے سامنے ذکر کرتا ہوں، کسی انسان کے سامنے میں ذکر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ اس کا متحمل ہی نہیں ہے، وہ اس کا متحمل ہی نہیں ہے. تو اندازہ لگائیے جب صدیق اکبر اپنے تمام تر کمالات کے ساتھ، فضیلت علی الاطلاق کے ساتھ، اکملیت علی الاطلاق کے ساتھ حضور کے ہمسر نہیں ہو سکے، تو پھر اور کون ہے جو حضور سے مماثلت اور برادری کا دعویٰ کر سکتا؟ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو اتنا نوازا اور فرمایا کہ سب تجھے دے دیا ہے، خلیل تجھے نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ خلیل بنانے میں تیرا کوئی نقص نہیں ہے. فرمایا کہ میری شخصیت ایسی ہے کہ میں خلیل تو اس کو بناؤں گا کہ جو مجھ سے برابر ہوگا یا مجھ سے بڑا ہوگا، برابر تو مجھ سے کوئی ہے نہیں، بڑی خدا کی ذات ہے، تو میرا خلیل وہی ہے، میرا خلیل جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. یہاں پر علماء نے فرمایا کہ حضور کے شائع نشان دو معجزے ہیں، جیسے حضور ہیں جو کہا جائے یہ حضور کا معجزہ ہے، چاند دو ٹکڑے ہوا یہ حضور کا معجزہ ہے، لیکن ہوتا نہیں تو کرتا کیا؟ ہوتا نہیں، یہ تو حضور نے انگلی ہلائی ہے تو جناب چاند دو ٹکڑے ہو گیا. اور جو اس معراج کے واقعے میں بھی لکھا ہے کہ امر رسول اللہ الشمس، کہ حضور نے سورج کو اپنی انگلی سے اشارہ فرمایا تو سورج رک گیا، فتاخر ساعتا، سورج رک گیا، اور جب قافلہ آ گیا حضور نے مسکرایا تو سورج ڈوب گیا. تو یقیناً یہ معجزہ ہے، حضور کی انگلیوں سے نہریں جاری ہو گئی، یقیناً یہ معجزہ ہے. لیکن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی جس قدر بلندی ہے اس برابری کا نہیں ہے، اس برابری کا نہیں ہے. حضور کی برابری کا اگر کوئی معجزہ ہے تو وہ دو ہے، حضور کی برابری کے اگر کوئی معجزات میں سے معجزے ہیں تو وہ دو ہیں، ایک قرآن مجید، ایک اللہ کا کلام قرآن مجید، اور دوسرا سفر معراج یعنی دیدار الہی. جو معراج کا بیج اور تخم اور اصل ہے دیدار الہی،
اگر لوگ بحث اس پر کریں کہ حضور نے معراج میں خدا کو دیکھا ہی نہیں جبریل کو دیکھا ہے, تو میں نے کہا صرف جبریل کو دیکھنے کے لیے خدا نے 18 آیتیں اتار دی, یعنی صرف جبریل کو دکھانے کے اتنا اہتمام تھا کہ جس پر 18 آیتوں تھی جبریل کو دیکھا تو وہ ایک آیت میں بھی بات پوری ہو سکتی تھی. 18 آیتوں کے اندر اہتمام بدل بدل کے الفاظ لائے جا رہے ہیں, بدل بدل کے قریب اور مفہوم بنایا جا رہا ہے, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بندے بندے کی ملاقات نہیں بلکہ بندے اور خالق کی ملاقات جس پر اتنا اہتمام ہو رہا ہے. جوابات تو بہت ہیں میرے دوستو, امت نے اس پر اجماع لکھا ہے, میں اختصار کے ساتھ پیش کروں گا اپنی مغفرت کے لیے اور آپ کی مغفرت کے لیے, کیونکہ یہی ذکر کرتے رہو بیڑا پار ہوگا. اس پر نسبت کرو پھر جو تعلیم ہے اس پر عمل کرو. لوگ کہتے ہیں یہ رسول اللہ کی تعلیم لو, میں نے کہا تعلیم بعد میں پہلے محبت ہے, کیونکہ اصل تعلیم محبت رسول ہے. اصل تعلیم مل کر گئے, اصل تعلیم میرے دوستو محبت رسول ہے, اس لیے کہ محبت رسول صبغت اللہ ہے, یہ رنگ ہے خدا کا, یہ خدا کا رنگ ہے اصل محبت. اور پھر تعلیم جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں عبادتیں خشک اور بے رونق مقبول نہیں ہوتی ہے, اس پر اللہ کا رنگ چڑھا ہو, اس کے محبوب کا رنگ چڑھا ہو تو وہ مقبول ہوتی ہے. اور رنگ سے مراد کوئی آئل پینٹ نہیں ہے, رنگ سے مراد وہ محبت ہے. صبغت اللہ اور صبغ رسول اللہ, اس سے مراد وہ رنگ ہے جو محبت کا ہے. نماز ہو لیکن اس پر خدا کی محبت کا رنگ ہو, التحیات ہو لیکن اس میں رسول کی محبت کا رنگ ہو, درود ہو لیکن اس میں رسول کی محبت کا رنگ ہو, عبادات ہو لیکن اس میں اللہ اس کے رسول کی محبت کا رنگ ہو, کلمہ ہو لیکن اس میں توحید اور رسالت کا رنگ چڑھا ہوا ہو. عبادت کے ساتھ رنگ چڑھا ہوتا ہے تو وہی عبادت خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے, وہی عبادت خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے. ایک بات مزید عرض کر دوں یہاں پر آپ کے حوالے سے, تاکہ یہ موضوع گویا کہ ہمارے سامنے بالکل نکھر کر سامنے آ جائے اور آنے والی بات ہمارے لیے گویا کہ قدر آسان ہو جائے. وہ یہ ہے, کسی کے ذہن میں بھی خیال ہو سکتا ہے کہ بھائی نماز روزہ زکات کی کثرت ہی سے تو ایمان بچتا ہے. میں نے کہا دیکھیں ایمان یقیناً نماز روزہ زکات سے بچتا ہے, اس میں کوئی اظہار نہیں ہے, لیکن بچاؤ کی کوالٹی اس کے اندر جب پیدا ہوتی ہے اس میں حضور کی محبت شامل ہو جاتی ہے. یہ فی نفسی ہی نہیں بچا سکتا, یہ حضور کی محبت سے پھر بچائے گا, یہ حضور کی محبت سے بچائے گا. اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ تعظیم رسول کا حضور کی تعلیم سے کیا تعلق ہے. ہم نے کہا یقیناً یہ تصور منافقین کا تھا, صحابہ نے ہمیشہ تعلیم پر حضور کی تعظیم کو مقدم رکھا ہے. کتاب المغازی میں آپ اکثر علماء سے سن چکے ہوں گے, عروہ بن مسعود جب حدیبیہ کے مقام پر آئے تھے حضور سے مذاکرات کرنے کے لیے, اس وقت مسلمان نہیں تھے, حضور 1400 صحابہ کے ساتھ حدیبیہ شمیسی کے مقام پر, جو آج مکہ مکرمہ جاتے ہوئے جدہ سے آتے وقت جو چوکی بنی ہے اسی کے گرد و نواح میں مبارک جگہ کہیں پر ہے جہاں پر میرے آقا نے قیام فرمایا تھا. لیکن عاشق تو اس جگہ نہیں پتا ہو تو عاشق وہ کہتا یہ زمین تو سجڑی ہوئی ہے تو اسی کو میں کیوں لیتا ہوں, یہ زمین تو جڑی ہوئی ہے, وہ خطہ تو مجھے نہیں پتا وہ کہاں عرض کون سا ہے. لیکن خدا کے محبوبوں کے قدم جہاں لگتے ہیں صرف وہ جگہ افضل نہیں ہوتی بلکہ جوار کی جگہ بھی افضل ہو جاتی ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ جوتے اتار دے, تو موسیٰ علیہ السلام کے درخت پر آپ چڑھ تو نہیں رہے تھے, یا آپ کو چڑھنے کا حکم تو نہیں تھا, تو زمین کے لیے درخت چپلے کیوں اتارے؟ کوئی درخت پر چڑھ کر کوئی بات کہنی ہوتی, یہ درخت پر چڑھ کر کوئی ٹہنی توڑنی ہوتی اور اس درخت سے خدا اپنے کلام کو جاری کروا رہا ہے تو بات سمجھ میں آتی کہ موسیٰ اس درخت پر چڑھنے کے لیے جوتے اتار دے. لیکن اللہ نے درخت پر چڑھنے کے لیے نہیں, جس زمین کے ٹکڑے کے اندر وہ درخت لگا تھا اس زمین کے خطے کے قریب جب موسیٰ جاتے ہیں تو خدا کہتا فخلا نالے فین نہ کبھی باغ مقدس ہوا, جوتا وہیں اتار دے, اس لیے کہ وہ سرزمین شروع ہو چکی ہے جہاں وہ درخت ہمارا نمائندہ موجود ہے. تو جب درخت خدا کا نمائندہ بن جائے تو خدا کا کریم اس سرحد میں آتے وہ جوتے اتار دیتا ہے, تو یقیناً جہاں میرے آقا کے قدم لگے ہیں وہ تو جوار و انوار کی جگہ بن گئی لیکن اس کے درمیان جو جگہ جڑی ہوئی ہے وہ بھی عاشقوں کے لیے قرب کی جگہ ہو جاتی ہے. یہ تقریری مبالغہ نہیں ہے, یہ اس کے استدلال کا طریقہ ہے, یہ اس کی نسبت کے استدلال کا ایک طریقہ ہے, یہ اس سے ثابت ہونے والا
ایک اشارہ ہے جو یقیناً دلیل سے اخذ کیا جاتا ہے. عروہ بن مسعود وہاں پر آئے اور انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کیے. مذاکرات کر کے جب وہ لوٹنے لگے دیکھیں صحابہ اکرام, آج یہ کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ بڑے سے بڑا بھی عالم ہو تو اس کی تعظیم نہیں کرو, نہ ہاتھ چومو نہ اس کا ادب کرو. کیوں؟ کا ادب اللہ کا ہوگا بھائی, اللہ کا ادب ظاہر کیسے ہوگا؟ اللہ کا ادب ظاہر کیسے ہوگا؟ کہ بس اللہ کا ادب ہے. میں نے کہا آپ نے بخاری کی حدیث نہیں پڑھی, فرمایا جو حجر اسود کو چومتا ہے وہ خدا سے مصافہ کرتا ہے. جب حجر اسود ایک پتھر ہے اس کو چومنا, خدا کے ہاتھ کو چومنا لازم آئے, حالانکہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے. لیکن حدیث کے الفاظ ہے کہ جس نے حجر اسود کو چوما اس نے خدا سے مسافر کیا. جب ایک پتھر خدا کا بازو بننے کی طاقت رکھ سکتا ہے بلا تشبیہ, تو جو خدا کے علم سے نکھرے ہوئے ہیں وہ خدا کے انوار تجلیات سے خدا کے مظہر کیوں نہیں بن سکتے؟ یہ علماء نے لکھا ہے, بخاری کی شرح قمر علامہ عینی نے لکھا, ابن حجر اسقلانی نے, ہاتھ چومنے کی دلیل یہاں سے لے کر آئے. فرمایا حجر اسود کو چمایا اس لیے گیا ہے, فرمایا خدا تو ہاتھ سے پاک ہے, خدا تو جسم سے پاک ہے, یہ محبت کی بھڑاس تم نکالو گے کیسے؟ چومے گے ہے تو فرمایا خدا کو تم چوم تو نہیں سکتے, اس پتھر کو چوم لو, یوں سمجھو جس سے تم نے خدا کو چوم لیا ہے. تو فرمایا خدا کو چومنے کا اظہار اگر اس پتھر سے ہو سکتا ہے تو امت محمدی کے کامل فہم رکھنے والے عالم سے نہیں ہو سکتا. دلیلیں تو بے شمار ہے لیکن ایک دلیل وہاں سے نکالی گئی ہے کہ خدا سے عقیدت کا اظہار کہاں سے ہوگا, خدا سے عقیدت کے اظہار کا مرکز کون سی جگہ بنے گی؟ یقیناً اگر خدا کی محبت کا مرکز وہ پتھر بن سکتا ہے تو غوث اعظم بھی بن سکتے ہیں, خواجہ صاحب بھی بن سکتے ہیں, علماء بھی بن سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہاں پر یہ کہ ادب صرف خدا کا کیا جائے, ہم نے کہا ایسا تصور صحابہ نے کبھی نہیں دیا. اب حضور تشریف فرما ہے, یہ میں بہت پوائنٹ کی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں عقیدے کے حوالے سے, غور سے سنیے. حضور تشریف فرما ہے, حضور بیٹھے ہوئے حالت احرام میں تھے, کیونکہ صحابہ حالت احرام میں تھے تو تلوار میزے وغیرہ تو ساتھ میں لائے نہیں, کیونکہ لڑائی کا تو ارادہ نہ تھا, بلکہ ارادہ یہ تھا کہ صرف ہم عمرہ کریں گے. اور ابھی تک گویا کہ مکہ فتح نہ ہوا تھا, صلح حدیبیہ, یہ صلح نامہ وہاں پر گویا کہ مرتب کیا جانا تھا. تو یہ عروہ بن مسعود جو آئے نا, ان کے بھتیجے مغیرہ بن شعبہ, یہ پہلے مسلمان ہو چکے تھے, یہ پہلے مسلمان ہو چکے. یہ بخاری شریف کتاب المغازی کی حدیث ہے, اس کو غور سے سنیے. رشتہ یاد رکھیے, پھر آپ کو ایمان پتا چلے گا, پھر آپ اپنے ایمان میں خوشبو محسوس کریں گے. رشتہ یاد رکھیں. عروہ بن مسعود ان کے چچا ہیں, عروہ بن مسعود ان کے, اور حضرت مغیرہ بن شعبہ ان کے بھتیجے ہیں, یہ پہلے مسلمان ہو چکے ہیں. اور مغیرہ جو ہیں وہ ایسے ویسے بھتیجے نہیں جیسے ہمارے ہوا کرتے, بلکہ چہیتے بھتیجے تھے. عروہ بن مسعود کے چہیتے بھتیجے تھے, یہاں تک کہ مغیرہ پر ایک دفعہ قتل کا الزام لگا, مغیرہ کے پاس خود کچھ بھی نہیں تھا, عروہ بن مسعود نے اپنی جانب سے کئی اونٹ دیت میں دے کر اس کی جان چھڑائی تھی. تو یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ عروہ بن مسعود ان سے کتنی محبت کرتے تھے. عروہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے, حضرت مغیرہ مسلمان ہو چکے ہیں, اور یہ اس سفر میں سرکار کے ساتھ بھی آئے ہوئے ہیں. محبت سے کہیں سبحان اللہ. یہ چیزیں روب پیدا کرتی ہیں, کہیے سبحان اللہ. یہ بڑائی پیدا کرتی ہیں, کہیے سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں گے کہ میرے آقا کو اللہ نے کیسی بڑائی عطا فرمائی ہے, ہم تو اس کو اشارے کے طور پر پیش کر سکتے ہیں, کما حق کہوں سرکار کی بڑائی کو تو کوئی نہیں بیان کر سکتا. بڑے بڑے اجلا صوفیہ یہ کہہ کر خاموش ہو گئے, بادت خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر, بادت خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر, لیکن رضا نے ختم سخن اس سے کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. بڑے بڑے عشق, جتنا بڑا عشق جتنا بڑھتا ہے اتنا بندہ محتاط ہوتا ہے, عشق جتنا بڑھتا ہے بندہ اتنا محتاط ہوتا ہے, اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ اتنا بے باک ہو جاتا ہے. تو جس کا عشق جوان تھا وہ ڈر کر کہتے بادت خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر, اور جن کا عشق اپنے شباب پر تھا انہوں نے کہا کیا کہیں, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. فرمایا اس کے درمیان کی سطح کو میں کچھ نہیں جانتا, یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے محبوب کس طرح ہے. جس طرح عاشق رسول حجت الاسلام نے کہا کہ خدا کہتے نہیں بنتی, عشق جتنا مضبوط ہوتا ہے بندہ اتنا محتاط ہوتا ہے. حجت الاسلام شہزادہ اعلی حضرت حضور سیدنا احمد رضا خان سے فرماتے خدا کہتے نہیں بنتی. یہ اتنے بڑے عاشق ہیں کہ یہ شعر شاعری جو اتنا مشکل فن ہے اس میں اتنی باریک بات کر گزرتے ہیں.
تو ان کا علم کتنا ہوگا. اب شعر دیکھیے, شعر کے اندر تو بندہ مبالغے کا شکار ہو کر نہ جانے کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے, لیکن شعر کے اندر شاعر ادھر سے ادھر جب نکلتا ہے, جب وہ شطر بے مہار ہوتا ہے, کٹی پتنگ ہوتا ہے, لیکن اگر وہ پرواز سچے عقیدے کے اوپر کر رہا ہوتا ہے تو پھر بڑی آزادی کے ساتھ وہ ہمالیہ کو بھی کراس کر رہا ہوتا ہے, وہ ہر بلندی جگہ پر جا, اس لیے کہ اس کو پھر کمزوری نہیں ہوتی, اس کو عقیدہ بھی پہنچا ہے, پتا ہے حد بھی پتا ہے, اپنی اوقات بھی پتا ہے. تو یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو عقیدے اور سچے معتقدات کے دوش پر سفر کرتے ہیں اور پھر ایسا سفر کرتے ہیں کہ بڑی سے بڑی بات بڑے وسوخ فکر گزرتے ہیں. اگر کوئی غلط کہتا ہے تو اس کی جہالت ہوتی ہے, پھر تحقیق کہتا ہے تو پھر توبہ کرتا ہے, یار بات بالکل ٹھیک تھی جو وہ کہہ رہے تھے, ہاں میری رسائی وہاں تک نہیں ہے جہاں وہ پہنچ گئے ہیں. اب آپ دیکھیں وہ عشق میں کیا کہتے ہیں, عشق جتنا مضبوط ہوتا ہے بندہ محتاط ہوتا ہے, کہتے ہیں خدا کہتے نہیں بنتی, خدا آپ کو کہے یا رسول اللہ نہیں, خدا کہتے نہیں بنتی, جدا کہتے نہیں بنتی. کوئی یہ کہہ دے کہ رسول اللہ اللہ سے جدا ہے وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا, جو یہ کہہ دے کہ رسول اللہ اللہ سے جدا ہے وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا. اس لیے کہ جب اللہ کے ساتھ ہیں تو ذات مراد نہیں ہوتی ہے, حکم مراد ہوتا ہے. فرما خدا کہتے نہیں بنتی, جدا کہتے نہیں بنتی, خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو. یہ عشق میں مضبوطی دے کے کتنے باریک مفہوم کو شعر میں گزار دیا آپ نے, کہ اس راہ سے گزرنا میں کہتا ہوں انہی لوگوں کا کام تھا, دوسرا کوئی شاعر ہوتا تو یہاں پر کفر بک دیتا, لیکن یہ ایسے عظیم لوگ ہیں جو ایسی راہ سے گزر جاتے ہیں کہ تبارک اللہ و شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی, کہیں پہ وہ جوش لن ترانی, کہیں تقاضے وصال کے. دیدار الہی جیسے حساس مسئلے پہ امام نے کیسے گزار دیا, اللہ اکبر. اس شعر کی فصاحت کو اگر آپ دیکھیں, اگر شعر شاعری سے ذوق ہو, اگر اس کی فصاحت کو دیکھیں تو بندہ واہ واہ کر کے رہ جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ردیف اور قافیے کی پہچان کے ساتھ شرعی علم بھی ہو تو بندہ جھوم اٹھتا ہے کہ اتنا باریک اور حساس مسئلہ شعر کی دنیا میں آ کر بیان کر دیا, شعر کی دنیا میں آ کر گویا کہ آپ نے بیان کر دیا. تو حضرت عروہ بن مسعود کے وہ بھتیجے, حضرت عروہ بن مسعود کے وہ بھتیجے حضرت مغیرہ بن شعبہ ساتھ میں آئے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیں صحابہ کرام نے رسالت کے تعارف کو کیسے پیش کیا. عروہ بن مسعود حضور کے سامنے آ کر بیٹھ گئے. یہ تصور اور کنسپٹ دیا جاتا ہے کہ بس اللہ کو مانو جی, اللہ کو مانو, تو کیا بزرگوں کو پھر کیا معاذ اللہ ان کو گالیاں دی جائے, علیہ باللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے, اگر کوئی ادب سے کہا جائے ادب سے ہاتھ باندھ رکھے تو شرک ہو گیا, یہ تو آپ نے پیر صاحب کو خدا بنا دیا. ان کے دربار سے اگر الٹے پاؤں باہر نکلے کہا جی یہ شرک ہو گیا, یہ شرک ہو گیا ہے, آپ اسلام سے باہر ہو گئے, اس لیے کہ آپ خدا کے سامنے سے نہیں جا رہے ہیں بلکہ بندے کے سامنے جا رہے ہیں. میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے لیے جوتے اتارے تھے درخت کے لیے اتارے تھے, مجھے یہ بتا دو تم, حضرت موسیٰ نے خدا کے لیے جوتے اتارے تھے درخت کے لیے اتارے تھے؟ اگر یہ کہو کہ خدا درخت کے اندر تھا تو اسلام سے باہر ہو جائے گے, اگر یہ کہو کہ وہ خدا کے کلام کا مظہر تھا اس لیے اتارے تھے, تو درخت درخت ہو کر لکڑی کا پوسٹ ہو کر خدا کے کلام کا مظہر بن جائے تو اس کی تعظیم ہو سکتی ہے, تو امت محمدی کا فرد شیخ عبد القادر خدا کے انوار کا مظہر بن جائے تو اس کے دربار کی تعظیم کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ کیونکہ لکڑی سے زیادہ فضیلت تو انسان کے پاس ہو, درخت سے زیادہ معزز تو انسان ہے, اور انسانوں میں عزت پھر مومن کو ہے, مومن میں پھر عزت صالحین کو ہے, تو درخت کہاں پر ہے اور صالحین کہاں پر ہے؟ یقیناً جب خدا اپنے انوار درخت کو اتارے تو قدرت میں کوئی عیب نہ آئے, تو جب درخت جیسی چیز کو خدا اپنے کلام کی زبان بنا دے تو عیب نہ آئے, تو اگر امت محمدی کے اولیاء کو بنا لے تو پھر کہاں عیب آ سکتا ہے, بلکہ وہ تو بدرجہ اولا بن سکتے ہیں. تو میرے دوستو ذرا سوال کرو, عشق دیکھو, عقیدت دیکھو, اس سے شرک لازم نہیں آتا. کہتے ہیں تم مٹی کے پاس کیا, ہم نے کہا مٹی والے پاس نہیں جاتے, وہ جو اندر آرام فرما رہے ہیں ہم اس کے پاس جاتے ہیں. کہ وہ کون ہے؟ کہ وہ خدا کا نمائندہ ہے. کہا نمائندہ؟ میں نے کہا نہیں, صرف نمائندہ نہ کہو, اللہ کا نمائندہ کہو. کہا کیوں؟ ہم نے کہا تم نہیں سمجھتے ہو, یہ تعظیم اس لیے ہو رہی ہے کہ اللہ کا نام جڑا ہوا ہے ساتھ میں, یہ سمجھ لو تم. ہر قبروں پر جا کر کوئی منڈلاتا نہیں ہے, لیکن جو خدا کا نمائندہ جہاں آرام کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پر پھر آپ جا کر دیکھیں رات کے اندھیرے میں بھی آپ کو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی ہے. کہا یہ کون ہے؟ مٹی کے پاس. ہم نے کہا مٹی کے پاس تو نہیں جاتے, جو اندر خدا کا بندہ خدا کا محبوب آرام کر رہا ہے اس کے پاس جا رہے ہیں. کہا کس کون محبوب؟ ہم نے کہا نہیں, خالی محبوب نہ کہو, خالی بندہ نہ کہو, یہ تعظیم اللہ کے بندے کی ہو رہی ہے, اللہ کے نمائندے کی ہو رہی ہے, اور یہ تعظیم ہو رہی ہے اللہ کے لیے اس لیے کہ نام خدا کا جڑا ہوا ہے, نام خدا کا. مسلم شریف کے حدیث سے ایک بندہ جا رہا ہے کہیں ملنے کے لیے, فرشتے نے راستے میں اس سے رکھا, کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی فلاں بندے سے ملنے جا رہا ہوں. کہا کیوں, کوئی قرضہ تھا لوٹانے جا رہے ہو؟ کہا نہیں نہیں کوئی قرضہ مرضہ نہیں ہے, ایسے ہی جا رہا ہوں. کہا اس نے کوئی آپ پر احسان کیا تھا وہ بدلہ دینے جا رہے ہو؟ کہا نہیں نہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. تو کہ اتنا لمبا سفر تم اس بستی سے اس بستی تک کر رہے ہو, لہذا آخر لی, اور وہ کہتا میں اپنے بھائی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. تو کہا وجہ کیا ہے؟ کہنے کی حبہ فی اللہ, میں اس سے اللہ کے لیے پیار کرتا ہوں, وہ اللہ کا پیارا ہے, میں اس سے پیار کرتا ہوں. اللہ نے فوراً فرشتے پر وحی فرمائی, اس بندے سے کہے تیرا سفر آنے نہیں ہے, تو میرے نمائندے سے میرے لیے ملنے جا رہا ہے, تو جا خدا تجھ سے راضی ہو چکا ہے. میں کہتا ہوں کہ جناب سابقہ امت, یہ تو حضور کی امت سے پہلے کے لوگوں کے واقعات حضور نے بیان فرمائے, اگر پچھلی امت کے لوگ اس نبی کے متبع سے ملنے جائیں اس لیے کہ وہ اللہ کا پیارا ہے, اس سفر سے خدا راضی ہو جائے, تو اس امت کے لوگ بغداد و اجمیر کے سفر رسول اللہ کی عزت سے کہیں تو ان سے خدا راضی کیسے نہیں ہوگا, ان سے خدا راضی کیسے نہیں ہوگا. بس سمجھ کی بات ہے. اب دیکھیے اگر کوئی شخصیت جلوگر ہوتی ہے نا, دیکھیں ایک عالم بھی انسان ہے, آدمی ہے, اگر ان کو پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آتی تو ہم کہیں کہ یہ موچی جو روڈ پر جناب جوتے سیتا ہے یا جھاڑو مارتا ہے, تو آپ ذرا ان کے قدموں میں بیٹھے, ان کو تھوڑی دیر ممبر پہ بٹھا دیں, آپ تھوڑی دیر ممبر پہ بٹھا دیں. اس لیے کہ ادب تو پھر خدا کا ہی چلتا اور کسی کا ادب نہیں چلتا, اور کبھی کبھار آپ مصلی چھوڑ کر ان کے ساتھ کبھی چپل سینے کے لیے بیٹھ جایا کریں, اور کبھی کبھی آپ بھی جھاڑو اٹھا کر کام کرنا شروع کر دیا کریں, تو اس وقت آپ کو اپنا مرتبہ یاد آئے گا نا. تو ہم نے کہا ہاں, جب آپ کو اپنی ذات یاد رہتی ہے تو وہ آپ خود یاد رکھتے ہیں, اللہ والوں کی ذاتوں کو خدا خود یاد رکھواتا ہے. ان کی ذاتوں کو خدا یاد دلواتا ہے اور جتلاتا ہے, جبریل میں فلاں سے پیار کرتا ہوں تو بھی کر. اگر اللہ اس پیار کو اپنے تک رکھتا, اگر خدا کے بندوں محبوبوں سے پیار کرنے سے شرک نازم آتا, تو خدا یہ پیار جبریل کو نہ سکھاتا بلکہ کہتا جبریل میں فلاں سے پیار کرتا ہوں تو بھی کر. کہا کروں گا یار. کہا خالی تو نہیں, آسمان والوں کو کہو کہ سب کریں, کہ زمین والوں کو بھی کہو کرے. تو خدا جس سے محبت کرتا ہے اس کے نام کا ڈنکا بجواتا ہے, اس لیے کہ پھر وہ بندہ جس سے خدا محبت کر رہا ہے اس کی محبت سے خدا کی محبت ظاہر ہوتی ہے. جس نے اس کے ہاتھ کو چھوما دراصل اس نے خدا کا ادب کیا, جس نے اس کا ادب کیا دراصل اس نے خدا کی تعظیم کی ہے, اس لیے کہ اس کو خدا کے لیے قبول کیا جا رہا ہے. یہی مزارات کا فلسفہ ہے, یہی اہل اللہ کا فلسفہ ہے. اب بھی اگر کوئی کہے کہ نہیں سمجھ میں آتی بات, تو میں کہتا ہوں میں ایک صرف ایک بات ادنا سی کرتا ہوں, ماں بھی عورت ہوتی ہے اور بیوی بھی عورت ہوتی ہے, فرق ہے؟ فرق ہے اس میں نہیں ہے. بس اس مثال میں آپ سمجھ جائیے میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. تو اگر ماں اور بیوی عورت ہونے میں برابر ہے لیکن ایک درجہ ماں کا بڑھ جائے تو پھر اس کے سامنے اف کرنا گناہ ہوتا ہے. اس کے پاؤں کے نیچے ہماری جنتیں قرار پاتی ہیں, اس کے سامنے غلط گفتگو اور بد اخلاقی سے کھڑا ہونا گفتگو کرنا گناہ پاتا ہے. جو ماں صرف بیوی سے ایک درجہ بڑھ جائے اس کی عظمت ہے, جو رسول امت سے خربوں خرب بے حد و بے قیاس بڑے ہوئے ہیں ان کے دربار کا آداب کیا ہوگا, اور وہ اولیاء جو ماں باپ سے کروڑ ہاں درجہ بڑے ہوئے ہیں ان کے آستانوں کی برکتیں کیا ہوں. میرے دوستو, عروہ بن مسعود کے یہ بھتیجے کھڑے ہوئے ہیں, ہاتھ میں انہوں نے ایک خنجر لیا ہے, یہ خنجر لڑنے کے لیے نہیں, یہ گھاس وغیرہ کاٹنے کے لیے, کیونکہ اونٹ سواریاں ساتھ میں تھی نا, تو کاٹ کر گھاس وغیرہ ان کو کھلائیں, یہ اس لیے تھا خنجر ساتھ میں لیا. اور حضور کے ساتھ کھڑے ہوئے سرکار بیٹھے ہوئے, عروہ بن مسعود آئے, عروہ بن مسعود آئے, ہوا تیز چل رہی تھی, دھول اڑ رہی تھی, مغیرہ نے اپنے چہرے پر چادر لٹکا کے رکھی, اپنے چہرے پر چادر لٹکا کر رکھی. اب سامنے جناب جو ہے کہ عروہ بن مسعود بیٹھے ہیں, جو بھتیجے ہیں, وہ حضور سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی قوم سے لڑنے کے لیے آئے. سرکار نے فرمایا تمہیں کس نے کہا کہ میں لڑنے کے لیے آیا؟ اگر میں جہاد کے لیے آتا تو احرام پہن کر آتا, میں جہاد کے لیے آتا تو عمرہ کرنے کے لیے آتا. یہ حضور سے تبادلہ خیال کر رہے ہیں, اور وہ نمائندہ ہے سفیر قریش کا, اس کو بتا رہے ہیں. حضور کا ہمیں آنے دو، ہم صرف طواف کریں گے، سعی کریں گے، زمزم پیئیں گے، واپس چلے جائیں گے، کوئی لڑائی نہیں، کچھ بھی نہیں. اب ان کے دل میں یہ تھا کہ اگر یہ سیدھے سیدھے آ گئے تو ہم باقی لوگوں کو کیا کہیں گے، جو عرب کے قبیل ہے وہ تو کہیں گے لیکن ایسے ڈرپوک کہ وہ سیدھے سیدھے آئے کعبے کا طواف کر کے بھی چلے گئے، ان میں جرت نہیں تھی روکنے کی. اب ان کی بھی ناک کا مسئلہ بنا ہوا تھا، اور وہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ حضور آپ واپس چلے جائیں، ابھی چلے جائیں، اس کے بعد والے سال آ جائے، تین دن آپ مکے میں رہیے گا، ہم مکہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، اس وقت ہماری عزت کا سوال ہے، آپ واپس چلے جائیں، ورنہ عرب کے سارے قبیل ہم سے کہیں گے کہ تم تو بڑے ڈرپوک نکلے، بدر میں تمہیں پچھاڑ دیا اور ہمیں پچھاڑ دیا، تم تو ڈر گئے، تم تو یہاں پر گدڑ بھگیاں مار رہے تھے کہ ہم مدینے میں جا کر ان کو قتل کریں گے، وہ تو 1400 احرام میں آئے، اسلامی نہ لائے، طواف کر کے چلے گئے، تو ہماری غیرت پر بنی ہے یا رسول اللہ، یعنی اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں سے چلے جائیں. ہاں اس کے بعد والے سال آپ آ جائیں، تین دن تک ہم مکہ خالی کر دیں گے، آپ لوگ مکے میں رہیں، جو کریں یہ آپ کی مرضی ہے. حضور کے ساتھ یہ ابو راضی کرنے کے لیے حضور کہ آپ مان جائیں واپس چلے جائیں، تو اس نے اپنا ہاتھ حضور کی ریش مبارک پر لگایا، واسطہ دیتے ہوئے کسی بزرگ کو داڑھی پکڑ کے کہا جاتا کہ بس کر دینا اللہ کے لیے کر دیں. تو عروہ بن مسعود نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ریش مبارک پر ہاتھ لگایا کہ مان جائے نا، اب اس کا ہاتھ حضور کی داڑھی پر لگا تو وہ شخص جو قریب کھڑا تھا اس نے خنجر اس کے ہاتھ پہ چبایا، کہا ہاتھ پیچھے کر، ہاتھ پیچھے کر، اس نے ہاتھ پیچھے کر دیا. دوبارہ شرط جذبات میں بات پھر کہیں گئی، پھر دوبارہ موقع پر آیا، پھر حضور کو واسطہ دیا کہ مان جائے نا، پھر کسی نے ان کے ہاتھ کو چبایا چھری سے، خنجر سے، کہا ہاتھ پیچھے کر. تیسری دفعہ جب انہوں نے یہ حرکت دوبارہ کی کہ سرکار کی ریش مبارک پر ہاتھ لگایا اور پھر اس شخص نے تلوار یا خنجر چبا کر کہا ہاتھ پیچھے کر، تو عروہ بن مسعود نے سر اٹھا کر کہا کتنا تلخ لہجہ ہے تیرا، کتنا تلخ لہجہ ہے تیرا. اس نقاب پوش نے کہا تو مشرک ہے یا اللہ کے رسول ہیں؟ تو مشرک ہے یا اللہ کے رسول ہیں؟ تو نجس ہے، تجھے اجازت نہیں کہ رسول کے جسم کو ہاتھ لگا سکے. میں کہتا ہوں یہ کانسیپٹ صحابہ پیش کرتے ہیں، جو لوگ حضور کو مثلیت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے نزدیک تعظیم کوئی شے نہیں ہے. صحابی وہ ہے جو حضور کے جسم کو مشرک کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے. اور عروہ بن مسعود نے جب تعجب میں کہا یہ کیسا عشق ہے، سرکار نے فرمایا جانا نہیں تم نے یہ کون ہے؟ اور عروہ جب یہ تیرا تھا تو کچھ نہیں تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر انمول کر دیا. فرمایا عروہ جانتے نہیں ہے کون ہے؟ کہا کون ہے؟ جب نقاب ہٹایا تو دیکھا یہ انہیں کا بھتیجا تھا، انہیں کا بھتیجا تھا. اب آپ دیکھیں مغیرہ بن شعبہ جو صحابی ہیں وہ کیا نظریہ دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے، ان پر وہی آئے تب بھی عدل ہوگا، وہی نہ آئے تب بھی عدل ہوگا، یہ اللہ کے محبوب ہے، ان کا ادب خدا کا ادب ہے، لہذا تو مشرک کے پیچھے ہاتھ اٹھا. یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ صحابہ کرام میں مماثلت تو درکنار، کسی مشرک کو حضور کے جسم پر ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں دی ہے. بخاری میں موجود ہے کہ ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں، ابو سفیان بعد میں ایمان لے آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب فتح مکہ کے وقت اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آئے مکہ، یہ بخاری میں موجود ہے میرے دوستو، کسی اور کتاب میں نہیں ہے، یہ بخاری کتاب المغازی کے اندر موجود ہے. جب وہ آئے تو لوگوں سے پوچھا میری بیٹی کا گھر کہاں ہے؟ باپ نے کئی سالوں کے بعد بیٹی کو دیکھا ہے، دل میں یہ سوچ رہا ہے کہ بیٹی میرا نام سن کر فوراً دروازے پر استقبال کرنے کے لیے آ جائے گی. ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، فتح مکہ کے بعد وہ ایمان لے کر آئے ہیں، اب فتح مکہ سے پہلے وہ حضور سے معذرت کرنے کے لیے آئے ہیں جو ان کے لوگوں نے عہد توڑا تھا صلح حدیبیہ کا. اب جب یہ پوچھتے ہیں لوگوں سے، حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے یہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ کہاں ہے میری بیٹی؟ تو اشارہ کیا گیا کہ یہ ان کا حجرہ ہے. اب جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو سمجھے کہ میری بیٹی آئے گی، ٹھنڈا پانی لے کر والد کا ہاتھ چنے گی، استقبال کرے گی، لپٹ کے روئے گی کہ باپ میں تجھے کب سے نہیں دیکھا تھا، کتنے سال گزر گئے. لیکن جیسے ابو سفیان گھر میں آئے، سامنے چمڑے کا بستر لگا ہوا تھا، تھکے ہوئے تھے سفر کر کے، جیسے بیٹھنے کے لیے جھکے ہیں کہ ام حبیبہ نے بستر کھینچ لیا. آج اگر ایسی بچی ہوتی تو رشتے دار کہتے بڑی بے ادب ہے، اپنے باپ کا ادب بھی نہیں آتا. لیکن وہ بتانا کیا چاہتی ہیں، ام حبیبہ دیکھیے جب بستر کھینچ لیا، باپ نے کہا بیٹی یہ کیسا طریقہ ہے، یہ کیا تم نے؟ کہ آپ مشرک ہے یا رسول اللہ کا بستر ہے؟ اللہ اکبر، آپ مشرک ہیں یا رسول اللہ کا بستر ہے؟ آپ کو اجازت نہیں کہ رسول کے بستر پر بیٹھ سکو. صحابی کا نظریہ رسول کے جسم کے بارے میں یہ تھا کہ نہ کافر ان کو ہاتھ لگا سکتا ہے، اور جس جگہ پر وہ بیٹھ جائے نہ کافر اس پر بیٹھ سکتا ہے. آج کسی کی بیٹی اگر کسی کو عقیدے کی بات سکھائے تو رشتے دار برادری والے جمع ہو جائیں کہ تو بڑی گستاخ ہے, لیکن وہ ام حبیبہ کی دلیل پیش کرے گی کہ ہمیں تو ام المؤمنین نے یہ نظریہ دیا ہے کہ جو رسول کا ہے تم اس کے ہو, جو رسول کا نہیں پھر اس کا کچھ بھی نہیں, جو رسول کا نہیں تو پھر اس کا کوئی بھی نہیں. تو میرے دوستو یہ سارے ادب کے قرینے اور وہ تقاضے ہیں, اس سے آپ کے ذہن میں وہ تمام عقیدت کے یقیناً پھول پہلے سے موجود تھے, لیکن میری تقریر نہیں یہ بزرگوں کے اقوال اور احادیث جو میں نے پیش کی ہے یقیناً مجھے پھر اپنے اندر بھی خوشبو محسوس ہو رہی ہے اور آپ کو بھی خوشبو محسوس ہو رہی ہوگی. قرآن مجید کہتا ہے کہ جس وقت حضور کو معراج ہوئی ہے, شاہ نشان جو طریقہ میں نے بتایا دو ہے, قرآن اور دیدار الہی, قرآن اور دیدار الہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب رب کی طرف جانے کا ارادہ کیا, اب دیکھیں انبیاء اپنے اپنے ہر دور میں انہوں نے خواہش کی ہے کہ ہم رب کے قریب ہو جائیں اور رب کے محبوب ہو جائیں, تو سورہ آراف میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب رب سے ملنے کے لیے کہا, ولما جاء موسى لميقاتنا, سورہ آراف میں موجود ہے, اللہ نے انہیں ایک مقرر جگہ بتائی کہ موسیٰ مجھ سے بات کرنا ہے تو فلاں جگہ پہنچو, فلاں جگہ پہنچو. تو قرآن کہتا ہے ولما جاء موسى لميقاتنا, پھر موسیٰ علیہ السلام اس مقررہ جگہ پر پہنچے جہاں رب نے آپ کو شرف داریابی اور شمس شرف ہم کلام کرانا تھا, اس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے. یہ نہیں کہ رب نے فرمایا ہو کہ موسیٰ تم وہیں پر رہو اور ہمارا کلام تمہارے پاس آئے گا, بلکہ فرشتے کو بھیج کر کہا کہ موسیٰ سے کہو کہ فلاں جگہ پر آئے, جب وہ فلاں جگہ پر پہنچے گا تو پھر تیرا رب اس سے کلام کرے گا, یعنی کوہ طور کی طرف اشارہ فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب رب سے ملاقات کا اظہار کیا تو سورہ صف میں اللہ رب العالمین ذکر فرماتا ہے, آیت نمبر 99 ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنا ذکر کیا کہ میں رب کی طرف جانا چاہتا ہوں اور رب سے ملنا چاہتا ہوں, تو کہا کہ وقال انی ذاہب الی ربی, اور کہا کہ بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں, اس جگہ جانے والا ہوں جہاں میں اپنے رب سے ہم کلام ہو جاؤں. تو حضرت موسیٰ کو جب معراج بخشی جا رہی ہے تو آپ کو ایک جگہ بتائی جاتی ہے کہ فلاں جگہ پہنچو تو وہاں پر تم سے کلام ہوگا. حضرت ابراہیم جب رب سے کلام کرنا چاہتے ہیں تو کہا جاتا ہے فلاں جگہ آؤ تو رب تم سے باتیں کرے گا, لیکن اللہ کے حبیب کی شان ایسی ہے کہ محبوب تجھے کہیں آنے کی ضرورت نہیں, بارات خود تیرے پاس آئے گی, سبحان اللہ اسلام, رحمان خود تجھے سیر کرائے گا. آپ سمجھیں یہاں پر دیگر انبیاء کے مرتبے میں اور مصطفیٰ کے مرتبے کی شان, ہم انبیاء میں تقابل نہیں کر رہے معاذ اللہ, ہم انبیاء میں تقابل نہیں کر رہے, نفس نبوت میں سب نبی برابر ہیں. وہ تقابل حرام ہے جس میں کسی نبی کی تنقید کی جائے, اس کے لیے نقص بیان کیا جائے, اس کا مرتبہ گھٹایا جائے, نہیں نہیں, ہم تو وہ چیز بیان کر رہے ہیں جو ان نبیوں نے خود کہی تھی کہ واہ آقا آپ کا کیا مقام ہے, آپ جیسے کہاں ہوں آپ کی امت میں پیدا ہو جائیں تو بڑی بات ہے, یہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا, یہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا. تو قرآن نے یہ نتیجہ بتا دیا, فرمایا خلیل کو جب معراج کرائے تو وہ خود کہے میں آنے والا ہوں مولا تیری طرف, کلیم کو معراج کرائے تو کلیم پھر اس مقررہ جگہ پر پہنچے جہاں خدا نے بتایا تھا, لمبا چوڑا سفر کر کے کلیم اور خلیل وہاں پہنچتے ہیں, حبیب بستر پر لیٹا ہے, قرآن کہتا اسرا بعبدہ, ہلنا نہیں محبوب, ہم خود تجھے وہاں سے اٹھا کر لے جائیں گے. تو یہ حبیب کی معراج ہے, وہ خلیل اور کریم کی معراج ہے, وہ ان کا عروج سفر ہے اور ملاقات اور شرف باریابی ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ خدا نے خود اپنے محبوب کے درجے بلند کیے ہیں. قرآن کہتا تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض, ہم نے بعض رسولوں کے درجوں کو داس سے بلند کیا ہے, منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات, کسی سے کلام کر کے ہم نے درجے بلند کیے, کسی کے درجے کو اس سے بھی سوا فرما دیا ہے. تو دیکھیں قرآن نے خود دیگر انبیاء کے مقابلے پر اپنے محبوب کو یہ بزرگی اور فضیلت عطا فرمائی ہے کہ پیارے تجھے ہلنا نہیں ہے اور نہ تجھے کسی بات کی فکر کرنی ہے, سبحان الذی اسرا, پاک ہے وہ ذات ہر عیب اور نقص سے جو تجھے سیر کرائے گی. ایک بات میں یہاں پر اس آیت کے حوالے سے عرض کرتا ہوں جو ہر دفعہ معراج میں کرنا ضروری ہے تاکہ اس آیت کا دورانیہ چلتا رہے, اور جن جن لوگوں نے اس آیت کی تلاوت کر کے حضور کی شان بیان کی ہے ان کے اجر و ثواب کے اندر ہم بھی شامل ہو جائیں. قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ, یقیناً اس پر کافی تفصیلات گزشتہ سال آپ نے سنی ہے, میں ایک ایک بات کر کے اپنے موضوع کی طرف جو اصل ہے جو آج میں نے کچھ مختلف آپ کے لیے رکھا اس کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے, فرمایا سبحان الذی، سبحان الذی، یہ الذی اس میں موصول ہے، اس میں موصول عربی گرامر میں اس چیز کو کہتے ہیں، اس چیز کو کہتے ہیں وہ اس میں مبہم ہوتا ہے، یعنی ایسا اسم جس کو سننے کے بعد، جس کو سننے کے بعد جس ذات کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس کا تعارف نہ ہو، جب تک کہ آگے کی وضاحت نہ دیکھا جائے، آگے اس کا صلہ نہ دیکھا جائے. تو قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا، سبحان، سبحان ہے، الذی وہ ہے، الذی وہ ہے، کون ہے سبحان اب نہیں پتا چلتا، الذی وہ ہے. فرمایا اسرا بعبدہ، وہی تو سبحان ہے جو مصطفیٰ کو سیر کرا رہا ہے. تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی سبحانیت اور اپنے اپنے محبوب کے ذکر کو اس قدر بلند و اعلیٰ فرمایا اور اس قدر بزرگی اور اس قدر ممتاز فرمایا، ڈائریکٹ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے ذکر فرمایا، اللہ نے سیر فرمائی. اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ اللہ نے مصطفیٰ کو سیر کرائی، بات پھر بھی ہو سکتی تھی، لیکن خدا نے ان کلمات کو ذکر فرمایا جس سے ذکر مصطفیٰ کو اور بلندی ہو. فرمایا سبحان وہ ہے، کہ سبحان کون ہے، کہ جو مصطفیٰ کو سیر کرا رہا ہے، جو مصطفیٰ کو سیر کرا رہا ہے. تو سبحان کا معنی ہے پاک ہونا ہر نقص سے، ہر عیب سے. تو رات کے مختصر سے حصے میں سید عالم کا اتنا طویل سفر کا ہو جانا، آ جانا، یہ عقل محال ہے، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ خود وہ اتنا لمبا سفر کر سکے. لیکن یہ اللہ کے لیے تو کوئی نقص کی بات نہیں، اللہ کے لیے کوئی یہ عجیب بات تو نہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ نے اس لیے فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات جس نے محبوب کو سفر کرائی ہے، اس لیے کہ کوئی اور سفر کراتا تو تمہارے ذہن میں شک پیدا ہوتا کہ لیلن، رات کے چھوٹے سے حصے میں سفر کیسے ہو سکتا ہے. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور جب نکلے تو آپ کا امامہ ایک درخت کی شاخ کو لگا ہے، اور علامہ سید محمود آلوسی لکھتے ہیں کہ آپ نے وضو فرمایا تو فرمایا درخت کو جو آپ کا امامہ لگا ہے وہ شاخ ہل کر اٹھی نہیں تھی، وہ دروازے کی زنجیر اپنی جگہ پر آ کر رکھی نہیں تھی، کھجور کا بستر اپنی گرمی نہیں چھوڑا تھا. لیلن، یہ تنویر تنقیل ہے، فرمایا تقلیل ہے، اور نکرا اس لیے ذکر کیا کہ فرمایا رات کا اتنا مختصر حصہ تھا کہ وہ پتے ہل کر نہیں رکھے تھے، زنجیر اپنی جگہ پر دوبارہ نہیں آئی تھی، وضو کا پانی گر کر بہا نہیں تھا کہ حضور نے سارا سفر طے کر لیا تھا. فرمایا یہ محال ہے، فرمایا انسان کے لیے محال ہے، رب کے لیے محال نہیں ہے. اس لیے ہم نے اپنے محبوب کو تحفظ دیا ہے، ہم نے اپنے محبوب کی عزت کا تحفظ کیا ہے. فرمایا سبحان الذی اسرا، یہ تو اس نے سفر کرایا جو ہر عیب سے پاک ہے. یہاں پر ایک بات بالکل درست ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی محبت کو تحفظ دیا ہے، یہ کسی اور شخص نے نہیں، یہ اللہ کی ذات ہے جس نے کرایا ہے تاکہ تحفظ مل جائے. تو کچھ کہنے والے یہ بھی کہے گزرے کہ اگر سبحان کا لفظ نہ ہوتا تو پھر معراج کو ثابت کرنا مشکل ہوتا. میں نے کہا یوں نہ کہو، بلکہ یوں کہو کہ معراج نہ ہوتی تو سبحانیت کا کامل تصور بھی پھر کہیں نہیں ملتا. اگر سفر معراج نہ ہوتی تو سبحان کے نام کی بلندی بھی پتا نہیں چلتی. یہ نہ کہو کہ سبحان نہ ہوتا تو معراج کیسے ثابت ہوتی، بلکہ اس میں یوں کہو کہ معراج نہ ہوتی تو سبحان کا مرتبہ کیسے ظاہر ہوتا. تو فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ. ایک جملہ یہاں پر میں مزید عرض کرتا ہوں، بعبدہ کیا فرمایا، بعبدہ اپنے بندے کو اللہ نے سیر کرائی. انسانیت کا سب سے بڑا رتبہ عبدیت کا ہے، کس کا ہے، عبدیت کا ہے. جب بندے کے ذہن میں یہ تصور آ جائے اور یقین پر پہنچ جائے میں خدا کا بندہ ہوں تو بس وہی مومن کامل ہے. عبدیت یہ انسانیت کی معراج ہے، عبدیت یہ انسانیت کی. امام راضی علیہ رحمت خود کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا، یہ بزرگوں کی بات سنے ذرا، تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا، میرے والد نے بھی مجھے بتایا اور میرے استاد نے مجھے بتایا کہ جب حضور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ نے پوچھا کہ محبوب تجھے کیسے پتا چلا کہ میں نے تجھے فضیلت بڑی دی ہے. کہے سبحان اللہ. دیکھیں یہ بزرگوں کی بات کتنی قیمتی بات ہوتی ہے. امام راضی نے یہ بات بچپن میں اپنے والد سے سنی ہے، اپنے استاد سے سنی ہے، اور اپنی قیمتی تفسیر میں اس بات کو لکھا ہے. تو اندازہ لگائیے یہ حضور کی محبت کے کتنے حریص لوگ ہیں اور کتنے فکر مند لوگ ہیں، کتنے جستجو کرنے والے لوگ ہیں، اور کتنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو چننے والے لوگ ہیں کہ تفسیر کبیر بے نظیر و بے مثال تفسیر ہے، علم کا خزانہ ہے. اس علمی خزانے کے اندر اس بات کو انہوں نے شامل کیا
فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے اور میں نے اپنے استاد سے بھی سنا ہے کہ جب حضور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ نے پوچھا کہ محبوب تجھے کیسے پتا چلا کہ میں نے تجھے سب سے افضل اور اعلیٰ بنایا ہے. امام راضی کہتے ہیں کہ میرے والد نے بھی یہ بات اپنے بزرگوں سے سند کے ساتھ بیان کی ہے, میرے استاد نے بھی اپنے بزرگوں کے ساتھ سند سے بیان کی ہے کہ مصطفیٰ کریم سے جب پوچھا گیا محبوب تجھے کیسے پتا چلا کہ میں نے تجھے سب پر بزرگی دی ہے, تو رب مصطفیٰ نے عرض کی مولا مجھے جب پتا چلا کہ جب تو نے مجھے اپنا بندہ کہا. بیان دیجیے سبحان اللہ, جب تو نے مجھے اپنا بندہ کہا تو مجھے یقین ہو گیا میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہو چکا ہوں, کیونکہ تو نے مجھے اپنا بندہ کہہ دیا میں سب سے اور اعلیٰ ہو گیا ہوں. ایک ہے عبد بندہ, ایک ہے عبد ہی یعنی عبدہ میرا بندہ, یعنی اس کا بندہ تو مانا کرنے کے بجائے میرا بندہ, تو ایک ہے بندہ اور ایک ہے میرا بندہ, ان دونوں میں بڑا فرق ہے, ان دونوں میں بڑا بہت ہی بڑا فرق ہے. اللہ کے حبیب وہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کا نام نہیں ذکر کیا بلکہ آپ کے صفات کی اعلیٰ صفت بیان کی جو اصل صفت ہے بیابد ہی خدا اپنے بندے کو لے گیا. یہاں پر امام راضی نے بڑی پیاری بات کی, فرمایا کہ اگر یہ سوال ہو جائے کہ خدا نے عبد ہی کے لفظ سے تو دیگر نبیوں کو بھی یاد کیا ہے, اگر آپ یہ کہیں کہ سرکار کو عبد ہی کہا ہے کہ میرا بندہ تو اللہ نے دیگر انبیاء کو بھی میرا بندہ کہا ہے تو اس میں تو اعتراض آئے گا, اور اس میں علماء الشاق کا طریقہ دیکھیے کہ سرکار کی عظمت کو کیسے بیان کرتے ہیں. یہ جب حوالہ میں نے امام راضی کا پڑھا تو میں نے کتاب کو چھوما بھی الحمدللہ اور دو رکعت میں نے نفل بھی ادا کیے, جس سے میرا دل اس قدر خوش ہوا کہ کتنا پیارا لگتا ہے, کتنے عاشق لوگ ہیں کہ دیکھیں اتنا پختہ سوال لاتے ہیں پھر اس کی پختگی کے اندر حضور کا چشمہ پھوٹ نکلتا ہے. اب سوال دیکھیں کتنا پختہ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ حضور کی فضیلت پہ آپ کہتے ہیں کہ حضور کو عبد نہیں کہا عبد ہی کہا, یعنی صرف عبد نہیں کہا بندہ نہیں کہا میرا بندہ کہا, تو اس سے آپ فضیلت ثابت کرتے ہیں, جبکہ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پر نہیں بلکہ متعدد جگہ پر کہا ہے, جس طرح کہ سورہ مریم میں حضرت زکریہ کے بارے میں کہا گیا کہ ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریہ, کہ یہ رحمت تو دیکھو یہاں پر عبدہ زکریہ, یہاں پر حضرت زکریہ کو بھی عبدہ کہا گیا میرا بندہ زکریہ, تو کہا کہ اگر حضور کو بھی عبدی کہا گیا ہے تو حضرت زکریہ کو بھی تو عبد کہا گیا. پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے آیا قرآن کے اندر وذکر عبدنا داؤد, یاد کرو ہمارے بندے داؤد کو, تو یاد دینا عبدہ یعنی ہمارا بندہ, تو کہہ تو داؤد علیہ السلام کو بھی کہا گیا ہے. اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی عبد کہا گیا ہے کہ میرا بندہ, تو کہا اب دیکھیں توجہ چاہوں گا, کہتے ہیں دیکھیں سرکار کو بھی عبد ہی کہا گیا میرا بندہ, داؤد علیہ السلام کو بھی کہا گیا, حضرت ایوب کو بھی کہا گیا, حضرت زکریا کو بھی کہا گیا, تو یہ کوئی تعریف کی بات تھوڑی ہے, تعریف کی بات اپنی جگہ پر تو ہے لیکن حضور کی انفرادیت تو نہ رہی اس میں, یہ تو سب کو کہا گیا. شاہ کہنے لگے آپ سمجھے نہیں ہمارے کہنے کا مقصد, کہا جی وہ مقصد کیا ہے, کہا دیکھو نا زکریا کو جب عبد کہا تو ساتھ نام بھی لکھا عبدہ زکریا, خالی عبدہ نہیں کہا نام بھی لیا ہے ساتھ میں زکریا, حضرت داؤد کو جب اپنا بندہ کہا تو نام لیا آگے داؤد, جب حضرت ایوب کو اپنا بندہ کہا تو کہا کہ ایوب ذکر کیا ہے. فرمایا جن جن کو خدا نے عبدہ کہا ان نبیوں کا نام لیا, اس لیے کہ عبدیت آلہ کے لیے شک پیدا ہوتا, تو کہا گیا کہ عبد کون, عبد کا زکریا کا مصطفیٰ ایسے عبد کامل ہے کہ خدا نے کہا سبحان اللہ اسرا بعبد ہی, دائرہ عبد کہا عبد محمد نہیں کہا, اس لیے کہ جس کو صرف عبد کہا جائے وہ صرف مصطفیٰ ہی ہے, جس کو کامل عبد کہا جائے وہ صرف مصطفیٰ ہی ہے, اس کے علاوہ جو اس کے درجے میں کم ہے تو ان کا نام ذکر کر دیا جاتا ہے عبدہ زکریہ اور ایوب اور داؤد نام رکھ دیا جاتا ہے, اس لیے کہ عبدیت میں وہ کمال نہیں, اور جس کو عبدیت کامل کہا جائے وہ مصطفیٰ ہے, کہ جس کو کہہ دیا جائے میرا بندہ تو پھر نام لینے کی ضرورت نہیں, ذہن مصطفیٰ ہی کی طرف جاتا ہے. ایک دفعہ درود پاک پڑھ کر ان بزرگوں کو ثواب پہنچائیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اندازہ لگائیے آپ کہ کتنا پیارا فرق لایا ہے, فرمایا کہ عبدہ تو ہے اس کا انکار نہیں ہے لیکن پورا تو پڑھو ان کا نام بھی آگے آتا ہے, مصطفیٰ کو جہاں عبد کہا جاتا تو نام نہیں آتا, سمجھا نام, جب رب مصطفیٰ کو کہتا میرا بندہ تو پھر محمد کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی, حضرت زکریا کو کہتا میرا بندہ تو زکریا کہنے کی
بات ہوتی ہے کہ ہاں میرا بندہ زکریہ بھی ہے،
میرا بندہ زکریہ بھی ہے، میرا بندہ ایوب بھی ہے، میرا بندہ داؤد بھی ہے، لیکن جب کہیں میرا بندہ اور اس پر نام ذکر نہ کرے تو فرد کامل عبودیت کے جو ہے ذات مصطفیٰ کریم ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ امتیازی نقطہ ہے، فرمایا کہ اللہ سبحان پاک ہے رائب سے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو لیلن رات کے مختصر سے حصے میں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے مسجد اقصا تک کی سیر کرائی ہے۔ فرما الذی بارکنا حوله، مسجد اقصا کیا ہے؟ فرما اس کی ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ الذی بارکنا حوله لنريه من آیاتنا، تاکہ ہمارا بندہ ہماری نشانیوں کو دیکھ لے، انه هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا بھی اور دیکھنے والا بھی ہے۔ اس پر اب اختصار کے ساتھ جو وقت ہمارے پاس رہ گیا ہے ہم آتے ہیں حدیثوں کی طرف تاکہ خاکہ اس پر ہم دیکھ لیں۔ معراج کا ایک واقعہ پورا کسی ایک حدیث کے اندر نہیں ہے، یہ علمی بات ذرا یہاں پر سماعت فرمائیے، معراج شریف کا پورا واقعہ کسی ایک حدیث کے اندر، بخاری میں جو حدیث ہے اس میں بیت المقدس جانے کا ذکر نہیں ہے، وہ ذکر پھر مسلم شریف میں آتا ہے، نسائی شریف میں آتا ہے۔ جو بات بخاری شریف میں ملتی ہے اس کے بعد کا واقعہ یا اس سے پہلے کا واقعہ پھر مسلم میں مل جاتا ہے، ترمذی میں مل جاتا ہے، دلائل النبوہ میں مل جاتا ہے، مسلم امام احمد میں مل جاتا ہے، مختلف روایات کے ساتھ۔ 30 سے زیادہ صحابہ اس کی روایت کرنے والے ہیں، کتنے؟ 30 سے زیادہ صحابہ ان تمام چیزوں کی روایت کرنے والے ہیں۔ تو امام بخاری علیہ رحمت نے جو روایت لی ہے وہ اپنی جگہ پر، امام مسلم نے لی ہے وہ اپنی جگہ پر، حضرت امام نسائی نے لی ہے وہ اپنی جگہ پر۔ تو یہ روایتوں کے اندر بڑی شگفتگی ہے، یہ نقطہ میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بات تو آپ سمجھ گئے نا کہ معراج کا سارا واقعہ ایک حدیث میں نہیں ہے، جس طرح اذان کے بعد کی دعا پوری ایک حدیث میں نہیں ہے، اللہم رب ہذہ الدعوت التامہ، یہ پوری جس طرح آپ پڑھتے ہیں یہ حدیث میں نہیں ہے۔ اس کا کچھ ٹکڑا بخاری میں ہے، کچھ ٹکڑا کسی اور کتاب میں، کچھ ٹکڑا کسی اور کتاب میں۔ ان تمام کے اقتباس کو علماء لے کر جمع کرتے ہیں اور ایک دعا بن جاتی ہے، اس لیے کہ نکلا تو سب دہن مصطفیٰ سے ہی ہے، حضور نے فرمایا صحیح سند کے ساتھ، یہ علماء کا طریقہ رہا ہے۔ اسی لیے معراج کا واقعہ بھی کسی ایک حدیث کے اندر نہیں ہے بلکہ متعدد حدیثوں کے اندر ہے۔ یہ اس لیے ہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ جس طریقے سے بیان فرمایا ہے وہ کہیں سے چھوٹ نہ جائے۔ کچھ علماء نے کچھ کو لے کر اس کی وضاحت کی ہے، کچھ محدثین نے کچھ کو لے کر کچھ کی وضاحت کی ہے، تفسیر کے ماہرین نے کچھ لے کر کچھ کی وضاحت کی ہے۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھیے۔ بخاری کتاب الصلاۃ، توجہ چاہوں گا، بخاری کتاب الصلاۃ میں پہلی حدیث ہے معراج کی، وہ سیدنا ابو ذر غفاری سے، کس سے مل کر کہیں، کس سے ہے؟ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث ہے، لیکن میں اس وقت وہ حدیث نہیں پڑھ رہا، میں بخاری شریف میں کتاب التوحید میں بھی حدیث آئی ہے، کتاب الصلاۃ میں بھی آئی ہے، کتاب المناقب کے اندر بھی آئی ہے۔ امام بخاری نے معراج کی حدیثوں کو کئی جگہ پر لیا ہے، معراج کی حدیث کو کئی جگہ پر لیا ہے، اس کے تواتر کو میں علمی طور پر جوڑنا چاہتا ہوں، جو ایک بڑا نفیس نقطہ ہے، اس کو ذرا سماعت فرمائیے۔ میرے سامنے سو بخاری شریف ہے اور اس میں کتاب مناقب الانصار، جہاں انصاریوں کی فضیلت کتاب المناقب کے اندر ہے، اس کے ضمن میں پورا ایک باب امام بخاری نے باندھا ہے، باب المعراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کے بیان میں، غور سنیے۔ اس کے راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی فضیلت آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، یہ بہت عظیم صحابی ہیں۔ وقت میرے پاس ہوتا اگر آپ کہتے، تھک تو نہیں رہے آپ؟ سبحان اللہ، میں تو جتنا بول رہا ہوں تازگی آ رہی ہے، یقین آپ میں بھی تازگی آ رہی ہوگی حضور کے ذکر کے ساتھ، اور مجھ سے اگر وعدہ کرو تو میں ابھی فجر فجر کے بعد، ظہر ظہر کے بعد، سر کل اس ٹائم پر ہم درس کو رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس ذکر کے اندر اتنی برکت ہے، اس ذکر کے اندر اتنی، پھر زندگی وفا نہ کر، پھر کب وقت آتا ہے؟ یہ بھاگم بھاگی کاروبار تو چلتا رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ کی ہیڈ لسٹ تیار ہوتی ہے، ہم نے کہا جی ہماری ہیڈ لسٹ 15 شعبان کو تیار ہوتی ہے، 27 ہے، 3 دن یہاں کے، 15 دن شعبان، کتنے ہو گئے؟ 18 دن۔ اس 18 دن کے اندر اگر ہمارا گزشتہ ہیڈ لسٹ پہ نام آ گیا تو جائیں گے، کیونکہ ہمارا یقین ہے، اور نہیں آیا تو ہمارا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو 15 شعبان آئے گا اس میں ہماری ہیڈ لسٹ بنی جائے گی، ٹھیک ہے نا، اور جی بوری بن جائے گی۔ ہم نے کہا یہ بوری موری ہم مسلمان ہیں، ہم الحمدللہ کون ہے، ہے بہت گناہگار لیکن موت سے بڑا پیار کرتے ہیں, کیونکہ جو اس میں کھوٹا رہا وہ سب میں کھوٹا رہے گا. کیونکہ ڈرو گے تب بھی مرنا ہے, نہیں ڈرو گے تب بھی مرنا ہے, مرنا تو حق ہے. اور موت کتنی اچھی چیز ہے کہ پھر یہ سارے بزرگوں کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے, یہ قبر پھر روشن ہو جائے گی. تو کیا بوری اور کیا لسٹ اور کیا دھماکے اور کیا. اور میں آپ کو بتائیے, مسجدیں جو میں نے بند کروائی, یہ میں نے اس لیے نہیں کہ شاہ صاحب کو تحفظ دینے کے لیے جمعے کے دن مسجدیں بند ہوئی ہے. اگر کسی نے میرا نام لیا تو غلط استعمال کیا, میں آپ کو بتا دوں. جمعے کے دن اگر یہ مسجد کے دروازے بند رہے ہیں تو یہ میں نے تحفظ کے حوالے سے تو کہا تھا, لیکن اللہ کی عزت کی قسم میری ذات کے حوالے سے میں نے نہیں کہا تھا. کیونکہ کچھ بھائیوں کے ذہنوں میں سوال آیا کہ شاہ صاحب کیا نہیں, موت سب کے لیے میرے بھائی, کوئی بڑائی نہیں ہے, سب کے لیے. یہ مسجد صرف ہم نے اس لیے بند کرائی کہ اس میں اتنے لوگ آ جاتے ہیں, موت حق ہے لیکن اسباب کو بھی بروئے کار لانا چاہیے. تو اتنے لوگ آ جاتے ہیں جمعے کے دن تو سب کا تحفظ ہو. یہاں پر میں نے اپنے لیے یہ بات نہیں کی ہے کہ مظفر شاہ اس میں مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں تو لہٰذا اس مسجد کے اندر پہرا دیا جائے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مظفر شاہ صرف یہ مسجد میں پہرے میں رہتے, باہر جو تنہا گاڑی چلاتے رہتے اس میں کوئی نہیں ہوتا. ایک بات تو یہ بھی ہے نا, تو یہ میری ذات کے حوالے سے میں نے نہیں عرض کیا, یہ مسجد کے تحفظ کے حوالے سے کیا. یہ اچھی بات ہے, کوئی بری بات بھی نہیں, اچھی بات ہے کہ احتیاط سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنے کا حکم دیا ہے. گارڈ رکھنا بھی کوئی بری بات نہیں ہے, اچھی بات ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے ساتھ تمام معاملات رکھے, علماء نے اس کو جائز کہا. تو یہ تحفظ کے حوالے سے اس پر کوئی اتنا نقطہ چینی اور زمین آسمان کے قلابے ملانے کی ضرورت بولے نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں, گناہگار ہیں کہ مسلمان, الحمدللہ ہمارا یقین ہے نا ہمارا کہ 15 شعبان کو سنیوں کو تو سب جانے یقین ہے الحمدللہ. یہ مسجد حبیبیہ اثر سے بھری ہوتی ہے الحمدللہ. اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد رکھے, ہر اللہ اپنے گھر کو آباد رکھے, اس کی حفاظت فرمائے, بالخصوص مسجد حرام اور مسجد نبوی کی حفاظت فرمائے, قبلہ اول مسجد اقصیٰ کو اللہ آزادی نصیب فرمائے. ہماری اس مسجد, کیونکہ جہاں کھاتے وہیں کے گن گائے نا, تو ہماری یہ مسجد جو ہمارا مشاہدہ ہے یہ اثر سے بھری ہوئی ہوتی ہے 15 شعبان کو, اور یہ پوری رات بھری رہتی ہے. تو سنی تو بڑا دلیر, وہ پہلے آ کر کہتا ہے یا اللہ ہم پہلے سب میں موجود ہیں کہ ہمارا نام لکھ دیا گیا ہے, ہمارا نام لکھ لیا گیا ہے. تو سنیو, فکری طور پر اپنے نظریات کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. تو لہٰذا غور سے سنیں, ٹائم کو نہ دیکھیں, گھڑی کو نہ دیکھیں, پھر پتا نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے, پھر زندگی وفا کرے نہ کرے. لیکن ہاں, پھر بھی اگر آپ کو کوئی کام ہو, کہیں آپ کو جانا ہو, تو یہ مستثنا ہے. دیوانہ اپنے دل کو خوش کرتا ہے. ہم تو صرف ایسی محبت کی بات کر رہے ہیں, دفعہ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. میرے دوستو, بخاری شریف میرے سامنے اس وقت موجود ہے. بخاری شریف کتاب المناقب, میں نے پہلے رکھ کیا کتاب الصلات کی پہلی حدیث حضرت امام ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضاہ عنہ سے موجود ہے. یہ حدیث حضرت انس بن مالک سے ہے. اس علم نقطے کو ذرا سنیے, میں اس ترتیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن لیکن سنیے, اس کے پیچھے قرآن ماخذ ہے. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنور یوم من آیاتنا انه سمیع بصیر. ٹھیک ہے, ایک بات. اس کے بعد سورہ نجم کی 18 آیات ہیں, بولے سبحان اللہ. سورہ نجم کی 18 آیات ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ بخاری, تو ہم نے کہا یہ قرآن موجود ہے, پیچھے پورا قرآن موجود ہے. اب صحابی حضور کی خدمت میں جا کر جیسا پوچھتے رہے, حضور نے بیان کیا, پھر بعد والے غلام الصحابیوں کے قدم کو لپٹتے تھے. بتاؤ نا معراج کیسی, ہم تو سبحان الذی اسرا پڑھتے ہیں, تم نے تو اسرا کے دولہا کو خود دیکھا ہے, ان کی زبان سے سنا ہے. تو لہٰذا بتاؤ نا آقا نے کیا بیان فرمایا. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثہ عن لیلۃ الاسرا, فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لیلۃ الاسرا یعنی شب معراج کا ذکر حضور نے فرمایا. قال بینما انا فی الحطیم, فرما میں حطیم میں سویا ہوا تھا, میں حطیم میں سویا ہوا تھا. ایک روایت ہے کہ میں زمزم پر سویا ہوا تھا, ایک مسجد حرام میں سویا ہوا تھا. اس کو علماء نے تدبیق یوں کی ہے کہ سرکار پہلے زمزم کے پاس تھے, وہاں سے اٹھ کر پھر آپ حطیم میں آ گئے, پھر حطیم میں لیٹ گئے. کسی صحابی نے جب پوچھا تو حضور نے اس کو کہا کہ میں زمزم پر سویا ہوا تھا, زمزم کے پاس سویا ہوا. تھوڑے دنوں کے بعد کسی نے پوچھا تو حضور نے زمزم کا نام لیا یا حطیم کا نام لیا, بات تو ایک ہی تھی. اس لیے حضور نے نام کو بار بار ریپیٹ نہیں کیا کہ سب ہو تو مسجد حرام کے اندر رہا تھا. سمجھ رہے ہیں, ہمارے سر سید احمد خان صاحب تھوڑے گھبرا گئے یہاں پر. وہ کہنے کہ معراج کیسے صحیح ہو سکتی ہے, حضور کبھی کہتے ہیں میں حطیم میں تھا, کبھی کہتے ہیں میں مسجد حرام میں تھا, کبھی کہتے ہیں میں زمزم میں تھا. تو یہ تو
تینوں جگہ متضاد ہے لہٰذا حدیث ٹھیک نہیں. اور میں نے کہا کل کے دشمنوں تھوڑا غور کرو, یہ علماء نے اتنی تدبیریں کی ہیں, اتنے خوبصورت حضور کے شان شان واقعے کو آپ اتنے چھوٹے سے اعتراض پر اڑا دو گے اور اتنی بڑی نعمت اتنے بڑے ایمان کے ذریعے کو چھوڑ دو گے. یہاں پر اشاق نے کہا کہ سر پہلے یہ بتائیے, سید آباد میں پہلے سر ہیں تو سر پہلے آپ یہ بتائیے کہ حتیم کہاں پر ہے؟ کہنے زمزم کے پاس. کہا جی زمزم کہاں ہے؟ کہا جی مسجد حرام میں. کہ مسجد حرام کیا کہاں ہے؟ کہ یہ دونوں چیزیں مسجد حرام کے اندر ہے. تو میں کہا بات تو پھر ایک ہی حضور نے بیان فرمائی ہے نا, آپ اگر بات کو بگاڑ رہے ہیں کہ حضور چاہے زمزم کے پاس تھے تو تھے تو مسجد حرام کے اندر ہی, حضور حتیم میں تھے تو مسجد حرام میں ہی. تو یہ ساری بات مسجد حرام کی, اور قرآن نے من المسجد الحرام کہا ہے. قرآن نے کہا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, یار یہ مسجد حرام کے پوائنٹ ہے, دیگر جگہیں جہاں آقا نے آرام فرمایا. اور لفظ مسجد حرام قرآن کا اس کو اپنے دائرے میں لے کر کہتا ہے من المسجد الحرام ہے. قرآن نے زمزم کا نام اس لیے نہیں لیا سبحان اللہ, قرآن نے حتیم کا نام اس لیے نہیں لیا سبحان اللہ, قرآن نے کعبے کا نام اس لیے نہیں لیا تاکہ میرے محبوب کا تحفظ کیسے ہوگا. قرآن نے محبوب کے سارے اداؤں کا تحفظ کیا, فرمایا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام, ہم نے مسجد حرام سے سیر کرائی تاکہ زمزم کی بات بھی صادق ہو جائے, حتیم کی بات بھی صادق ہو جائے. یہ تحفظ ہے مصطفیٰ کریم کا, یہ تحفظ ہے مصطفیٰ کریم کا, مصطفیٰ کریم پر رب کریم کا, کہ جو رب کریم نے آپ کے ذکر کو تحفظ بروا فرمایا. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان باتوں سے نوازا. آپ کہیں گے, ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے, آپ کہیں گے کہ یہ سبحان الذی اسرا جو آیت نازل ہوئی ہے, یہ جو نازل ہوئی ہے تو یہ اپنے کمال کے اعتبار سے اس نقطے کو واضح کیوں نہیں کرتی اور مسجد اقصی ہی کے ذکر تک منحصر کیوں نہیں رہتی؟ اس لیے کہ مسجد حرام کا ذکر بھی اس لیے کرنا تھا تاکہ محبوب کا ذکر محفوظ ہو, کیونکہ سب سے پہلے یہ آپ کا عظیم معجزہ ہے, تو معجزہ تو منکر کو دکھانا تھا. عاشق صدیق نے تو کچھ بھی نہیں سنا, کہا محبوب کہتے ہیں, کہا کیسے بڑی بات کہتے ہیں مان لیتا. عاشق تو پھر کوئی دلیل نہیں مانتا, جہاں ذکر مصطفیٰ کہتا یہ حضور کے لیے ہو رہا یہی دلیل ہے. کہتے ہی آپ انگوٹھا چومتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا ابو بکر سے ایمان سیکھو اور ان سے دین لو. کہتے ہیں انگوٹھا آپ نے چوما اس کی دلیل کیا؟ میں نے کہا کس کے لیے چوما ہم نے؟ وقت کے حاکم کے لیے چوما یا رسول اللہ کے لیے چوما؟ کہا جی ہم نے تو یہ سنا کہ آپ حضور کے نام پر چومتے ہیں. تو میں نے کہا آپ تو ماشاء اللہ مسلمان ہیں, اس پر دلیل مانگتے ہیں؟ جو کام حضور کی تعظیم کے لیے ہو رہا ہے, جو ہو حضور کے لیے رہا ہے یہ کوئی کم دلیل ہے؟ جو کام ہو حضور کے لیے رہا ہے تو کوئی کم دلیل ہے؟ تو جو کام حضور کے لیے ہو اس پر دلیل کا کیا مطالبہ؟ جو کام حضور کے لیے ہوتا ہے وہی تو ثابت ہو جاتا ہے, وہی تو دین بنتا ہے. کہ بم صفا برسا خیش را کے دین ہماؤس اگر بعون رسیدی تمام ڈول حدیث. اقبال نے یہ بات کہہ دی ہے کہ جو کام مصطفیٰ کے لیے کیا جائے وہی تو دین بن جاتا ہے, وہی تو دین بن جاتا ہے. میرے دوستو تو مسجد حرام کا ذکر اس لیے کیا تاکہ منکر جو سامنے تھے انہوں نے کوئی آسمانوں کی سیر وغیرہ تو نہیں دیکھی تھی, انہوں نے مسجد حرام دیکھا تھا. تو اللہ نے انہیں چوکانے کے لیے اور اپنے محبوب کی نبوت کی طرف انہیں برنگیختہ کرنے کے لیے, آ جائیں وہ اعتراض کر دیں جیسا کرنا چاہتے ہیں, تو خدا نے کوئی مبہم الفاظ نہیں رکھے بلکہ ان کو بالکل کریدنے کے لیے الفاظ رکھے ان کے مزاج کے مطابق. کہا دیکھو مسجد حرام کو بھی تم جانتے ہو اور مسجد اقصی جہاں تم تجارت کے لیے سفر کرتے ہو اس کو بھی جانتے ہو, ہم اپنے محبوب کو تو بہت سیر کرا رہے ہیں لیکن اس کا معجزہ تمہارے سامنے ثابت کرنا ہے. اس لیے خدا نے فرمایا من المسجد الحرام من المسجد اقصی, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے. محبوب اس کا ذکر کر تاکہ رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ مشرکین اگر مسجد اقصی جائیں تو یہ چھ چھ مہینے لگ جائیں, لیکن تو رات کے مختصر سے حصے میں جا کر آئے اور پھر مسجد اقصی کی بات کرے, پھر یہ تجھ سے سوال کرے اور تو جواب دے کر ان کو لاجواب کر دے تو میری شان اور تیری شان کیسے ثابت ہو جائے گی؟ تو خدا نے اس لیے آسمانوں کا ذکر نہیں کیا بلکہ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کے اندر مسجد اقصی کا ذکر کیا. تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں سو رہا تھا, وربما قال فی الحجر, انہوں نے یہ بھی کہا کہ راوی نے یہ کہا کہ اسی طرح بھی کہ وہ حجر میں آرام فرما تھا, مستجعا میں آرام فرما رہا تھا, اذ اتانی آتی آنے والا آیا, آنے والا آیا, فقد وقال وسمعت یقول, وہ میرے پاس آ کر کچھ کہنے لگی. سرکار نے فرمایا آنے والا آیا اور میرے پاس آ کر کچھ کہنے لگا, تو سرکار فرماتے ہیں
وسمعته اور ان کی ساری باتیں میں سن رہا تھا, ان کی ساری باتیں میں ان کی ساری باتیں. اب معراج کا واقعہ آپ کہتے ہیں ایک گھنٹہ تقریر کریں, یہاں تو نقطے نقطے پر فضیلت کی نہریں نکلتی ہیں. خیر میں اسی کا ترجمہ آگے کرتا ہوں, ورنہ یہاں سے بہت سے سبحان اللہ خوشبودار پھول آپ کے لیے نمودار ہو سکتے ہیں ہمارے لیے. حضور نے فرمایا کہ وہ میرے سر کے پاس کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے اور میں سن رہا تھا. یقول, پھر آقا نے فرمایا, فشق ما بین ہاذہ الی ہاذہ, یہاں سے لے کر یہاں تک, یعنی فرمایا کہ ما بین ہاذہ الی ہاذہ, یہاں سے لے کر یہاں تک کے درمیان مجھے چیرا گیا. تو کہتے ہیں راوی جو ہے, فقلت لجارودی, تو جارود راوی جو ہے وہ جارود امام جارود سے پوچھتے ہیں کہ وہو الی جنبی ما یعنی بھی, یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک کا کیا معنی ہے, کہاں سے کہاں تک چیرا گیا. تو حضرت انس اس کا ترجمہ کر کے بتاتے ہیں کہ چلو میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں تمہارے سامنے. فرمایا کہ من صغرت نحره الى شعرته وسمعته يقول وفي روایت من صغرت نحره الى شعرته, فرمایا کہ حضور نے اشارہ فرمایا یہاں سے لے کر درمیان, فرمایا یہ جو نہر کی جگہ ہے حلق سے لے کر فرمایا کہ ناف تک, اس پورے سینے کو میں نے شک کر دیا. فرمایا شک کرنے کے بعد اس واقعے کی تفصیل بتاتے ہیں, شک کرنے کا فاستخرج قلبی, پھر اندر سے میرے دل کو نکالا, اندر سے میرے محبت سے کہیں اندر سے میرے دل کو نکالا. فرمایا ثم اوتیت بالتسکین وفی روایت بالتشکین, پھر بالتشکین من الذهب, سونے کا ایک تھال تھا جس میں میرے دل کو لا کر رکھ دیا گیا اور میں دیکھ رہا ہوں اور میں مصطفیٰ تیری حیات کو سلام ہو, مصطفیٰ تیرے کمال کو سلام ہو. درود پاک پڑھیے گا محبت سے کہو. فرمایا میرے دل کو حلق سے لے کر, حلق سے لے کر حلقوم سے لے کر ناف تک چیر دیا گیا, اس میں سے میرے سینے کو چیرا گیا, پھر اس میں سے میرے دل کو نکالا گیا. نکالنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرماتے ثم اوتیت بتسکین من الذهب مملوءۃ ایمانا, وہ تھال ایسا تھا جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا, ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا. پھر آقا فرماتے دل کو رکھا نہیں گیا, فغسل قلبی, اور ایک روایت میں ہے بخاری کی جو پہلی حدیث ہے اس میں ہے فغسل بزمزم بماء زمزم, وہ بھی بخاری کے الفاظ ہیں. فرمایا کہ میرے دل کو اس انوار والے تھال میں رکھ دیا گیا, پھر میرے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا. ڈاکٹروں کے لیے تو بڑا فکر کا مسئلہ ہے کہ بائی پاس ہو رہا ہے, دل کو نکال دیا گیا اور بالکل الگ تھک رکھ دیا گیا اور اس کو پانی سے دھو لیا گیا, انسان زندہ رہے گا؟ انسان زندہ رہے گا؟ یہ مصطفیٰ ہیں کہ دل ان کی وجہ سے زندہ رہتا ہے, دل ان کی وجہ سے زندہ رہتا ہے, انہیں دل کی حاجت نہیں ہے, انہیں دل کی حاجت نہیں ہے. فرمایا فغسل بماء زمزم, میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اس کو زمزم سے دھویا گیا ہے. گلاس میں دو پانی رکھ دیں آپ, کوئی بتا سکتا ہے زمزم کون سا ہے؟ نہیں بتا سکتا. لیکن آقا کا مشاہدہ نبوت نبوی مشاہدہ ہے, یہ اتنا مقوی اور اتنا قوی ہے. فرماتے میں نے دیکھا کہ وہ زمزم سے دھویا گیا ہے. یہاں کوئی شاخ نے کہا کہ زمزم کا انتخاب کیوں, کہ اسماعیل سے تو فضیلت تھی لیکن قلب مصطفیٰ کی فضیلت لکھ کر زمزم پھر سب سے اعلیٰ ہو جائے. کہ پہلے تو ایڑی اسماعیل سے, اسماعیل کی ایڑی سے تھی, رقبہ اسماعیل سے تھی, یہ کوئی کم فضیلت تھی. فرمایا حضرت اسماعیل کی ایڑی سے شرف تھا زمزم کو, لیکن پھر بھی زمزم کوثر سے نظریں چراتا تھا, زمزم کوثر سے نظریں چراتا تھا, کیونکہ کوثر میرے آقا کی انگلیوں سے بہا ہے, کوثر میرے آقا کی انگلیوں سے بہا ہے. کہ زمزم بظاہر کوثر کے سامنے جھکتا تھا, لیکن معراج میں جب دل مصطفیٰ سے جڑ گیا تو وہ کوثر سے آنکھ ملا کر کہتا ہے میں بھی کم نہیں ہوں, کہ میری بھی شان یہ ہے, اس لیے کہ اگر تجھے انگشت مصطفیٰ سے نسبت ہے تو مجھے قلب مصطفیٰ سے نسبت ہے, مجھے دل مصطفیٰ سے نسبت ہے. تو ہر چیز کو فضیلت ذات مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے حاصل ہو رہی ہے. پہلے تو یہ ایڑیے حضرت اسماعیل کی رقب کے ساتھ, پنڈلی کے ساتھ اس کو نسبت تھی, اس وجہ سے یہ بلند تھا, لیکن اس کو حضور کے دل کے ساتھ نسبت دے کر تاکہ زمزم پھر سب سے پاک اور متحر پانی ہو جائے. اب زمزم کبھی پیو
تو حضرت اسماعیل کو تو یاد کرو گے، لیکن اسماعیل ذبیح اللہ جس نبی کی برکت سے بچے اور آباد ہوئے، اس پیارے مصطفیٰ کا بھی نام ضرور یاد کرنا. درود پاک پڑھ کر زمزم پینا، اور اس بات کو یاد رکھنا یہ زمزم وہ حسین پانی ہے جو مصطفیٰ کے قلب کو جس نے بوسا دیا ہے، اب تم پیو گے تو یہ تمہارے بھی دل سے اترتا چلا جائے گا. فرمایا زمزم سے میرے دل کو دھویا گیا. پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غور سے سنیے، ثم خشیا، پھر وہ ایمان و حکمت کی باتیں میرے دل میں ڈال دی گئی، ایمان کی باتیں میرے دل میں ڈال دی گئی. ایک سوال ہے آپ ابن حجر، عاشقوں نے بڑے نقطے یہاں پر بیان کیے. فرمایا اللہ نے آپ کے سینے کو شک کیا اور پھر دل نکالا، اس کو دھلوایا زمزم سے بظاہر، اور پھر اس کے اندر انوار و تجلیات کو انڈھیل دیا گیا. جب وہی جیسی چیز سیدھا سیدھا آپ کے سینے میں آتی ہے تو یہ سیدھا سیدھا کیوں نہیں آیا؟ دیکھیں عاشق کہاں کہاں سے جا کر خوشبو اور چاشنی اور شہد کو تلاش کرتے ہیں. کہہ رہے وہی سیدھا سیدھا سینے کے اوپر آتی ہے اور حضور اس کو حفظ کرتے ہیں، تو یہ معراج کی رات آپ کے سینے کو شک کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ شک کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور یہ انوار و تجلیات دل میں اتارنے کی کیا بات؟ سینے سے بھی اتر سکتا تھا. تو یہاں پر حافظ ابن حجر اسقلانی نے کئی جوابات دیے ہیں، کچھ تفصیلی ہے، لیکن میں اس کا ایک جواب یہی دے دیتا ہوں جو بیان کیا گیا. فرمایا یہاں پر یہ بتانا تھا کہ اگر طائف جو اس سے پہلے واقعہ ہوا ہے، تو لوگوں نے طائف میں رسول اللہ کے جسم پر جب سنگباری کی گئی معاذ اللہ، تو آپ کے جسم سے کثرت سے خون بہا، اور آپ کی نالین مقدس جو تھی مقدسہ وہ خون سے تر بتر ہو گئی، بھر گئی. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسلم اب مصطفیٰ کریم اس ضرب سے تھک گئے ہیں، اب یہ دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے. اس لیے یہ پتھر کی شدت اتنی ہوگی کہ جب انہیں پتھر کا وار یاد آئے گا تو انہیں درد یاد آئے گا، اور یہ پھر لوٹ کے کبھی ہماری طرف نہیں آئیں گے. ابن حجر کہتے ہیں خدا یہ بتانا چاہتا تھا جسے ہم اس مقام پر پہنچا دے کہ کسی کے آنکھوں کے سامنے بغیر بے ہوش کیے اس کی انگلی کاٹ دی جائے، تو اس کی آہو بقا کا عالم کیا ہوگا. کہ یہاں مصطفیٰ کی قوت اور ہمت بتانی تھی کہ آپ کو سلامت رکھ کر آپ کے سامنے آپ کا سینہ چھین لیا گیا اور دل نکال لیا گیا، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ پہاڑ پر بھی ایسا معاملہ کیا جاتا تو پاش پاش ہو جاتا. یہ سینہ مصطفیٰ ہے جو وہی کو بھی سنبھالتا ہے اور ہر درد اور دکھ کو بھی سنبھال لیتا ہے. ایک بات یہ بھی بیان کی گئی کہ نزا کے وقت جو سینہ جکڑا جاتا ہے اور اس سے شدت اٹھتی ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کے حضور یہ ذکر کیا کہ مولا یہ شدت مجھے عطا فرما. تو فرمایا شرش شک کے صدر کر کے وہ تکلیفیں بظاہر آپ پر ڈالی گئی اور مصطفیٰ کریم نے اپنی امت کے سینے کے درد کو اپنے سینے پر محسوس کیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ یہ مصطفیٰ کی طاقت ہے کہ جس کے سامنے اس کا سینہ شک کر دیا جائے اس کا حوصلہ اسی طرح برقرار رہتا ہے، اس کا مشاہدہ اور علم اسی طرح رہتا ہے، اور اس کے دل کو اس سے نکال دیا جائے تو اس کی حیات اسی طرح برقرار رہتی ہے، اس کی حیات اسی طرح برقرار رہتی ہے. پھر میرا آقا آگے ذکر فرماتے ہیں، اس بات کو سنیے، کہتے ہیں کہ پھر میرے دل کو ثم اعید، پھر میرے دل کو اسی جگہ پر رکھ دیا گیا. اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ میں نے اپنے دل میں یہ دیکھا، میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم بخاری کے پابند نہیں ہیں، ہم صحیح حدیث اور فضائل کے حدیث کے پابند ہیں، ٹھیک ہے نا. صحیح حدیث میں یہ بھی آتا ہے تفاسیر کے اندر کہ حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ جب میرا دل وہ دھو رہے تھے تو میں نے خود دیکھا اس میں دو کان تھے اور اس میں دو آنکھیں تھیں، دو آنکھیں تھیں، تو سرانے وہ ازلانے تو سمانے. فرمایا وہ آنکھیں ہمیں نہیں تھی، فرمایا وہ آنکھیں تھیں جو دیکھتی بھی تھی اور وہ دو کان تھے جو سنتے بھی تھے. اب علماء نے فرمایا، اب بات سمجھ میں آ گئی بخاری کی حدیث کی. سرکار نے فرمایا میرے پیچھے اپنی صفوں کو ذرا دست رکھا کرو، تم یہ نہ سمجھو کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں. فرمایا جس طرح میں آگے سے دیکھتا ہوں اس طرح پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. فرمایا اب روایت سمجھ میں آ گئی، یہ سارا دل مصطفیٰ کی کرامت ہے کہ فرمایا میرے دل میں دو آنکھیں تھیں تم سرانے جو دیکھتی ہیں، وہ ازنانے تو سمانے، دو کان ہیں جو سنتے ہیں، اور یہ وہی کان ہے جو سرکار کے لیے میری ماں عائشہ سے کہتے ہیں، عائشہ انی اسمع واطیت السماء، دیکھو آسمان کیسا چڑ چڑ کرتا ہے میں اس کو سنتا ہوں. میرے صحابہ دیکھو میں دیکھ رہا ہوں ساتوں آسمان جو ہے وہ فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں. اور مصطفیٰ کو گنبد خضرا سے دیکھنے کا انکار کر کے اپنی عاقبت نہ خراب کرنی چاہیے. مصطفیٰ کہتے ہیں کہ آسمانوں میں جو فرشتے ہیں میں ان کے اندر، وہ جو فرشتے کچھ رکوع میں کچھ سجود میں، میں ان کی صفوف کو جانتا ہوں. فرمایا ان کے درمیان جتنا فرق ہے میں اس کو بھی دیکھتا ہوں. اور جامع ترمذی کی حدیث ہے, میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے. انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. میرے صحابہ تعجب نہ کرنا, مجھے اللہ نے شان عطا فرمائی ہے, جو میں دیکھ سکتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے اور جو میں سن سکتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے. سیاح میں روایت آتی ہے, حضرت عمر کھڑے ہوئے تھے اور ایک دھرام سی آواز آئی, حضرت عمر خوف میں آئے, عرض کیا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ بھاقا نے مسکرایا, فرمایا نہیں نہیں یہ جہنم کی گہرائی بتائی جا رہی ہے. جہنم دیکھیں تحت سرا ہے, مصطفیٰ شریف اوپر نہیں تحت سرا کو بھی دیکھتے ہیں. فرمایا عمر گھبراؤ نہیں, یہ بتایا جا رہا ہے جہنم کی گہرائی. روایت میں آتا فرمایا کہ 70 سال یا 70,000 سال, اور پھر روایت جو کنکر پھینکا گیا تھا وہ آج جا کر جہنم کی تہہ میں اتر رہا ہے. تو مصطفیٰ کو گہرائی بھی پتا ہے اور اس آواز کا مشاہدہ بھی پتا ہے. یہ مصطفیٰ کریم کی شان ہے جو آقا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے دل میں دو آنکھیں تھیں اور دو کان تھے, جو آنکھیں دیکھتی بھی تھی اور کان. اور یہی تو میری ماں حضرت عائشہ کو بخاری میں میرے آقا نے کہا, عائشہ تم مجھ سے پوچھتی ہو کہ میں تہجد میں کیسے اٹھوں گا, وتر کیسے پڑھوں گا, میں تو عشاء پڑھ کے سو جاتا ہوں. تو سنو, عینان تنامان ولا ینام قلبی, کہ تم میری آنکھیں بند دیکھتی ہو میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے. محبت سے کہنا سبحان اللہ, یہ تم میری آنکھوں کو بند دیکھتی ہو عائشہ, یہ میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے, یہ میرا دل. عینان تنامان ولا ینام قلبی, میرا دل کبھی نہیں سوتا. ایک اور بخاری پڑھ دوں پھر یہاں پر اس حدیث کی تشریح. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں آقا کے ساتھ موجود تھا, کتاب الصراط میں ہے, آقا کے ساتھ موجود تھا, میں نے غور کیا, آقا تشریف لائے اور لیٹ گئے بستر پر. تیزی سے آپ کی, جب بندہ گہری نیند سوتا ہے تو تیز سانسیں چلتی ہیں, تو کہنے کہ سرکار تیز سانسیں آپ کی چل رہی ہیں, یعنی گہری نیند میں سو رہے ہیں. نماز کا وقت ہوا, حضور بیدار ہوئے, تشریف لائے اور آپ نے اسی طرح نماز پڑھائی, اسی طرح نماز پڑھائی. امت میں مسئلہ اٹھا کہ نبی کو وضو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی ہے اٹھنے کے بعد, کیونکہ ہم سو جائیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے. پھر علماء نے اس میں اور بات کھولی ہے, فرمایا نفس نوم نفس وضو نہیں ہے, نیند وضو کو نہیں توڑتی. نیند جو ہے نفس نیند, یہ نفس وضو نہیں ہے, نیند نہیں توڑتی. ہاں بندہ جب کسی کے سہارے پر سوتا ہے تو پھر نیند سے ہٹ کر اس پر ایسے خمار کا غلبہ ہو جاتا ہے جس سے اس کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں, اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں. اور اعضاء ڈھیلے ہونے کی وجہ سے وہ جو اعضاء ڈھیلے ہو گئے, بندے کو اپنے آپ سے غفلت آ گئی, تو اس غفلت کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ سکتا ہے, یا محض یہ غفلت اور غشی جو ہے یہ خود ناقص وضو قرار پاتی ہے. فرمایا خارجی چیز ہے, یہ خارجی چیز ہے. جس طرح اگر آپ بیٹھے ہوئے دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر کے, جس کو کہتے ہیں اکڑو بیٹھنا, اور پیچھے آپ نے ٹیک نہیں لگائی ہے اور آپ بیٹھے رہے اور سو گئے, میں سو جاؤں یہاں مصطفیٰ کہتے کہ, اور آپ گرے بھی نہیں, یہاں تک کہ جھونکا بھی نہیں آیا کہ ایک طرف کا کولا اٹھ جائے, ایسی صورت نہیں بنی, تو آپ سوتے رہے, آپ کا وضو نہیں گیا, آپ اتحیات کی حالت میں سو گئے. نماز میں ایسے بھی درویش بزرگ ہوتے ہیں جو اتحیات میں بھی سو جاتے ہیں. ہاں اگر امام سو جائے تو پھر مسئلہ ہے, کیونکہ اٹھے گا پتہ نہیں کب, اگر دیر میں اٹھا تو مقتدی پریشان, اور جلدی اٹھا اور سلام پھیر دیا تو اگلے نے تیاری پوری نہیں کی تو نماز کا مسئلہ. اس لیے اگر وہ دیر میں جلدی اٹھ گیا تو دماغ کو یہ کہتا کہ میں دیر میں اٹھاؤں. اس لیے اگر بندے کا نیند ہوتا ہے تو سارے شعور ختم ہو جاتا ہے, سارا اس کا شعور ختم ہو جاتا ہے. تو میرے دوستو, تو بغیر سہارے کے ایک آسان سادے الفاظوں میں لا کر میں اس کو بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے, جو فقہا نے تصریحات اور علمی گفتگو کی ہے اس میں دقائق اور اس میں جو علتیں اور اس کی قیودات جو بیان کی ہے. لیکن جو سو رہا ہو ٹیک لگا کر, بلکہ بستر پر مزے سے سو رہا ہو, تو اس کے وضو جانے میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے, اس کے وضو جانے میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو میں ڈھونڈتا رہا, لیکن ابن تیمیہ کے رد میں میرے آقا حضور شیخ الاسلام علامہ تقی الدین سرکی علیہ رحمت نے ایک بڑی جامع کتاب لکھی ہے, شفا استقام فی زیارت خیر الانام. ابن تیمیہ نے جب حضور کی مزار کی زیارت کو کفر کہا تھا معاذ اللہ, تو اس وقت کا بادشاہ اور اس وقت کا امام اور اس وقت کا فاروق اعظم کا ثانی شیخ الاسلام علامہ تقی الدین سبکی تائیونی سبکی کے والد صاحب علامہ تقی الدین سبکی نے ایک زوردار کتاب اہل سنت کی تائید میں لکھی, اور وہ کتاب ان کی تجدیدی کارنامے بنی, اور دنیا نے آپ کو اس کتاب کی وجہ سے مجدد قرار دیا. شیخ الاسلام علامہ تقی الدین سرکی امام ملت و دین کتاب شفاء السقام میں وہ لکھتے ہیں, فرمایا دراصل نیند جو ہے وہ ناقص وضو اس لیے ہو جاتی ہے ٹیک لگانے سے کہ انسان اپنے اعضاء سے معطل ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے جسم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کیا نہیں ہوا. فرمایا نبی اگر بستر پر لیٹ بھی جائے وہ نقص وضو اس لیے نہیں ہے, جسے خدا نے ساری کائنات پر اطلاع دی ہے وہ اپنے جسم سے معطل کیسے ہو سکتا ہے اور اپنے جسم پر بھی نظر ہے. تو آپ کا علم اتنا وسیع ہے کہ کبھی غشی غالب نہیں آتی, لہذا وضو ہر حال میں رہتا ہے. ہاں اگر آقا اٹھ کر وضو کر لے تو وہ ایک استحبابی حکم ہے, وہ محض ایک جواز کا حکم ہے کہ ثواب زیادہ ملے گا تم کر لو, لیکن جہاں نہیں کیا وہاں اپنی شان آقا نے بتانی تھی. اور ایک بات یہ کہ حضور نے فرمایا کہ میرے دل میں دو آنکھیں ہیں, تو یہاں پر علامہ خفاجی کا حوالہ مجھے یاد آتا, وہ بولے کیسے ہو سکتا ہے کہ آنکھیں سو رہی اور دل جاگ رہا ہے, ہم تو سوتے تو بالکل سوتے ہیں, ابھی دیکھیں کتنے دیر تک لائٹ نہیں تھی, اب اگر کوئی سوئے گا تو ایسا سوئے گا کہ اس کو پانچویں منزل سے بھی اتار کے آپ نیچے لے آئے, اور ہمارے قریب میں ناصر پان ہاؤس ہے وہاں پر تبصری کی جگہ جو ہے وہاں لا کر رکھ دیں, اس شور شرابے میں بھی وہ اٹھے گا بولے اٹھے گا نہیں اٹھے گا, اس لیے کہ جب بندے کی آنکھ بند ہوتی ہے تو دل بھی جاتا ہے, آنکھ بند ہوتی ہے لیکن میرے آقا کی شان دے کے فرمایا کہ اے میں تنا مانے بلا یا نام قلبی, میری آنکھیں بند ہیں اور میرا دل جاگ رہا ہے. علامہ خفاجی کہتے ہیں یہ تو بشروں کے ساتھ نہیں ہوتا, تو فرمایا تم بات کس کی کر رہے ہو پہلے یہ تو بتاؤ, تم بات کس کی کر رہے ہو یہ تو بتاؤ. فرمایا نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ کی ذات ہے, ان کا وجود خدا نے کیسا بنایا؟ فرمایا آنکھ بند اس لیے ہے تاکہ بشری احکام ثابت رہے, کہ نبی کو کوئی جن و فرشتہ نہ سمجھ لے کہ یہ سوتے ہی نہیں ہے, یہ مماثلت جو بتائی گئی اس لیے. فرمایا آنکھ اس لیے بند کروائے کہ محبوب لوگ تجھے انسان ہی سمجھے تاکہ تجھ سے مانوس ہو, اور تو اگر تو سوئے نہیں تجھے فرشتہ کہیں گے. فرمایا آنکھ اس لیے بند کروائی تاکہ بشری قانون چلے, اور دل اس لیے آزاد رکھا تاکہ جس کے قدموں کی خیرات جبریل جیسے نور والے فرشتے لیتے ہیں تو اس کے نور اور کمال کی شان کیا ہوگی. فرمایا ظاہروں ہوں بشری باطنوں ہوں ملکی ہوں, اس لیے کہ مصطفیٰ کریم کا ظاہر بشر ہے بلکہ بشروں میں اعلیٰ بشر ہے, اور باطن جو ہے فرشتوں کی نورانیت سے اعلیٰ ہے, اس لیے کہ بشر کو آنکھ بند کرنے کی عادت ہے فرشتوں کو آنکھ کھولنے کی عادت ہے, تو ظاہر کو بشروں کی طرح رکھا تاکہ آنکھ بند ہو جائے, اور باطن کو فرشتوں سے اعلیٰ رکھا تاکہ کچھ بھی ہو جائے دل جاگ رہا ہو, دل جاگ رہا ہو. دل کے ساتھ پڑھیے آگے, میرے آقا کہتے ہیں بس جیسے میرے دل کو میری جگہ پر رکھ دیا گیا, آقا فرماتے ہیں ثم اوتیت بدابت دون بغلی وفوق حمار, فرما اسی وقت میرے پاس ایک براق لایا گیا. فرما وہ کیسا تھا؟ فرما ایک سواری لائے گی بداب, ایک سواری لا گئی دون بغلی, وہ خچر سے چھوٹی تھی, خچر سے دون بغلی خچر سے چھوٹی تھی, وفوق حمار ابیض, اور وہ تھی تو بڑی نور والی سفید, خچر سے قدمیں چھوٹی اور حمار سے تھوڑی بڑی. فرما اس قسم کی وہ سواری تھی جو لائی گئی, اس کا نام تھا براق. کیا تھا؟ براق, برق سے مبالغہ ہے, برق سے مبالغہ ہے, برق کہتے ہیں بجلی کو, برق کہتے ہیں, اور سائنس یہ کہتی ہے سب سے زیادہ رفتار بجلی کی ہے, ٹھیک ہے نا, اور حضور فرماتے ہیں میں بجلی پر نہیں بیٹھا براق پر بیٹھا, جو برق کا مبالغہ ہے, جو کس کا مبالغہ ہے؟ برق کا مبالغہ ہے, براق, میں براق پر بیٹھا. براق کیا ہے؟ ہو البراق یا ابو حمزہ, راوی کہتا ہے یہ براق کیا ہوتا ہے ابو حمزہ, یہ حضرت انس کی کنیت ہے, یا ابو حمزہ یہ براق کیا ہے؟ حضرت انس مسکرا کر جواب دیتے ہیں براق کیا ہے, فرمایا یداؤ خطوہ عند اقصی طرفی, فرمایا جہاں اس کی نظر پڑتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم جاتا ہے. کہے سبحان اللہ, میرے مصطفیٰ جی پر سوار ہو کر گئے, وہ بجلی نہیں, وہ کئی بجلیوں سے زیادہ طاقتور رفتار میں تھا, وہ براق تھا. وہ کیا تھا؟ یہ جہاز کی رفتار بجلی سے کم ہے نا, بولے جہاز کی رفتار بجلی سے کم ہے, لیکن ہوا کا پریشر کتنا آتا ہے. اگر کوئی مولوی صاحب حضور کی فضیلت کو نہ مانے تو آج امتحان لے لیں, جنا ٹرمینل پہ لے جائیں اجازت لے لیں, اور جہاز کی دم کے ساتھ ان کو باندھ دیا جائے کس کے رسی سے, اڑنا تو درکنار ہے پورا کراچی سے لاہور لے جانا لانا ہی تو در کنارے. صرف جب جہاز اڑتا ہے اترتا ہے یہ دو ٹائم جو ہے اس میں دور دور تک عمارتیں نہیں بنائی جاتی کہ ہوا کا پریشر اتنا ہوتا ہے کہ عمارتیں منہدم ہو جائیں. اس کی رینج میں اگر کوئی بندہ آئے تو اس کو اڑا کر لے جائے, اور بل کے قریب ہو تو اس کے پرخچے اڑ جائیں, یہ حال ہوتا ہے. تو یہ تو ہوائی سفر, اس کو میں اس مثال میں لا کر اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں تاکہ پورے جوش مار کر حضور کی محبت کا چشمہ دل میں پھوٹ پڑے. اب آپ جہاز کو دیکھیں, اس کی رفتار بجلی کے مطابق نہیں ہے, لیکن اس کے اوپر کسی کو بٹھا دیا جائے تو کیا حال ہوگا. اور حضور براق کے اوپر بیٹھ کر گئے ہیں, حضور براق پر بیٹھ کر گئے ہیں, تو جہاز پر کسی کو بٹھا دے تو اس کا جسم فاسد ہو جائے, پھٹ جائے, اور وہ بالکل وہ نیچر آبود ہو جائے اس کی رفتار اور پریشر کی وجہ سے. لیکن حضور برق پر, اس پر نہیں برق بجلی نہیں براق پر گئے ہیں. اور شان یہاں ایسا ہے کہ براق تو پھڑ پھڑ اڑتا ہے لیکن امام کا شملہ بھی نہیں ہلتا ہے. واہ 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 کہیں سبحان اللہ. یہ میرے آقا کی شان ہے کہ اڑتا ہے براق, جان نظر ہے با قدم ہے, لیکن آقا کا شملہ بھی نہیں ہلتا ہے. یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا. براق ہے تو تو طاقتور, لیکن یہ مصطفیٰ ہے, یہ مصطفیٰ ہے. سینہ چیر کے بتا دیا گیا کوئی ان جیسا نہیں, براق پر بیٹھ کر بتا دیا کوئی ان جیسا نہیں. مصطفیٰ کو اپنی مثل کہنے والوں کو یہاں پر ہدایت کا نقطہ ہے, غور کرنا چاہیے, غور کرنا چاہیے کہ آپ کے شملے پر بھی بل نہیں آتی ہے. سبحان اللہ. تصور, چشم تصور میں جا کر کبھی سوچیں نا آپ, میرے آقا براق پر بیٹھے اور براق نے نظر اٹھائی اور پھٹ کر کے پہنچا وہ, اور بجلی کی رفتار سے تیز براق جا کر پہنچتا ہے. لیکن آقا کا جسم اقدس کی سلامتی کی کیا شان ہے, آپ کے جبین مقدس پر جو سجا ہوا امامہ ہے اس کے شملے پر بھی بل نہیں آتا ہے. یعنی ہوا مصطفیٰ کے جسم سے لگے ہوئے کپڑے میں بل نہیں لا سکتی. ارے ہوا کہاں لاتی, وہ تو قریب آ کر چوم رہی ہوگی, وہ تو بوسے لے رہی ہوگی, وہ تو غلامی کے لیے شرف ادا کر رہی ہوگی. اور حدیث پاک میں آتا ہے جب جبریل آ گئے, ایک بات یہاں پر آؤ بھی سنو, عاشق کی بڑی پیاری بات کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ فرشتے کیا کر رہے تھے وہاں پر, حضور تو براق پر بیٹھ گئے, یہ فرشتے کیا کر رہے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل حضور کے براق کو ہکال رہے تھے, تو کہ بس ثابت ہو گیا کہ یہی تو دلہا کے دلہا تھے, جنت کے دلہا مصطفیٰ تھے, اور واقعی میں آپ کو دلہا بنایا گیا تھا. پورے باراتی کے انتظام میں فرشتے آئے, جبریل نے اپنا کام مکمل کیا, براق حضور کی خدمت میں پیش کیا, براق کو ہکارا اور حضور کے ساتھ گئے. براق پر آقا تنہا بیٹھے ہوئے ہیں, بتایا جا رہا ہے سارے خدام جا رہے ہیں, بادشاہ براق پر سوار ہے. بادشاہ, سبحان اللہ کہیے نا, بادشاہ براق پر سوار ہے. یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے. اب دیکھیے اس کے بعد ایک حدیث جو ہے وہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے, اسی حوالے سے, براق کے حوالے سے. امام مسلم نے جو تھوڑی بات آگے بڑھائی ہے, حضور کہتے ہیں جب میں گیا, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اتنا تیز سفر ہو, غلیل کا پتھر اگر مار کے پھینکا جائے, ایک غلیل میں پتھر ڈالے, میں پسٹل کی مثال نہیں دیتا کہ اس کا مشاہدہ تھوڑا مشکل ہے کہ وہ کتنے پریشر سے اپنے بارود کا زور کتنا ہے, کہ وہ کتنے پریشر سے سکے کو آگے پھینکتا ہے کہ بندے کو نظر نہیں آتا. غلیل میں اگر آپ پتھر ڈال کر کھینچ کر مارے, طاقتور ربڑ اور والی اور طاقتور غلیل کے اندر آپ رکھیں اور ماریں اور دور سے کھڑے ہو کر دیکھیں تو آپ کو پتھر نظر نہیں آئے گا, یعنی اتنی تیزی سے وہ رفتار میں جاتا ہے. پسٹل میں جب گولی ڈال کر ماری جاتی ہے تو بارود اپنے پریشر سے مارتا ہے, گولی کہیں پر گویا کہ دور نکل جاتی. یا ہم ہی کسی تیز سواری پر بیٹھ جائیں جو بہت تیز ہو, تو ہم کسی ایک چیز کو بھی رک کر نہیں دیکھ سکتے, بلکہ جس کو دیکھ رہے ہیں گے وہ الٹی نظر آ رہی ہوتی ہے. کیوں لگ رہا ہے جیسے درخت بھاگ رہے ہیں, تو کہا گیا عقل مند شخص درخت نہیں بھاگ رہے, تیری گاڑی چل رہی ہے, درخت نہیں بھاگ رہے, گاڑی تمہاری چل رہی ہے. اور یہی اسپیڈ جب بڑھتی چلی جاتی ہے تو نہ درخت نظر آتا, بس ایک دھندلا سا تصور نظر آتا ہے کہ کوئی چیزیں ہیں, لیکن مصطفیٰ براق پر ہیں. جہاں وہ رفتار آپ کے شملے میں بند نہیں ڈالتی, وہ آپ کے مشاہدے میں بھی خلل نہیں ڈالتی. اور سبحان اللہ, حضرت انس کہتے ہیں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرر تو انا منہ تھا اسرافیل کثیف الاحمر, فرمایا میں براق میں تھا, اڑتا ہوا جا رہا تھا کثیف الاحمر کی طرف سے, رائے تو اخی منہ تھا, میں اپنے بھائی منہ تھا کو دیکھ لیا. قبر کے اوپر نہیں, قبر کے نیچے, قبر کے نیچے کی بات تو سری غیب ہے, الاطلاق غیب ہے. فرمایا قبر کے نیچے میں نے اپنے بھائی موسیٰ کو دیکھا. فرمایا مشاہدہ اتنا پکا ہے کہ بجلی سے زیادہ رفتار پر آپ سواری فرما رہے ہیں، براق پر آپ سواری فرما رہے ہیں. مشاہدہ اتنا پکا ہے کہ حضرت موسیٰ کو دیکھ لیا، یہ نہیں کہ کوئی اور نماز پڑھ رہا ہے. فرمایا موسیٰ ہے، فرمایا کون ہے؟ جو کہیں دیوار کی پیچھے کی خبر نہیں، وہ اپنی قبر کو کالی نہ بنائے، وہ اپنے آپ کو جہنم رسید کرنے کی کوشش نہ کرے، جانوں پر ظلم نہ کرے رسول کے بارے میں ایسی بات کر کے کہ نبی کو، نبی کی مثال گاؤں کے چودھری کی طرح معاذ اللہ علیہ عزب اللہ، اس قسم کی باتیں کر کے نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں معاذ اللہ، نبی کیا جانے غیب کیا ہوتا معاذ اللہ، ایسی باتیں نہ کریں، اس سے آخرت تباہ ہو جائے گی. یہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، آپ کا دین کوئی نہیں مانے گا، لوگ یہ دین مانیں گے، اور کامیاب وہی ہوگا جو اس دین پر چلے گا. مسلم کی روایت کے آقا کہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، آقا کہتے ہیں مررت علی موسیٰ لیلۃ الاسراء عند کثیف الاحمر، میں موسیٰ علیہ السلام کو میں نے کثیف احمر کے قریب دیکھا. فرمایا جب کثیف احمر کے قریب میں پہنچا تو ارشاد فرماتے ہیں کہ کثیف احمر کے قریب میں نے موسیٰ کو دیکھا. فرمایا موسیٰ ہی کو نہیں دیکھا، سب کچھ دیکھ لیا. کیا دیکھا یا رسول اللہ؟ فرمایا ہوا قائم یصلی فی قبرہ، وہ اپنے قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر، محبت سے کہیں، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر آقا کا مشاہدہ دیکھیے کہ رفتار اتنی تیز ہے کہ کوئی چیز نظر نہ آئے، لیکن جہاں وہ آپ کے جسم کو کچھ نہیں کرتی اور آپ کے امامے کے شملے میں بل نہیں ڈالتی، وہ آپ کے مشاہدے میں بھی خلل نہیں ڈال سکتی. بلکہ آقا فرماتے موسیٰ ہے، ایک تو یہ بات قبر کے نیچے دیکھ لیا ایک بات، پھر یہ موسیٰ ہے دو بات، کھڑے ہیں نہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں. فرمایا حیات نماز بھی حضور کے سامنے ہے، تو اندازہ لگائیے اس آقا کی عظمت و شان کیسی ہوگی. فرمایا مسجد اقصیٰ لے کر اس لیے جا رہے ہیں تاکہ یہ ساری باتیں تمہیں بتائیں، سیدھا آسمان پر لے جاتے تو بات ہی ساری پوری نہ ہوتی. اور یہاں پر ایک بات، موسیٰ نے حضور نے دیکھا تو دیکھا تو یہ چاہوں گا، لیکن حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ جو کہے قبر میں نبی اپنی کروٹ صحیح نہیں کر سکتا معاذ اللہ. ہاں ہاں، یہ سعودی لیکچر پڑھے نا آپ، بن باز کے لیکچر پڑھے، مولانا بن باز صاحب جو سعودی عرب کے مفتی اعظم ہیں، ان کی عبارات ہیں کہ نبی کو تو نبی کے لیے بات ہی رکھی جاتی. دیوبندی علماء میں بڑا نام ہے حسین احمد مدنی، انہوں نے ایک بڑی سچ بات لکھی ہے، کیمرہ بھی میرے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. دیکھو نا، جو صحیح بات اس کو قبول کرنا چاہیے. حسین احمد مدنی نے شہاب الثاقب میں لکھا ہے کہ سعودی نجدیوں کا عقیدہ ہے، وہ رسول اللہ کی قبر کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ تیرے سے اچھی میری لاٹھی ہے، معاذ اللہ لا حول. یہ شہاب الثاقب میں لکھا، میں نے لکھا، دیوبندی علماء نے لکھا ہے. کہتے ہیں کہ نجدی یہ کہتے ہیں کہ رسول کے دربار پر آ کر کہتے ہیں کہ تجھ سے اچھی میری لاٹھی ہے، اس لاٹھی سے تو میں گدھے کو چلا لیتا ہوں، آپ تو قبر میں اپنی کروٹ بھی صحیح نہیں کر سکتے. لا حول ولا قوت الا بالله. اب میں دیوبندی علماء سے کہتا ہوں، یہ مسجد امام حرم کا مسئلہ تم ہم سے ہی پوچھتے ہو کہ تم بھی کوئی مسلمان اپنے آپ کو کہتے نہیں کہتے؟ جب تمہارے سب سے بڑے گرو نے یہ عقیدہ لکھ دیا ہے بھائی، آپ کے سب سے بڑے عالم دین، چلو ادب سے کہہ دیتا ہوں، آپ کے سب سے بڑے معتبر شخص نے یہ بات لکھ دی ہے، تو یہ گستاخی کے باوجود آپ جو بھی آئے تو کہے حرم کے امام صاحب آ گئے، ان سے یہ بات نہیں کر سکتے؟ یہ بات کیسی لکھ دی آپ لوگوں نے؟ کیسی لکھ دی بات آپ لوگوں نے؟ یہ ظلم ہے. یہ کیا ہے؟ ان سے بھلائی کی نیت کر کے میں کہہ رہا ہوں، ظلم ہے. اپنے آپ کو آپ دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ کو. اگر آپ نے کتاب میں لکھا ہے، یقیناً آپ جو کتاب میں لکھی جاتی بات جھوٹ نہیں ہوتی، وہ آپ کا نظریہ ہوتا ہے، تو آپ نے اگر واقعی میں ان کا یہ نظریہ لکھا ہے تو محبت پھر رسول سے کرنی ہے کسی اور سے کرنی ہے؟ سن رہے ہو؟ اہل سنت پر چڑھائی کی جاتی ہے، یہ شاہ صاحب بڑے سخت ہیں، سخت باتیں کرتے ہیں. اور میں نے کہا تو مسلمان ہے، میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ جو رسول کو جا کر یہ کہے کہ تُس معاذ اللہ عبارت میں دوبارہ نہیں کہنا چاہتا، جو رسول کے لیے ایسے جملے کہے، میرے بھائی تو عالم ہو، سیٹھ ہو، بزرگ ہو، تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہے، ایسے کہنے والے سے محبت کی جا سکتی ہے؟ ہم تو برے صحیح، جاؤ ہم تو برے صحیح یار کی محبت میں، ہم تو برے صحیح، لیکن ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ یہ وفاداری کی چیز ہے، یہ حقیقت ہے؟ نہیں کہہ سکتے تو تمہیں پھر یہی صفت مبارک ہے. اللہ ہمیں یہ مبارک رکھے جو دل میں ہو پھر زبان پہ بول ڈالو، جو دل میں ہو زبان پر بول. حوالے کی تحقیق کیجئے اور معاملات پیش کیجئے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. سید عالم فرماتے میں نے موسیٰ کو دیکھا قبر کے اندر، میری خود حرم میں بات ہوئی، میں نے حدیث پڑھی اور اللہ کی عزت کی قسم وہ خاموش ہو گیا. کہنے لگے نبی قبر میں کچھ نہیں کر سکتے. میں نے کہا کیا بات کرتا ہے، نبی نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا معراج کا واقعہ نہیں پڑھا آپ نے؟ کہا معراج کا کیا واقعہ ہے؟ میں نے کہا آپ کے ابن کثیر نے 50 سے زیادہ حدیثوں کا دعویٰ کیا ہے کہ سارے انبیاء اپنی قبروں سے نکل کر مسجد اقصیٰ آئے تھے. میں نے کہا جو انبیاء مسجد اقصا آ سکتے ہیں. وہ مجھ سے کہنے لگا آپ ثابت کرو کہ نبی اپنی قبر سے باہر نکلے. حاضر ناظر, میں نے کہا آپ لکھ کر دو کہ اگر باہر نکلنا ثابت ہو جائے اور جو لکھے تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو. اس نے کہا کہ میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں اور میں اس دین کی طرف نہیں ہوں. میں نے کہا پھر ابن کثیر کھولتے ہیں. میں نے کہا ابن کثیر میں حدیث موجود ہے, ایک نہیں متواتر حدیث, بخاری میں موجود, مسلم میں موجود ہے, نسل میں موجود ہے کہ قبر سے اٹھ کر انبیاء حضور کے لیے جمع ہوئے ہیں مسجد اقصا میں. میں نے کہا جو نبی اپنی قبر سے لٹ اٹھ کر مصطفیٰ کے سلام کے لیے آ سکتا ہے, وہ مصطفیٰ پھر اپنی قبر سے نکل کر اپنی امت کی دستگیری کے لیے بھی آ سکتا ہے. اس لیے کہ تم قید ہونا ثابت کرو. معراج کا واقعہ ایک نہیں, وہ تو درجنوں عقیدے حل کر دیتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ موسیٰ قبر میں کمر سیدھا کرے, فرمایا تو قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. قبر میں کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں میرے آقا؟ قبر میں کھڑے ہو کر. اب آئیے نسائی شریف کی طرف آتا ہوں میں, یہ آخری جملے اختتام کی طرف. میری تیاری تو ابھی بہت ہے اس پر جو میں نے تین چار دن کتابوں کو دیکھ کر بنائی ہے, لیکن وقت بہت تیزی سے نکل رہا ہے. اس کو کہتے ہیں وقت میں برکت ہونا. جب وقت کے ساتھ پہلے وقت کو موضوع مل جائے اور موضوع کی غرض و غایت مل جائے اور بندہ پھر اس سے مخلص ہو جائے, آپ پتا چلا کہ قیامت کے دن 50,000 سال کا سفر کیسے ختم ہوگا. لوگ پوچھتے ہیں یہ صالحین کے لیے 50,000 سال کا دن جو ہے وہ ایک عصر کی نماز کا ہو جائے گا. میں نے کہا ذکر مصطفیٰ میں گھنٹوں پتا نہیں چلتے, تو جبین مصطفیٰ کو دیکھنے والوں کو ہزاروں سال کیا پتا چلیں گے. فرمایا وہ تو ایسے مستغرق ہیں. وہاں تو شاہ حضور کے چہرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور پیچھے سے فرشتے کہیں گے آئیے جنت میں چلیے. تو کیا ہوا؟ کا دن گزر گیا. کہ کتنا؟ 50,000 سال. اچھا تو یہ ہے وہ خمار, یہ ہے حضور کے ذکر میں دن رات نہیں پتا چلتے. تو میرے آقا خود جلوہ گر ہوں تو پھر وہ شان اور حیبت کیا ہوگی. میرے آقا کے بیٹے امام علی رضا, میرے آقا کے بیٹے ہیں نا امام علی رضا, حضرت موسیٰ کاظم کے بیٹے مل کر کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اہل بیت کے لیے ہماری تقریر حضرت علی پر سن لیجیے گا کہ اہل بیت سے بغض رکھنا نفاق ہے, اور کس وجہ سے ہے وہ ساری بات ویب سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اہل بیت کے مقام پر امام علی رضا کو سرکار کے بیٹے ہیں. جب یہ علماء کے مجمع میں آئے یہ شبیہ مصطفیٰ ہیں, یہ حضور کی شباب بات ان کے چہرے پر تھی. جب یہ علماء کے مجمع میں آئے تو میرے جیسے نکمے لوگ نہیں تھے وہاں پر, حد نگاہ تک محدثین مشائخ اور علماء تھے. جہاں تک دیکھیں علماء علماء, مجھ جیسے کو تو شاید بہت پیچھے کچھ نظر بھی نہ آئے, اتنا دور پھینک دیا گیا ہوگا. یعنی اتنے علماء عاشق کومنٹ کے آئے امام علی رضا کو دیکھنے کے لیے, سنیے کی کتاب میں. اور ایک امام نے کہا حضور اب نقاب تو ہٹائیں نا, اب نقاب تو ہٹائیں. امام صاحب نے ایک لمبی نظر کی تو سارے اہل مشائخ اہل تھے. آپ نے جب نقاب ہٹایا تو یہاں سے لے کر وہاں تک زمین ہلتی تھی, لوگ وجد میں آ گئے. بڑے بڑے علماء محدثین آپ کے چہرے کو دیکھ کر ایسے فنا ہو گئے کہ انہیں پتا نہیں کہ ہم کون ہیں, ہمارا مرتبہ کا ہم کیا ہیں. اس سے پہلے تھا کہ ان کی جسم سے روحیں نکل جاتی, امام نے اپنے نقاب دوبارہ پہن لیا. یہ خدا نے امام علی رضا کے سبحان اللہ چہرے میں کشش رکھی تھی. اندازہ لگائیے یہ حضرت سیدنا موسیٰ کاظم کے چہرے بیٹے کی شان ہے. تو یہ نور جس سے آ رہا ہے کہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا, وہ آقا جب جلوگر کہوں تو پھر قیامت کے یہ برسہ برس کہاں پتا چلتے ہیں. میرے دوست درود پاک پڑھیے گا ایک دفعہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں بھی آگے ہوں سنن نسائی کی طرف. یہ سیاست ستہ کی آخری کتاب ہے. پہلے ہم نے بخاری پڑھی دو دفعہ, جامع ترمذی پڑھی, مسلم شریف, ابھی نسائی شریف میرے سامنے کھلی ہوئی ہے. نسائی کے الفاظ کیا ذرا غور سے دیکھیں. فرماتے اوتی تو بے داب بتن فوق الحمار ودون البغل خطوہ عند منتہا طرفہا فرقبت ومعیہ جبریل فصرت فقال انزل فصل ففلت فقال اتدری این صلیت فصلیت. اب دیکھیں یہ کہتے ہیں ہم سے, ایک اعتراض یہاں پر رفع کرتا ہوں, غار ہرا جائے نا تو عاشق بیچارہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے غار ہرا پہنچتا ہے. سخت دھوپ ہوتی ہے کہ بناوٹی تو ادھر سے بھاگ جائے کہ بس ٹھیک ہے زیارت کر لی بس ٹھیک ہے. بناوٹی سے مراد کوئی چڑھنا ضروری نہیں ہے, چڑھنا ضروری نہیں ہے اور صرف نیچے سے دیکھ کر آنا بھی بناوٹ نہیں ہے. یہ بھی وضاحت کر دوں کہ آپ کے لیے ہر لفظ کی وضاحت کرنی پڑتی ہے. بناوٹی سے مراد وہ جو کہتے ہیں بس
ٹھیک ہے رسول اللہ نے کون سی, بس ٹھیک ہے رسول اللہ کبھی آئے نہیں آئے, بس چھوڑو, وہ اسکرم کر کے ان کی بولی بول کے چلے جاتے ہیں. اور آج ہی کہتا ہے اس کو بولنے دے, وہاں پر 20-20 لال رومال والے بدعت بدعت بدعت, آج ہی کہتا ہے بولتا رہے ہاتھی جا رہا ہے. جب ہاتھی چلتا ہے تو آپ کو پتا نا کچھ لوگ کچھ کر رہے ہوتے ہیں, یہ جا رہا ہے عاشق ایک کوہ گڑا بن کر جاتا ہے, اس جگہ کو چومتا ہے جہاں آقا کے قدم لگے. ہے تو غار ہرا وہی نا, اس میں اشتباہ تو نہیں ہے, شک تو نہیں ہے نا, غار ہرا تو وہی ہے, تو اس کو چوما کیوں نہیں جا سکتا. جہاں درخت شجر موسیٰ لگا ہو وہ کہے حق بیان کرے تو موسیٰ اس پہاڑ پر چڑھنے کے لیے جوتے اتار دیتے ہیں. اور اللہ کا سب سے بڑا محبوب اور ہادی اعظم جہاں بیٹھ کر خدا کی بولی بول رہا ہو اس پہاڑ کی تعظیم کے لیے جوتے کیوں نہیں اتارے گا. اگر کوہ طور کے لیے موسیٰ اس درخت کے لیے علیہ السلام جوتے اتار سکتے ہیں تو غار حرا کے لیے جوتے کیوں نہیں اتار سکتے. اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا, اس لیے کہ جب جو چیز ایک جگہ سے ثابت ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے ہر اصول میں ثابت ہو جاتی ہے. اس لیے کہ بظاہر وہ تو کم ہے, اس لیے کہ نہ حضرت موسیٰ کا رتبہ میرے آقا جیسا ہے, نہ حضرت موسیٰ کا رتبہ میرے آقا جیسا ہے, اور نہ اس درخت کی حیثیت میرے آقا کی نالین جیسی ہے. اس درخت سے افضل تو میرے غوث اعظم ہے. ہاں اس پر میری تقریر سن لیجیے, میں اس پر دعویٰ کرتا ہوں, اس درخت سے افضل تو غوث اعظم ہے, اس درخت سے افضل تو داتا علی حجویری ہے, اس درخت سے افضل تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے, وہ درخت سے افضل تو امت مصطفیٰ کے اولیاء ہے, وہ میرے آقا کا کیا مقام کرے گا. نہ وہ درخت میرے آقا جیسا, نہ حضرت موسیٰ کی فضیلت میرے آقا جیسی. اس لیے کہ درخت کو پہاڑ کو فضیلت میری درخت کی وجہ سے اور حضرت موسیٰ کی وجہ سے, اس لیے کوہ طور کی تعلیم ہو رہی ہے. تو نہ موسیٰ آقا جیسے ہیں نہ درخت آقا جیسا ہے. تو جہاں مصطفیٰ بیٹھے وہ غار حرا بھی ایسا ہے کہ ہزار کوہ طور اس کی افضلیت کو نہیں پہنچ سکتے, ہزار کوہ طور اس کی افضلیت کو نہیں پہنچ سکتے. جہاں میری ماں برہنا پاؤں آقا کے لیے روٹی بنا کر لے جائے, سبحان اللہ, اللہ میری ماں کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. سیدہ زاہدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پہاڑ دیکھا ہے نا, یہ عشق ہے جو لے جاتا تھا. کوئی بیوی اپنے شوہر کا اتنا ادب نہیں کرتی, یہ عشق تھا, یہ رسالت کا ادب تھا. یہ کیا تھا؟ یہ رسالت کا ادب تھا. اور مستشرقین کو ہم کہتے ہیں حضور کی نبوت تو کئی جہت سے ثابت ہے, آپ کی اہلیہ کو دیکھ لو تو بات پوری ہو جاتی ہے. مرزا کو جب پیٹ میں مروڑ آتا تو لوگ پوچھتے کہاں ہے, ام المومنین سے, اس کی کتابوں میں لکھا ہے ام المومنین سے پوچھتے ہیں کہاں ہے, وہ کہتے وہاں پڑھے ہوئے جا دے دو. وہ کہتے وہاں پیٹ میں مروڑ آیا, ان کو دست لگے ہوئے ہیں. ہاں ہاں لکھا ان کو دست لگے, ان کو اسبال ہو گیا ہے. وہ جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں, پھر گئے تو پھر آئے ہی نہیں. تو یہ جھوٹا کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, اس کی بیوی کہیں وہ ایک عورت کے چکر میں مرزا لگ گیا اور کہنے لگا فلانی عورت سے میری شادی ہوگی. لوگ کہنے لگے حضرت وہ تو ایک پشاور کے پٹھان کے ساتھ ہے, یہ اس کی کتاب میں لکھا ہوا, مذاق نہیں. بھائی دیکھو, حضور کی شان کا جو مقابلہ کرے گا اور حضور کی چادر عصمت پر جو دست درازی کرے گا, خدا اس کو کہاں جا کے ذلیل کرے گا. دیکھیں کہاں جا کے ذلیل ہوا. اس کے دو نام بتائے جاتے ہیں, نور جہان اور فاطمہ, ایسا نام ذکر کیا جاتا ہے. مرزا کو سیش تھا, کہنے لگا مجھ پر وہی آئی ہے, میرا نکاح اس سے ہوگا. کہنا وہی دیر میں آئی تیرے اوپر, وہ پٹھان اسے لے گیا ہے. کہا نہیں رک جاؤ, کچھ دنوں کے بعد پٹھان مر جائے گا اور اس کا نکاح میرے ساتھ ہوگا. کتاب میں خود لکھا ہے اس کے چار بچے پیدا ہوئے, مرزا مر گیا وہ زندہ رہی. مرزا مر گیا وہ پٹھان کے زیر تصرف رہی اور کیا رہی, زندہ رہی. تو آپ اندازہ لگائیے حضرات گرامی, ازواج مطہرات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا, یہ لفظ کسی کے لیے جچتا ہی نہیں ہے, یہ لفظ کسی کے لیے جچتا ہی نہیں ہے. ہماری ماں اور بیٹیوں کی عزت ان کے قدموں پر قربان ہو جائے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ اس پہاڑ پر پیدل چل کر جاتی ہے اور میرے آقا اوپر جلوگر ہے, فرماتی ہے کہ میں دو دن کا تین دن کا کھانا بنا کر دیتی ہوں. پھر میرے آقا کہتے خدیجہ بہت تھک گئی, اب تم جاؤ, سبحان اب تم چلے جاؤ. لیکن وہ عاشقہ صادقہ جو سب سے پہلے ایمان لانے والی ہے, وہ کہتے نہیں آقا میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں. جب بہت دیر ہو جاتی آقا کہتے اب چلے جاؤ. پھر اندھیرا ہونے سے پہلے سیدہ خدیجہ اپنے گھر لوٹ کر آتی. تو کتنی مقدس جگہ ہے جہاں میرے آقا کی ایسی یادیں وابستہ ہیں. اللہ اکبر. کوہ طور پر جب ہم غار حرا پر جاتے ہیں دو رکعت نفل پڑھتے ہیں تو وہاں اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے. ابھی دیکھیں سنت سے مسئلہ حل میں کرتا ہوں, غور سنیے گا. اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے, میری طرف دیکھیے, بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے. کہ یہاں پر دو رکعت نفل پڑھنا ثابت نہیں, فلانا ثابت نہیں, فلانا ثابت نہیں, اس لیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے, وہ نہیں کرنا چاہیے. اب آئیے نسائی شریف سنیے آپ. حضور فرماتے ہیں جب میں اس پر سوار ہوا, میں جب سوار ہوا تو کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ پر پہنچا اور وہاں پر مجھے جبریل نے کہا آپ یہاں پر نماز پڑھیے. کیا کہا؟ آپ یہاں پر مل کر کہیے, آپ یہاں پر نماز پڑھیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فصلی, تو میں نے نماز پڑھی. فقال اتدری این صلیت, جبریل پہ دیکھا پکے خادم ہے, کہہ سبحان اللہ, کہتے حضور آپ کو پتا آپ نے نماز کہاں پڑھی ہے؟ حضور فرمایا بولو کسلیت بطور سینا, آپ تو کہے پور کو دو رکعت پڑھ رہے ہیں. اور میں نے کہا یہ کہتے ہیں جی ابن تیمیہ نے کتابوں میں لکھا ہے ان جگہوں پر نماز پڑھنا ثابت نہیں. میں نے کہا دیکھو بخاری کی حدیث آ گئی, یہ نسائی کی حدیث آ گئی. آج جب میں نے حدیث دیکھی, اس سے پہلے میں نے حدیث نہیں دیکھی تھی, آج جب میں نے دیکھی میں نے کہا آج مجمع میں ضرور بیان کروں گا کہ واقعی میں الحق ما شہد بل آدھا, حق کہیں نہ کہیں سے ثابت ضرور ہوتا ہے. پہلے شاخ اس میں کر رہے تھے, اس کو بھی بغیر دلیل نہیں ہوتا. آپ تحقیق نہیں کرتے, بس یہ ہے آپ تحقیق نہیں کرتے, لیکن خدا جسے چاہتا ہے تو اس سے تحقیق کروا دیتا ہے. اب دیکھیں حدیث میرے سامنے آئی ہے, حضور کو باقاعدہ کوہ طور لے جایا گیا. یہ کہتے ہیں یہ ان پہاڑوں پر کیا ہے, کیا اس پر تم نماز پڑھتے ہو؟ ہم نے تو کوہ طور پر گیا ہے. حضور نے کوہ طور پر جا کے نماز پڑھی, اور پہاڑوں پر کیوں نہیں پڑھی؟ سوال کرتا ہوں میں, اور پہاڑ پر کیوں نہیں پڑھی؟ حضور کو ہمالیہ کیوں نہیں لایا گیا؟ حضور کو اس طرف جو پہاڑی بڑے بڑے علاقے ہیں, بڑی بڑی پہاڑیاں ہیں, اس طرف کیوں نہیں لایا گیا؟ کوہ طور کیوں لایا گیا؟ اس لیے کہ خدا خود جاتا ہے کہ میرے کلام کی نسبت باقی رہے. محبوب ادھر ضرور سے ادھر سے ہوتے جانا, کیونکہ اب تو میرا کلام سنے گا, مجھے دیکھے گا, تو وادی بھی دیکھ لے جہاں میں نے پہلے موسیٰ سے خطاب کیا تھا, وہاں کے انوار و تجلیات بھی دیکھ لیں. میں اپنے دوستوں سے اکثر کہتا ہوں, میرے ایک دو دوستوں کے نام مصر گئے تھے, میں نے کہا طور سینہ ضرور جانا, اللہ ہمیں بھی لے جائے وہاں پر. آج ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی اس درخت کی جگہ پر جہاں پر اللہ نے تجلی فرمائی. پیسے تو کماتے رہتے ہیں یارو, اگر خدا نے مال دیا ہے تو کوشش کرو ایسی جگہ پر جاؤ, اپنی زندگی میں ایسی جگہ دیکھ لو تاکہ اس کی نظیر بھی تمہیں مرنے کے بعد وہاں نظر آئے. خدا نے پیسے دیے یوں سیر تفریح کرتے رہتے ہو, قافلے بناؤ, کبھی مدینہ جاؤ, کبھی مکہ جاؤ, کبھی شام جاؤ, کبھی بغداد جاؤ, کبھی ایران میں امام علی رضا کے دربار میں جاؤ, تو کبھی کوہ طور جاؤ, کبھی دمشق جاؤ, تو کبھی بیت المقدس کی حاضریاں دو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بندے کی زندگی کے اندر ہوتی ہے تاکہ مرتے وقت بندہ دیکھ لے کہ مولا جو کہہ رہا تھا وہ آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ہے, جو کہہ رہا تھا آنکھوں سے دیکھ بھی لیا. فرما سنئی تبھی تور اس دماغ ہے تو کلم اللہ عز و جل موسیٰ علیہ السلام, حضور آپ نے کسی اور پہاڑ پر نہیں کوہ طور پر نماز پڑھی ہے, اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر موسیٰ سے کلام ہوا تھا. یہ کہتے ہیں یہ تو اتفاقاً وہی اتری تھی. مجھ سے نے کہا یہ تو غار ہیرا, تو کیا اس میں فضیلت ہے؟ حضور کا مکہ میں رہتے تو وہاں وہی نہیں اترتی, یہ تو اتفاقاً تھا کہ حضور غار میں تھے, وہیں پر بھی بات ختم ہو گئی. ہم نے کہا یہ اتفاقاً تھا, یہ جو بھی تھا, جس جگہ آپ کو نسبت ہو جاتی اس میں اتفاق نہیں دیکھا جاتا, وہاں قیدہ دیکھا جاتا ہے. کہتے ہیں یہ تو اتفاقاً تھا غار ہیرا, آپ سارے پہاڑوں پر نماز نہیں پڑھتے, غار ہیرا پر کیوں پڑھتے؟ ہم نے کہا تو کیا کھاتا ہے کہ تیری عقل اتنی موٹی ہے؟ یہ سادس کی محبت کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. سمجھ رہے میری بات؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ محبت سے کہیں سبحان اللہ. تقریر ختم کر دوں, ڈیڑھ بج گیا ہے. ہاں تو پھر مجھے خاموشی نہیں چاہیے, پھر زندگی رہے نہ رہے سبحان اللہ. تو یہ اتفاقاً ہے, بس حضور غار میں تھے اور وہی آ گئی. ہم نے کہا اتفاقاً کا عقیدہ کسی نے نہیں لیا. غار کوہ طور پر جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو وہ بھی اگر اتفاقاً تھا وہاں پر وہی آ گئی, اگر یہ نظریہ ہوتا تو دوبارہ اس پہاڑ کی طرف لایا نہ جاتا. لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرائی جا رہی ہے تو اس پہاڑ کی زیارت کرائی جا رہی ہے. ایک ویڈیو شائع ہوئی ہے زیارت کی سعودیہ سے, جو میں نے دیکھی ہے, اس کا ترجمہ انڈیا کے کیرلا کے لوگوں نے کیا ہے. ساری زیارتیں کرا کر اس میں یہ کہا ہے کہ جناب یہ تو ہم نے صرف آپ کو ایسی دکھا دیا ہے, ورنہ یہاں کی زیارتیں ثابت نہیں ہیں. کچھ لوگوں نے دیکھی ہوگی, یہ جائز نہیں, ثابت نہیں ہے. میں نے کہا یہ ابن تیمیہ کی کتابوں سے ثابت نہیں ہے, رسول اللہ کی حدیثوں سے ضرور ثابت ہے, اس لیے کہ وہاں کی زیارت کرنا رسول اللہ کی سنت ہے. کوہ طور پر رسول اللہ خود گئے ہیں, اور کوہ طور پر رسول اللہ گئے نہیں, دیکھ داغ کے واپس نہیں آ گئے, جیسا تم نے ویڈیو بنا کے پھیلا دیا ہے. رسول اللہ وہاں گئے, جبریل نے کہا نماز پڑھیے یا رسول اللہ, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ سمجھ رہے ہیں میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو, حضور نے وہاں پر نماز ادا کی ہے,
لہذا یہ نظریہ بالکل فاسد ہے. آگے چلیے, آگے سنیے. ثم قال انزل, پھر تھوڑا آگے گئے آقا نسائی شریف کے سیدی سے, انزل حضور سے کہا آپ اترے, حضور سواری سے اترے, فصلے حضور نماز پڑھے آپ, حضور فرماتے فنزل تو میں اتر گیا, فصلے تو میں نے نماز پڑھی, کوئی تور سن لیا نا, اب آگے دیکھے کہاں کہاں ثابت ہو رہا ہے. فرمایا کہ اتدری آئینہ صلی تھا, نماز پڑھ لیا کا, کہا ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں حضور آپ کو پتا ہے آپ نے کہاں نماز پڑھی, حضور نے فرما بتاؤ, فرما صلی تھا بیت لحم حیث ولد عیسی ابن مریم, فرمایا حضور آپ نے بیت لحم میں نماز پڑھی ہے, اور یہ وہ پتھر ہے جہاں حضرت عیسی ابن مریم پیدا ہوئے ہیں. دیکھیے سب کے دن منائے جا رہے ہیں, حضرت موسیٰ کو جہاں یہ حدیث پڑھ رہا ہوں میں, میرے سامنے اس وقت نسائی شریف موجود ہے, سیاست کی سب سے آخری کتاب ہے یہ, اور اس کا کتاب سراط میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں حضرات گرامی, اور حدیث نمبر ہے 400 450, حدیث نمبر کیا ہے 450 449, یہ حدیث نمبر اس کا ہے, اور اس میں موجود ہے فرمایا حضور آپ نے کہاں نماز پڑھی, کہاں, فرمایا صلی تا بیت لحم, آپ بیت اللحم میں نماز پڑھ رہے ہیں, اور ہے تو ولید عیسیٰ علیہ السلام, اور یہ وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ پیدا ہوئے تھے, یہ وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ, جہاں عیسیٰ پیدا ہو وہاں نماز پڑھنا جائز, جہاں مصطفیٰ کی ولادت ہو وہاں بھی نماز پڑھنا جائز ہے. وہاں سے لوگوں کو مار کے بھگایا جاتا ہے, وہاں سے لوگوں کو مروا کے پاس سے لوگوں کو مار کے بھگایا جاتا ہے, بدعت 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 بدعت. ہم نے کہا کون سی بدعت اور کون سا تمہارا دھرم ہے بھائی, یہ کون سا گرو نانک کا دھرم تم لے آئے کہ جس کو تم نے محصور کر دیا ہے کہ جناب یہ بدعت بدعت, سرکار کو لے جا کر سعودی سعودیت کی فکر, نجدیت کی فکر آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں. حضور کو کیا یہ حدیث وہ نہیں پڑھتے, پڑھتے ہیں, لیکن یہ تو ہر ایک کے لیے قبولیت نہیں ہے نا, یہ موجود ہے حدیث کے اندر. میں اس لیے زور و شد و مت سے کہہ رہا ہوں کہ عاشق کے ہاتھ میں دلیل آ گئی, اب ہم تو اپنے دل کی ہر بھڑاس نکالیں گے جو دلیل کے دائرے کے اندر آئے گی. وہاں پر عاشقوں کو مار کر بھگایا جاتا ہے, کہتے نہیں نہیں, یہاں میں نے اس سے پوچھا, وہ 200 ریال کا پالا ہوا تھا, میں نے کہا یہ حضور کی جگہ ہے, میں نے کہا نہیں ہے تو پھر پیرا کیوں دے رہا ہے اس میں, نہیں ہے تو پھر یہاں پیرا کیوں دے رہا ہے, یہاں کچھ ہے ضرور, کیونکہ جہاں تم منڈلائے گا وہاں ہوگا کچھ ضرور. بقی میں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہاں لایا جائے, میں نے کہا جہاں یہ منڈلا ہے, جہاں یہ منڈلائے وہیں پہنچو, وہی خزانہ موجود ہے, وہی خزانہ موجود ہے, جائیے نہ جائے وہاں نہ جاؤ, وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا, وہاں کوئی ایسی ویسی کوئی ہوگا, وہ ان کا کوئی ہوگا, وہاں نہ جاؤ. اور جہاں یہ جب آپ دیکھیں بقی میں شروع سے ہی سیدہ زہرا اور جتنے صحابہ کے مزارات ہیں اور جتنے اہل بیت کے مزارات, آخری قبرستان کے حصے میں دو نہیں ہوتا, اور وہاں کوئی جاتا بھی نہیں ہے, بہت بڑی سعادت کی بات, جانا چاہیے لیکن کوئی جاتا بھی نہیں, کیونکہ عشق یہاں سے جانے ہی نہیں دیتا, عشق یہاں سے بڑھنے نہیں دیتا. کچھ عاشق ایسے ہیں جو باہر کھڑے ہو کر رو رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں اندر جانا بے ادبی ہے. کچھ عاشق ایسے ہوتے ہیں جو چڑھ جاتے ہیں جالیوں کو پکڑ کے رو رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں اندر جانا بے ادبی ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بس رہا نہیں جاتا, ہم تو اندر آ گئے ہیں, ہم تو اندر آ گئے ہیں. تو یہ عشق بندے کو لے جاتا ہے, لیکن آپ دیکھیں وہیں سے ٹائم ختم ہو جاتا ہے زہر سے اثر کا, اور وہ کہتا ہے اثر سے میں دیکھتا سنا سنا سنا, اور بندے کو پتا چلتا میں تو ابھی تک اپنی ماں ام المومنین کے قدموں میں کھڑا ہوں, یہاں سے تو میں ہٹائی نہیں, یہاں سے تو میں ہٹائی نہیں, میں تو یہاں سے امام حسن کے سر مقدس کو دیکھ رہا ہوں, ابھی تو وقت گزرا ہی نہیں اور اتنا وقت نکل گیا کہ اثر سے مغرب ہو گئی. عاشق یہ کرتا ہے, عاشق کے ساتھ یہ ہوتا ہے. حضور کو فرمایا کہ حضور آپ نے جہاں نماز پڑھی وہ جگہ کون سی ہے, بیت ال, میں کہہ کہ بیت الحم, حضرت عیسیٰ کی مولود گاہ, حضرت عیسیٰ کی مل کر کہنا, حضرت عیسیٰ کی مولود گاہ. میرے دوستوں میری زبان پر سختی کرنے کے بجائے قرآن و سنت کو دیکھو, جو قرآن و سنت کے ساتھ ظلم کر رہا ہے تم اگر اس کے لیے نرمی رکھو گے تو تمہارا حل کیا ہوگا, یہ بھی ذرا سنو. ہمیں تو بد کہو, ہم تو برے ہی صحیح, لیکن جن جو واقعی میں گڑبڑ کر رہے ہیں ان کے ساتھ تم نے دل نرم رکھ لیا ہے تو پھر آپ دیکھو کیا ہوگا. یہ تو قرآن و حدیث سامنے پیش کر رہا ہوں. اگر عیسیٰ کی مولود گاہ کی تعظیم, وہاں اللہ کا حبیب خود جائے, عیسیٰ کی مولود گاہ پر علیہ السلام اللہ کا حبیب خود جائے اور جا کر ٹہل کر آ جائے تب بھی بہت برکت ہے, لیکن آئے تو دو رکعت پڑھ کر آئے. مسجد ہنستے یا تم جتنی مسجد ہے, مسجد قبرستان میں دو رکعت پڑھتے ہو, مسجد گھما میں دو رکعت پڑھتے ہو, مسجد قبا میں دو رکعت پڑھتے ہو, مسجد قبا کی حدیث ہے, باقی ان کے لیے کیا حدیث ہے, یہ دو رکعت کیوں پڑھتے ہو؟ ہم نے کہا بے پہلے کہہ رہا تھا یہ یہاں پر شرک ہو جائے گا, اب تو خدا کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ بھی نہیں پڑھنے دے رہا, اب تو خدا کے لیے پڑھ رہے ہیں بھائی وہ بھی نہیں پڑھنے دے رہا, پڑھنے میں نہیں پڑھنا چاہیے. ہم نے کہا خدا کی عبادت تو کوئی وقت خاص ہے کیا؟ جو ممنوع وقت ہے اس کے علاوہ کوئی وقت خاص ہے؟ یہ تو عمومی دلیل دیتے تھے, لیکن آج دیکھیں بات بھی سامنے آ گئی. جب عیسیٰ علیہ السلام کی مولود گاہ پر رسول اللہ جائیں نماز پڑھیں, جائز ثبوت مل گیا, ثبوت مل گیا. جواز کے لیے ملاؤں کو نہیں دیکھا جاتا, جواز کے لیے محمد عربی کو دیکھا جاتا ہے, اور پھر جو اس جواز کو بیان کرے تو پھر ان کو علماء ربانیین کہا جاتا ہے, ان کو علماء ربانیین کہا جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی مولود گاہ پر جانا رسول اللہ کی سنت ہے, وہ نماز پڑھنا رسول اللہ کی سنت ہے, تو یقیناً مصطفیٰ کی مولود گاہ پر جانا بھی بدرجہ اعلیٰ جائز ہے, وہاں جا کے خدا کو سجدہ شکر بجا لانا بھی بدرجہ اعلیٰ جائز ہے, یہ بدعت نہیں ہے. آخر میں سنی ثم دخلت بیت المقدس, پھر میں بیت المقدس کی طرف آیا. جب میں بیت المقدس پہنچا فجمع لی انبیاء علیہم السلام, تو میرے لیے مجھ سے پہلے انبیاء جمع کھڑے تھے. یہ قیمتی خزانہ ہے, ذرا سبحان اللہ کی زبان میں سنیے. ابھی کوئی جڑے بازار جانا تو نہیں ہے, کہیں کپڑا مارکیٹ کہیں جانا تو نہیں ہے, کہیں اور کوئی دکان شٹر مٹر تو نہیں کھولنا نا, تو پھر درود پاک ہو, درود پاک پڑھو, پھر کل دیکھو دھندا کیسا ہوتا ہے, پھر انشاءاللہ آقا کی برکت سے مال کیسا آتا ہے, کیونکہ آقا صرف اخروی نہیں دنیاوی نعمتوں سے بھی نوازتے ہیں انشاءاللہ. اس لیے کہ میرا آقا ہر شے کے قاسم ہے, ہر شے کے قاسم ہے, وہ دنیاوی نعمتیں بھی تقسیم فرماتے ہیں, اخروی نعمتیں بھی تقسیم فرما. آپ کے ذکر سے مال نہیں بڑھے گا تو کس کے ذکر سے بڑھے گا؟ اصحاب کعب کا, اصحاب کعب کے بزرگوں کا نام اگر دکان میں لگا دیا جائے تو مال بڑھ جاتا ہے, اصحاب محمد کا نام لیا جائے تو نام کیوں نہ بڑھے. اور یہاں اصحاب محمد میں خود میرے آقا کا نام لے دیا جائے اور ذکر کر دیا جائے تو کام کیوں نہ بنے. عاشق کو اپنی دکان میں جانے کے ساتھ ہی تلاوت اور پھر نعت لگا دیتا ہے, وہ خود بھی جھوم رہا ہوتا ہے اور در و دیوار جھوم رہے ہوتے ہیں, اس کا عقیدہ ہوتا ہے در و دیوار گواہ بن رہے ہیں, جو بک گیا بک گیا, جو رہ گیا رہ گیا, لیکن یہ سودا تو کھڑا ہے, اس میں تو گھاٹا ہی نہیں ہے, اس میں تو گھاٹا ہی نہیں ہے, یہ کبھی خسارے میں نہیں, کبھی اس کی مارکیٹ نیچے نہیں جاتی ہے, بلکہ یہ اوپر ہی ہے. جب دل کا اخلاص بڑھتا ہے تو یہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اپنے گھروں کو اپنی دکانوں کو حضور کی نعتوں سے آباد رکھیں, حضور کا ذکر سے آباد رکھیں. میرا آقا کہتے فجمع لی انبیاء علیہم السلام, انبیاء میرے لیے استقبال کے لیے کھڑے تھے. فرمایا فقدمنی جبریل حتی امنتہم, میں جیسی داخل ہوا جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا, سب مجھے دیکھتے رہے اور میں مصلی پر آ گیا. محبت سے کہیں سبحان اللہ. فرماتے سب مجھے دیکھتے رہے اور میں مصلی پر آ گیا. فرمایا کہ میں مصلی پر پہنچا تو جبریل نے مجھ سے کہا امامت کرائیے. کہا فرماتے حتی امنتہم, میں نے ان سب کی امامت کرائی. یہ روحوں کی امامت تھی, یہ روحوں کی امامت تھی, یہ ایسی امامت تھی, سارا حدیث کا مذاق ہو جائے گا ماذا اللہ. حضور فرماتے میں نے امامت کرائی روحوں کی, ان کی روحیں تو ہمیشہ مصطفیٰ کی امامت میں ہوتی ہیں. آج روحوں کی بات نہیں ہے, آج روح اور جسم دونوں کی بات ہے. فرمایا محبوب آج تو روح اور جسم دونوں کی بات ہے. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے پھر ان لوگوں کی امامت کرائی حتی اممتوہم, یہاں تک کہ میں ان کی امامت میں نے کرائی. اور امامت کرانے کے بعد تمام انبیاء نے, دیگر احادیث کے اندر ہے, اور میرے قصائد میرے فضائل حضرت آدم علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان تمام نے بیان فرمائے. یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے, یہ بھی کیا جاتا ہے کہ براہ راست آپ کو مسجد حرام سے نماز آسمانوں پر لے جایا جاتا, تو اس میں کیا حرج تھا؟ یہاں پر اشاق علماء نے جواب دیا, ابن حجر مکی, علامہ ابن جریر تبری رحمت اللہ علیہ, علامہ محمد احمد قرطبی صاحب احکام القرآن, امام بغوی امام محمد بن مسعود البغوی, تفسیر معالم التنزیل امام رازی, ان تمام علامہ ابن حجر عسقلانی عمدۃ القاری میں عاشق امام عاشقوں کا امام علامہ امین بدر الدین عینی علیہ رحمت صاحب عمدۃ القاری, انہوں نے یہ جواب دیا. فرمایا اگر آپ کو یہاں سے لے جا کر آسمانوں پر لے جایا جاتا تو فرمایا آپ کو بیت المقدس اس لیے لایا گیا تاکہ کفار کے لیے ایک ثبوت ہو جائے, کہ انہوں نے بیت المقدس کو دیکھا تھا, اور پھر آپ امام الانبیاء بھی ہو جائیں, آپ کا لقب امام الانبیاء بھی ہو جائیں, کہ سارے انبیاء آپ کے پیچھے کھڑے ہیں اور آپ تمام امام انبیاء سے گویا کہ آگے کھڑے ہیں. انبیاء وہ ہیں جو بشریت میں انتہائی کمال پر ہیں, انبیاء وہاں ہیں کہ جو بشریت کے انتہائی کمال پر ہیں. آپ کو امام بنایا گیا اور بشریت کے جو انتہائی کمال پر تھے ان کو آپ کے پیچھے کھڑا کیا گیا. کیوں کھڑا کیا گیا؟ تاکہ بتا دیا جائے کہ بشریت کا کمال تم سب کو اگر جمع کرے تو یہ ایک محمد بنتا ہے, اور اسی کو پھیلا دے تو تم بنتے ہو. تمہیں یقیناً ابراہیم خلت دی ہے, موسیٰ تمہیں کلام دیا ہے, نوح تمہیں نجات دی ہے, عیسیٰ تمہیں روح دی ہے, لیکن یہ سب تصویر مصطفیٰ کے رخ ہیں, یہ کتاب مصطفیٰ کے ابواب ہے. تمہیں سمیٹ دیا جائے تو ایک محمد عربی بنتا ہے, تمہیں کھان دیا جائے تو ایک لاکھ کبھی سنار بن جاتے ہیں. اس لیے میرے امام نے حق کہا, سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی. کچھ لوگ کہنے لگے یہ شعر کیسا ہے, میں نے امامت دیکھی تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئی. بشریت میں جو بڑا کمال, ان جیسا کوئی انسان نہیں, حضرت آدم جیسا کوئی انسان نہیں, حضرت نوح جیسی فضیلت کسی کے پاس نہیں, حضرت ابراہیم جیسی فضیلت کسی کے پاس نہیں, حضرت موسیٰ عیسیٰ یہ تمام نبیوں جیسی فضیلت کسی کے پاس نہیں. یہ بشریت کے انتہائی کمال پر ہیں اور یہ مصطفیٰ کے قدموں میں ہیں. جب مصطفیٰ کا قدم ہوتا ہے وہاں ان کے سر جھکتے ہیں, جب مصطفیٰ کا قدم ہوتا ہے سجدوں میں وہاں ان کے سر جھکتے ہیں. تو میرے امام نے کہا یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی. مل کر کہیں سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور ان رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ہماری شان عظمت بتانی تھی. ڈاکٹر اسرار صاحب ایسی ٹی وی پر بھدک جاتے ہیں کبھی کبھی, وہ کہتے ہیں جی سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی, کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا آپ کو اسٹیج پہ بٹھا دیا تو آپ سب سے اولا تو ہو گئے, تو یہ آپ خوش ہو جائیں گے اپنے لیے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو کمال بشریت پر قدم رکھنے والوں سے بھی اعلیٰ ہے. اور یہ میرے امام نے کوئی ایسی بات نہیں کی, میں وسوق سے کہتا ہوں میرے امام کے قلم سے جو نکلتا ہے وہ قرآن سنت کی تعبیرات ہی ہوتی ہیں, اس کی تشریحات ہی ہوتی ہیں. کتنا خوبصورت ایسا نقشہ کوئی شاعر پیش کرے میں مان جاؤں اس کو, اتنی باریک, اتنا اہم, اتنا حساس مسئلہ کیسے میرے امام نے حل کیا. خلق سے اولیاء, میں تو کبھی کبھی اکیلے میں سوچتا تو حیران ہو جاتا ہوں, کیا بتاؤں میں امام کا, واہ واہ اتنے حساس مسئلے کو کیسے حل کیا. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, اور رسولوں سے آگا. بج گئی جس کے آگے سبھی مسئلے, دیکھنا یہ بھی اسی حوالے سے, بج گئی جس کے آگے سبھی مسئلے, شمع لے کر وہ آیا ہمارا نبی. جو شمع لے کر آیا ہے وہ آگے ہیں, سب کی شمع بجی ہوئی ہیں. کیوں بجی ہوئی؟ کیا وہ ختم ہو گئی؟ فرمایا نہیں, بجنے سے مراد یہ کہ وہ فی نفسی جلتی نہیں, وہ مصطفیٰ کی وجہ سے جلتی ہے, اور فی نفسی جب سب شمع جلتی ہے وہ صرف مصطفیٰ کی ہے, اور باقی شمع جو ہیں وہ مصطفیٰ کی وجہ سے جلتی ہیں. کسی نے کہا یہ امام نے کیا کہہ دیا کہ بج گئی جس کے آگے سبھی مشعلے, تو یہ تو حضور حضرت ان سب کی مشعلیں بج گئی. ہم نے کہا اس کا ایک معنی تو یہ کہ ان کی شریعت ختم ہو گئی اور حضور کی شریعت باقی ہے, حضور کی شریعت باقی ہے. اور دوسرا نبوت کے حوالے سے بھی دیکھو تو بات ثابت ہے, فی نفسی ہی تمام علماء نے لکھا یہ مصطفیٰ کا فیض ہے جو ان کو نبوت ملی ہے. شبیر احمد عثمانی دیوبندی نے ماں کانا محمد العبا حدیم فرازاد کے تحت لکھا ہے کہ ان تمام انبیاء کو نبوت جو ملی ہے مصطفیٰ کا فیض ہے, اور مصطفیٰ فی نفسی ہی نبی بنائے گئے ہیں. تو اصل میں جس کی شمع خدا نے روشن کی ہے وہ مصطفیٰ کی شمع ہے, جو آ کر اپنی بجھی ہوئی شمع جوڑتا ہے وہ بھی روشن ہو جاتی ہے. تو بج گئی جس کے آگے, مل کر کہیں بج گئی جس کے آگے شمع لے کر آیا, شمع وہ لے کر آیا. اور یہاں پر یہی بات کی گئی ہے اور بڑی وضاحت کی گئی ہے, محققین کہتے ہیں کہ آپ کو جو مسجد اقصی لا کر امامت کرائی گئی, امامت کرائی گئی, ایک آپ کی بشریت ہے, ایک آپ کی نورانیت ہے, ایک آپ کی حقیقت ہے. یہ محققین کہتے ہیں آپ کی بشریت ہے, آپ کی نورانیت ہے, آپ کی حقیقت ہے. فرمایا وہاں پر بشروں میں, پھر ایک جس کا ہوں گا قابل توجہ جملہ ہے کہ بشروں میں سب سے افضل ترین لوگ وہاں موجود تھے, ان سے بڑا انسان کوئی نہیں تھا وہاں پر, لیکن جو مسلح پر تھا وہ کون تھا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. انسان نہیں, انسان وہ انسان ہے. یہ میرے امام نے ترجمہ یہ بھی کیا ہے, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے. یہ قرآن, قرآن ایمان بتاتا ہے انہیں,
ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ، یہ میرا امام ذکر کرتا ہے کہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ. فرما حضور کے جہد ایک درجہ بشریت کا، ایک نورانیت کا ہے، ایک حقیقت کا ہے. فرمایا کہ بشروں میں کمال رکھنے والے مسجد اقصی میں موجود ہیں، حضور سب سے آگے ہو گئے تو یہ آپ کی بشریت کی معراج ہو گئی. یہ آپ کی بشریت کی معراج کہ آپ جیسا کوئی نہیں ہے. اور جس وقت سدرہ میں سب سے طاقتور نور جبریل کا تھا وہ پیچھے رہ گیا، حضور آگے نکل گئے، تو یہ آپ کی نورانیت کی معراج ہو گئی. اور جس وقت آپ عرش کے معلہ سے بلند ہوئے، دنا فتح دنا فکان اقاب قوسین او ادنا کے حجابات اٹھتے رہے اور انوار الہیہ سامنے آ گئے، تو یہ حقیقت محمدی کی معراج ہو گئی. لیکن کچھ عاشقوں نے اس کو دوسرے انداز میں کہا، فرمایا کہ جب حضور نے امامت کرائی تو یہ انبیاء کی معراج ہو گئی. فرمایا حضور کی بشریت کی معراج، ٹھیک ہے یہ بھی جملہ ہو سکتا، عشق میں خدا جس کو آخر حصہ تھا فرمایا ومن یوت الحکمت، اللہ فرماتا جس کو حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دے دی گئی. اب وہ تھوڑا بڑھ کر کہتے ہیں، تھوڑا بڑھ کر کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور نے امامت کرائی تو بشریت آنا ہے. فرمایا یہ بات بھی ایک جملہ تم سن لو ہماری بات سے، اور اس نقطے کو بھی یاد رکھو کہ حضور نے امامت کرا کر یہ شرف بخشا کہ وہ انبیاء کی معراج ہو گئی، اور حضور آسمان پر گئے تو آسمان والوں کی معراج ہو گئی، سدرہ پہنچے تو جبریل کی معراج ہو گئی. اس لیے کہ ہر فرد خلق، انسان ہو جو بھی ہو، ہر فرد خلق کے لیے بلندی، عظمت، معراج رسول اللہ کو دیکھنا ہے، اور رسول اللہ کی معراج تو پھر خدا کو دیکھنا ہے. اس لیے کہ ہر شخص افضل جب ہوگا جب مصطفیٰ کو دیکھے گا. حضرت عیسیٰ بھی اگر آتے ہیں اترنے کے ساتھ فوراً مسند امام احمد کی بالکل صحیح حدیث ہے، حضور فرماتے جیسی حضرت عیسیٰ آسمان سے اتریں گے بس فجر پڑھنے کے بعد مدینے روانہ ہو جائیں گے. میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، حضرت عیسیٰ مدینے روانہ ہو جائیں گے. جب مدینے پہنچیں گے حضور فرماتے ہیں پوری رات میری قبر پر گزاریں گے. میری، میں پوچھتا ہوں نجدیوں، یہ حضرت عیسیٰ مسجد نبوی کی نیت کر کے آئیں گے یا روزہ رسول کی نیت کر کے؟ مجھے ذرا یہ مسئلہ بھی حل کروا دو. یہاں پر حدیث میں یہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے مسجد نبوی کی نیت کر کے آئیں گے، یہ ابھی دفتر میرے دماغ میں آ گیا، اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ وسلم، کہ حضرت عیسیٰ جو آئیں گے وہ مسجد نبوی کی نیت کر کے آئیں گے یا روزہ رسول کی؟ حدیث میں آیا روزہ رسول کی نیت کر کے آئیں گے. اگر حضرت عیسیٰ روزہ رسول کی نیت کر کے آئے اور ان کی نبو امتی والی شان جو اس وقت ہے، اور آپ نبی بھی ہیں اور یقیناً آپ اللہ کے علم میں نبی ہیں، اور اس وقت آپ کے پاس اس صفات کی جلوگری ہے لیکن امتی کے جامے میں ہے، امت کے فرق کے جامے میں ہے، تو آپ کے ایمان میں فرق نہیں آتا تو ہم مکے سے چلیں. کوئی کہہ رہا کہاں جا رہے ہو؟ قالین دیکھنا مسجد نبوی کا. ہم نے کہا تو دیکھ، ہم آقا کو دیکھنے جا رہے ہیں، ہم آقا کو دیکھنے جا رہے ہیں. مسجد نبوی کی فضیلت سے انکار نہیں ہے، وہاں نماز پڑھنے کا 50,000 سوال ہے، اور وہ مسجد نبوی کسی بادشاہ کی وجہ سے نہیں ہے، میرے آقا کی وجہ سے. وہاں بھی عاشق آقا ہی کے لیے جاتا ہے، وہ چار دیواری کے جاتے ہی وہاں پر. وہ کہتا ہے مسجد نبوی کا، ہمارے پاکستان میں بھی مسجدیں ہیں لیکن ہم اس مسجد میں اس لیے جاتے ہیں، وہ میرے آقا کی مسجد ہے، وہ میرے آقا کی مسجد ہے. وہاں پر بھی قبر مقدس پر بھی حضور کی نیت ہوتی ہے. لوگ ہم سے کہتے ہیں مسجد نبوی جا رہے ہیں، میں کہتا جی ہاں آقا کی مسجد جا رہا ہوں. وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس کی مطلب کی بات کی، میں سمجھتا ہوں میں اپنی مطلب کی بات کر گیا، میں سمجھتا ہوں میں اپنی مطلب کی بات کر گیا. اس لیے کہ عاشق اگر جاتا ہے قبر مقدس پر تو وہاں پر بھی حضور کی نیت کرتا ہے، مسجد جاتا ہے تو وہاں بھی نیت کرتا ہے، وہ گھر سے جب نکلتا ہے تو مسجد نبوی کے مینارے جو آج بنے ہیں یہ تو بعد میں یاد آتے ہیں، ریاض الجنہ پہلے یاد آتا ہے. مسجد نبوی کی کشادگی، برندی، سنگ مرمر، بناوٹ، حسن و نکھار کمال پر ہے سبحان اللہ، لیکن وہ بعد میں نظر آتا ہے، آقا کا منبر پہلے یاد آتا ہے. یہی تو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ آقا یاد آ جائے تو پھر ہر چیز نعمت ہو جاتی ہے، ہر سفر گویا کہ نعمت و غنیمت بن جاتا ہے. تو حضرت عیسیٰ حضور کے پاس آئیں گے، پوری رات حضور کے پاس گزاریں گے. میرے آقا کہتے ہیں مجھ سے میرے دین کا علم لیں گے، مجھ سے میرے دین کا. یہ میرے آقا کی حیات کی کتنی بڑی دلیل. اگر آقا، یہاں پر علماء نے لکھا، علماء وجد میں آئے، علامہ سید محمود آلوسی بغدادی اولیاء کے عاشق ہیں، معروف کرخی کے عاشق ہیں، وصیت کی تھی مر جاؤ تو معروف کرخی قدموں میں دفن کرنا، بہت بڑے مفسر، دنیا ان کو قبول کرتی ہے. آپ فرمانے لگے یا رسول اللہ عیسیٰ بھی امتی، ہم بھی امتی ہیں. اگر رسول اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو شریعت سکھا سکتے ہیں تو اپنی امت کے اولیاء کو بھی سکھاتے ہیں. یہ دلیل بنا کر انہوں نے سینکڑوں واقعات لکھے ہیں کہ آج بھی اولیاء رسول اللہ کے دربار میں جانتے ہیں کوئی کچھ نہیں دیکھ رہا ہوتا, یہ وافر مقدار میں خیرات لے رہے ہوتے ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے, میرے آقا حضور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں تشریح نعیمی لکھتے ہوئے کہتے تھے, بہت بڑا عاشق رسول تھے, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. ان کا عشق میں ایک بتاؤں شعر لکھتے ہیں کہ فیض نے تیرے, ابھی آپ دیکھیں یہاں پر آپ بیٹھے ہیں, شروع سے کوئی یہاں پر نہیں بیٹھتا ہوگا, کوئی خوش نصیب ہوگا جس کے ماں باپ اس کو محفلوں میں لاتے ہوں, کچھ ایسے ہیں جنہوں نے داڑھیوں کی نیت ابھی کی ہوگی, کچھ ایسے ہیں جو حضور کی محبت میں ابھی بھی جوان ہو رہے ہوں گے, وہ اپنی سابقہ زندگی کو یاد کر کے دیکھیں کتنا پیارا شعر لکھا کہ فیض نے تیرے یا نبی کر دیا مجھ کو کیا سے کیا. سبحان اللہ, فیض نے تیرے یا نبی کر دیا مجھ کو کیا سے کیا, ورنہ بھرا ہوا تھا کیا مٹھی بھر اس غبار میں. کافر بھی غبار سے بھرا ہے, ہم بھی غبار سے بھرے, یہ تو آپ کا فیض ہے جو ہم بلند ہو گئے. اور یہ شعر اور لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں سر سوئے حرم جھکا دل سوئے مصطفیٰ. محبت سے کہنا, اتنی جلدی آپ کا عشق ٹھنڈا ہو جاتا ہے. سر سوئے حرم جھکا دل سوئے مصطفیٰ, مطلب سمجھ رہے ہیں کچھ, گنگنانا شعر گنگنانا بھی اچھا ہے, کبھی اس کے معنی میں بھی اتریں تاکہ صرف گنگنانے والوں میں نہ رہے پھر کچھ دیکھنے والوں میں بھی ہو جائیں, تھوڑا بلند ہو جائیں اور اوپر آ جائیں. اب دیکھیں کیا کہتے ہیں, کہتے سر سوئے حرم جھکا دل سوئے مصطفیٰ. دیکھو بھائی, سر تو اختیار میں تھا تو جھکا دیا, دل کو پکڑ تو سکتا نہیں, تو کہتے سر سوئے حرم جھکا دل سوئے, ارے دل کا خدا بھلا کرے یہ نہیں اختیار میں. واہ واہ واہ, کہ دل کا خدا بھلا کرے یہ نہیں اختیار میں. یہ شرک نہیں ہے, صحابہ نے خود کہا حضور آپ کو سجدہ کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ اونٹ آپ کو سجدہ کرتا ہے, ہرن آپ کو سجدہ کرتی ہے, ہم نے دیکھا کہ پرانے بادشاہ اور آج کل کے بادشاہوں کے درباری ان کو سجدہ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں جب بندہ بولتا ہے تو دل سوچتا ہے نا, پہلے دل سوچتا ہے تو پھر بولتا ہے نا بندہ. اب صحابہ جو سوال کر رہے ہیں, یا رسول اللہ ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں, جس محبت سے پوچھتے ہیں. صحابہ وہ ہیں جن کی زبان اور دل میں اکائی ہے, یہ نہیں کہ ہمیں کوئی نمبر بڑھانے کے لیے کوئی بول رہا ہو, یہ صحابہ کرام ہیں, یہ جو کہتے ہیں دل کی بات کرتے ہیں. اگر زبان کہہ رہی حضور سجدہ کہہ رہے ہیں تو دل تو کر چکا ہے نا, نہیں سمجھا؟ کیونکہ صحابہ کی زبان اور دل میں تدبیر. اخلاص کہتے ہیں کس کو ہیں؟ اخلاص اس کو کہتے ہیں جو دل میں وہی بولو, جو دل میں وہی کرو, جو حق اس کا ادا کرو. اگر صحابہ یہ کہیں یا رسول اللہ ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں. بعض عاشقوں نے یہ لکھا ہے کہ صحابہ یوں بھی کہتے تھے حضور ہم انسان ہی, ہم تو بکری ہیں, بس ہم سجدہ کریں گے. جب جانور سجدہ کر سکتا ہے تو یا رسول اللہ تو ہم تو ہرنے ہیں, ہم اونٹ ہیں, ہم خچر جیسے ہو گئے, ہم جانور ہو گئے, ہمیں اجازت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس جوان پتا ہم تو اس بات کو سن بھی نہیں سکتے, صحابہ اس قسم کی باتیں کرتے کہ حضور انسان کے لیے منع ہے نا, ہم انسان ہی نہیں ہیں, ہم جانور. جس طرح جانور آپ کی محبت میں آپ کے قدموں میں گرتے ہیں, یا رسول اللہ ہمیں بھی گرنے دیجیے. اور میرے آقا نے کئیوں کو قدمے میں گرنے کی, پاؤں چوننے کی اجازت بھی محمد فرمائی. ایک نہیں, میں نے درجن حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے, سفیان جو حضور علیہ السلام چچا کا بیٹا ہے, غزوہ طائف کے اندر حضور کے جب پاؤں چومے, انہوں نے حضور کے پاؤں چومے, جب حضور نے ان کی طرف دیکھا, کیونکہ حضور پہلے ان سے ناراض تھے کیونکہ انہوں نے حضور کو بہت پہلے تنگ کیا تھا, لیکن ایمان لے آئے تو حضور نے معاف کر دیا. لیکن وہ سمجھتے تھے کہ حضور مجھ سے ناراض ہے. اپنے چچا حضرت عباس سے کہنے لگے, سرکار آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں, آقا کو کہو نا. حضرت عباس کہتے ہیں محبت تو ہے لیکن رسول اللہ ہے. ہاں حضور جب مائل و کرم ہوں گے میں بول دوں گا. اب سفیان لڑ رہے ہیں, سفیان بن حارث سرکار کے چچا حارث کے بیٹے ہیں, سرکار کے چچا حارث کے بیٹے ہیں. جب وہ لڑ رہے ہیں تو سرکار نے مسکرا کر دیکھا اور پھر دوسری طرف دیکھنے لگے تو حضرت عباس نے دیکھ لیا کہ سرکار نے دیکھ لیا سفیان. فوراً کہا یا رسول اللہ آپ دیکھیں نا سفیان کیسے لڑ رہا ہے, آپ دیکھیں. سرکار نے کہا میں دیکھ رہا ہوں. کہا حضور اس کا ایمان بڑا مضبوط ہو گیا ہے. اب آقا وہ خوش کر رہے ہیں, کہنا سبحان اللہ. کہا حضور اس کا ایمان بڑا مضبوط ہو گیا ہے. آقا کہتے ہیں ہاں مضبوط ہو گیا ہے. یہ کہنے کے ساتھ آقا نے کہا, اسے پکارا تو کہا یا اخی, اے میرے بھائی. سفیان کہتے جب حضور نے مجھے کہا میرے بھائی تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ میرے پاؤں زمین پر لگ رہے ہیں, کیونکہ ایک گناہوں سے ٹوٹا ہوا دل میں کیا لیا ہوا. اور آقا اتنے عشق کا اظہار سن, اے میرے بھائی. کہتے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور میں حضور کے قدموں میں گر گیا, اور حضور کے تلوار جو ہے تلوار اس کو چومتا تھا. اور یہی کہتے ہوں گے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در. میرے امام نے یوں تو بات نہیں کی,
کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، خدا کو راضی کرنا چون لو ان کے پاؤں، کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہ کوئی اور مفر نہ کوئی مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ میرے امام کا عشق دیکھو، دلیل دیکھو، تعبیر دیکھو، کافیہ دیکھو، ردیف دیکھو، اور حسن دیکھو کلام کا، کون میرے امام جیسا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی در، آپ کہتے ہیں میں حضور کے قدموں کو چومتا تھا، سرکار میں چومنے کے لیے جھکنا پڑے گا نا، یہ کہتے ہیں شرک ہو گیا، شرک ہو گیا۔ میں نے کہا یہ گرو نانک کے دن میں ہو گیا، حضور کی شریعت میں عشق جائز ہے، تعظیم کی ایک حد ہے وہ جائز ہے۔ سرکار نے فرمایا جب چوم لیا، جب چوم لیا قدم پاک کو، تو میرے آقا نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا کوئی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں میرا دل امڑ آیا کہ میں نے صحیح ٹائم پر حضور کو بولا ہے، اس لیے کہ حضور جب خوش ہوتے تو بشارت دیتے تھے، اور بشارت تو خدا کی جانب سے ہوتی، کہ میرا دل خوش ہو گیا بس اب جنت میں گیا یہ، کہ حضور کس کو اشارہ کرتے ہیں؟ سرکار نے انہیں کا اشارہ کر کے فرما یہ دیکھو جو میرے قدموں میں ہے۔ سبحان اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ آخری ایک بات آپ سے اس حوالے سے میں کر دوں تاکہ یہ بات اپنے اختتام تک پہنچ جائے۔ جب حضور آسمان پر پہنچے، یہاں سے ہو کر آسمان پر پہنچے، تو پہلے آسمان پر دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ صحیح حدیثوں میں کون؟ کا جبریل۔ کا کون ساتھ میں؟ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کا بلائے گئے؟ کہاں دروازہ کھل گیا، دروازہ کھل گیا۔ کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ دروازہ کیوں، حضور کو پہلے دروازہ کھولتے؟ ہم نے کہا پہلے سے کھلا ہوتا تو اور بات ہوتی، نام سن کر کھلے گا تو اور بات۔ یہ حضور کی شان و عظمت، وہ دروازہ جو کسی کے لیے نہیں کھلتا وہ نام محمد سے کھلتا ہے۔ وہ فرشتے بھی بند کر کے رکھے ہوئے ہیں، ہاں نہیں کھلتا۔ بدر میں دیکھے، اپنے کسی نے لکھا کہ بدر کی جنگ ختم ہوئی، جبریل اڑ کر گئے آسمانوں پر، دروازہ بند، پہلے آسمان پہ جاؤ نیچے، جبریل امین ہے، سب فرشتے ان کے ماتحت ہیں۔ کیوں؟ کہا رب نے کہا ہے۔ رب کے حضور درخواست کی، مولا کیوں؟ کہا میرے حبیب سے پوچھ کر آئے۔ یہ ابن کثیر نے لکھا ہے بدر کے واقعے میں، جب آئے تو سرکار نے جبریل کو دیکھا، اس کا جبریل تم کیسے؟ کہا حضور کیا آپ راضی ہو گئے کہ میں چلا جاؤں؟ آقا نے فرمایا جاؤ۔ اب گئے تو سارے دروازے کھلے ہیں۔ یہ مصطفیٰ ہے، جو راضی نہ ہو تو جبریل، جن کا گھر ہی سدرا ہے سات آسمان کو، وہیں دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ نام محمد ہیں جن کے نام سے دروازے کھلتے ہیں، یہ نام محمد ہے جن کے نام سے توبہ قبول ہوتی ہے، یہ نام محمد ہے جن کے نام سے قبریں روشن ہوتی ہیں، یہی نام محمد ہے جس سے شفاعت کا دروازہ کھلے گا، یہی نام محمد ہے جس سے جنت کا دروازہ کھلے گا، اور یہی نام محمد ہے جس کے گھر میں دل میں جائے گا وہی جنت میں جائے گا۔ یہ نام محمد کی شان ہے۔ اب میں کتنے نقطے آپ کو بتاؤں، عاشقوں نے کیا کیا کس کس جگہ پر لکھا ہے، بس درود پاک پڑھتے رہیے۔ میں یہ گنتی کے شہپارے اور قیمتی نگینے جو ہے وہ میں آپ کے دامن پھینکتا چلا جاؤں۔ درود پاک، درود پاک پڑھے اللہم صل۔ حضور پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، ساتویں آسمان ہوتے گئے۔ کئی باتیں رہ گئی ہیں جو میں نے پرانی تقریروں کے اندر تفصیل کے ساتھ کی ہے، اس کو آپ ویب سائٹ پر ملاحظہ کر سکتے ہیں، نور نبی ڈاٹ نیٹ پر۔ میرے آقا پھر سدرا پر پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ سدرا پر پہنچے۔ یہ تھوڑی سی علمی بحث ہے، ذرا اس کو غور سنی۔ سدرا کہاں پر ہے؟ امام نبوی شرح مسلم میں، امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری کے اندر، قاضی عاض علیہ رحمہ علامہ ملا علی قاری شرح الشفا کے اندر، علامہ قسطلانی شارح بخاری ارشاد الساری شرح بخاری کے اندر، علامہ زرقانی شرح محب اللدنیہ کے اندر، اور میرے آقا امام شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اشرت اللمات کے اندر۔ اتمام علماء نے، ان کا نام آپ سن رہے ہیں، بولیں سبحان اللہ۔ یہ آپ سمجھ نہیں رہے ان کے نام لینے سے کتنے فرشتے آپ کے دل میں اتر رہے ہوں گے۔ سر یہ اصحاب محمد کے نام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے نام ہے جن کو سننے والا محروم نہیں رہتا۔ اب آپ دیکھیں یہ تمام ائمہ نے یہ لکھا ہے۔ قال ابن عباس، حضرت ابن عباس کہتے ہیں، والمفسرون، وہ کہتے ہیں سارے مفسرین، ابن عباس کہتے ہیں سمیت سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا کا نام سدرۃ المنتہا کیوں رکھا گیا ہے؟ کہتے ہیں لان علم الملائکۃ ینتہی الیہا، اس لیے کہ فرشتوں کا علم یہاں پر ختم ہو جاتا ہے، اس جگہ پر فرشتوں کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ ولم یجاوزہ، ولم یجاوزہا احد الا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ وہ جگہ ہے جہاں پر فرشتوں کا علم رک جاتا ہے. آج تک کسی نے اس جگہ کو تجاوز نہیں کیا ہے. یہ ابن عباس اور مفسرین, یہ شعر شاعری والی باتیں نہیں ہیں جو لوگ کہہ دیتے ہیں, یہ عقیدہ ہے. کیا ہے؟ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. اور یہ صحابی بیان کر رہا ہے, کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر فرشتوں کا علم رک جاتا ہے, اس کے اوپر آج تک کوئی چڑھ کر نکلا, کوئی مخلوق اس سے اوپر الا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ کہیے. فرمایا یہ صرف واحد آمینہ کے لال ہے جو سب کو تلوے تلے رون کے جا رہے ہیں, سب کو تلوے تلے. وہ تو لامکاں کے مکی ہوئے سرار, میرا امام دے کے کہاں جا کر بولتا ہے, وہ تو لامکاں کے مکی ہوئے سرار تخت نشین ہوئے. یہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. یہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان, فلسفے کی ساری سینکڑوں صفوں کو اپنے ایک شعر میں لے آیا. یہ عشق ہے, یہ شان ہے, یہ علم ہے میرے امام کا. یہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان, وہ خدا ہے جس کا. اور جب سرکار سدرا پر پہنچے تو سب حیران ہیں, یہاں سے اوپر تو کوئی نہیں جاتا بھائی. بولے نا سبحان اللہ, ایک عاشق کہتا ہے اس سے اوپر تو کوئی نہیں جاتا ہے, یہ کون جا رہا ہے؟ تو میرا امام کہہ اٹھا, عرش کی عقل دنگ ہے, عرش کی عقل دنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے, جانے مراد ہائے 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 ہائے, اب کدھر تیرا مکان ہے؟ تو تو مسجد حرام سے مسجد اقصا پہلے آسمان. ہم نے کہا یہ دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں سبرا جنت ہر جگہ سے اوپر, اب کہاں جانا ہے؟ عرش بھی پریشان ہے اور آسمان بھی چکر میں ہے. کتنی پیاری تشبیہ دیکھیں, حسن تنقید کہتے ہیں اس کو شاعری میں. حسن کتنا پیارا, یہ غالب کے پاس بھی آپ نہیں پائیں گے جو میرے امام کی اردو فصاحت ہے. غالب کو لوگ امام کا اردو کا امام کہتے ہیں, میرے امام کو لوگ اس لیے نہیں مانتے کہ اس نے حضور کی شان بیان کی ہے. آج لوگ کہتے ہیں آج یہ مشاعرہ ہو رہا ہے, میں نے کہا میں ہمارا امام احمد رضا کا ایک صرف سلام لے جاؤں, مصطفیٰ جان رحمت, اس جیسی ردیف ایسے قوافی بنا کر لے آؤں. کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو, ہم نے کہا پھر وہ بازاریوں کے لیے تم بولتے ہو تو اس کا کوئی مول نہیں ہے, بولو تو وہ جو دنیا میں بھی چلے اور آخرت میں بھی چلے. اور خدا کی قسم آپ مرزا غالب کو ایک طرف رکھیں, دیوان غالب اقبال کو ایک طرف رکھیں, داغ دہلوی کو ایک طرف رکھیں, ان تمام کو ایک طرف رکھیں, میرے امام کی ایک ہی نعت ایک طرف رکھیں. نعت اپنی جگہ پر ہے, اردو ادب ربادی پر کافی ہے, اور علم عروض و شاعری کے فن کو دیکھیں, وہ میرے امام کے سامنے شاگرد بھی نہیں لگتے. صرف یہ ظلم ہوتا ہے دینداروں کے ساتھ کہ ان کی پذیرائی نہیں کی جاتی. میرے امام کہتا ہے کہ جب حضور عرش سدرا پر پہنچے تو اس کے اوپر تو کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا, جبریل کھڑے ہیں. حافظ ابن حجر خرانی فتح الباری ابن کثیر بھی لکھتا ہے تفسیر ابن کثیر میں, ثم انطلق حتى انتہا بئر الشجرہ, حضور فرماتے میں چلتا گیا چلتا گیا یہاں تک کہ میں ایک درخت کے قریب پہنچا, فغشیتنی اس درخت نے مجھے ڈھانپ لیا, من کل صحابت فیہا اس کے سارے بادلوں نے مجھے ڈھانپ دیا, من کل لون اس کے سارے رنگوں نے مجھے ڈھانپ لیا, فتاخر جبریل جبریل وہیں رک گئے, جبریل وہیں رک گئے, وہ خرت وہ خرت تو ساجدن جبریل جیسے رکھے میں بلند ہوا اور سجدے نکل گیا, میں بلند ہوا اور سجدے نکل گیا. اس کے بعد یہ الفاظ آپ دیکھیے, جبریل پیچھے رہ گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لے گئے. قاضی اعظم علیہ رحمت کیا لکھتے ہیں اس پر, یہ فن کے امام لوگ ہیں. یہاں پر میں رات کو تین گھنٹہ بتا کر آپ کے سامنے فضول باتیں نہیں کر رہا, ان کا نام جس مجلس میں لے لو گے نا تو یہ تنہا لائبریری نہیں پورا علم ایک ہے, ایک شخص. اور یہ پسینے حضور کی محبت میں ایسے نہیں آ رہے, الحمدللہ قیمتی کی سودا بیچ رہے ہیں تو جس طرح ہونا چاہیے اس طرح جا رہے ہیں. اس طرح آپ دیکھیے یہ ان اجندہ اماموں کا نام ہے کہ سارا علم ایک طرف رکھے, ان کو پڑھنے میں بٹھائیں, یہ بھاری ہے. انہوں نے دین کتنی خدمت کی ہے, ان کا سچ ان کی صداقت اسلام میں اتنی مشہور ہے. قاضی اعظم علیہ رحمت, قاضی اعظم 584 ہجری ان کا سر وصال ہے, فرماتے ہیں شرف شفا کے اندر, امام نبی امام نبوی شرح مسلم کے اندر لکھتے ہیں, فارق انی جبریل فن قتل اسوات وانی, سبحان اللہ. یہ دوسرے الفاظ لاتے ہیں حضور نے فرمایا, یہ حدیثوں کو چنتے ہیں نا جگہ جگہ سے لے کے جمع کرتے ہیں, موتیوں کا ہار بنا رہے ہیں, چن رہے ہیں. کہتے ہیں جبریل نے مجھے چھوڑ دیا سرکار فن فن قتل اسوات وانی, بس وہ جگہ تھی جہاں ساری آوازیں ختم ہو گئی, ساری آوازیں ختم, اب کچھ نہیں ہے, ساری آوازیں ختم ہے. فرمایا جبریل نے مجھے چھوڑ دیا سدرہ کی جگہ پر. ایک اور روایت علامہ شہاب الدین خفاجی علیہ رحمت صاحب نسیم الریاض جو شفا کی شرح قاضی آتی, وہ کہتے ہیں آئی تخلف عنہ فی المعراج,
جبریل مجھ سے پیچھے رہ گئے معراج میں، لأن له مقاما لا يتعداه،
جبریل رہ گئے کوئی نرالی بات نہیں، یہ ان کی جگہ تھی، اس سے آگے جا بھی نہیں سکتے تھے. یہ علامہ لکھتے ہیں، لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں لأن له مقاما،
اس لیے کہ جبریل کی جگہ تھی. بھائی اتنا کیا تعجب کرتے، لا يتعداه،
جبریل اس سے آگے بڑھ بھی نہیں سکتے تھے. جبریل اس کے آگے بولے بڑھ بھی. اب دیکھیں ملا علی قاری میرے آقا کیا لکھتے ہیں،
ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، قال جبریل، جبریل نے کہا، معتذرا،
معذرت کرتے ہوئے. یہ الفاظ لائیں شروع شفا کے اندر، الفاظ دیکھیں بدل رہے ہیں، ہر الفاظ کے اپنا ایک حسن ہے. میں چاہتا ایک حوالہ پڑھتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ نعت کے سارے شعر پڑھ دوں آپ کے سامنے جو سدرا کے حوالے سے علماء نے لکھے ہیں. اب آپ دیکھیے، کہتے ہیں انہوں نے کہا اور الفاظ لائے، لوگ کہتے ہیں جبریل استاد ہے، میں نے کہا معذرت کون کر رہا ہے، کوئی بات ہدایت کی کر دیا کرو. کہتے ہیں کہ قال جبریل معتذرا، عذر کرتے ہوئے کہتے ہیں، حضور معاف کیجئے نا، کیوں، لو دنو تو امرتن لاحرقت، حضور اگر انگلی کے پورے کے برابر بھی آگے گیا تو جل جاؤں گا. انگلی کے پورے کے برابر بھی آگے گیا، آپ نے باتیں کئی سنی ہوں گی، لیکن یہاں پر حوالے سنے. جو باتیں آپ نے علماء سے سنی نا، تو بول کر محبت میں چلے گئے، لوگ کہہ رہے ہیں یہ ایسی گپ مار رہے ہیں، تو میں ان کا ماخذ پیش کر رہا ہوں کہ علماء ربانی ان گپ نہیں مار رہے ہیں، وہ اتنی عام بات ہے کہ اس کو شہر میں محبت میں بیان کر رہے ہیں. لیکن آج تو لوگ ٹی وی پر بیٹھتے ہیں، مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں سب چیزوں کا انکار کیا ہے، ڈاکٹر سار صاحب نے زور لگا کر انکار کیا ہے، تو جب میڈیا پر ایسی باتیں ہو رہی ہوگی تو پھر تو وہ سارے گرز بتانے پڑیں گے نا، جو دشمنوں پر لگتے ہیں گرز، وہ سارے بتانے پڑیں گے نا، اور عاشقوں کے لیے نور کے پیمانے بتانے پڑیں گے کہ دیکھو ایک کے قریب آؤ تو یہاں سے روشن ہو جاؤ گے، یہاں سے پیلا رنگ جل پڑے گا، یہاں سے ہرا جل پڑے گا، یہاں سے نیلا جل پڑے گا، تمہاری چمنی ہر جگہ سے کہ رنگ لالی ہو جائے گی. اور صوفیہ یہ کہتے ہیں جب خدا کے انوار کو سوچو تو اس میں رنگ لاؤ، اور وہ ہمیشہ لائٹیں اپنے سامنے رکھتے ہیں اور چمنیوں کے رنگوں کو بھی دیکھا کرتے ہیں. یہ صوفیہ کا طریقہ ہوتا ہے، سبز رنگ کی روشنی کو دیکھ کر اس سبزے کو اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ رنگ پھر ان کے مزاج میں ٹھنڈک کو پیدا کرتا ہے. یہ ساری چیزیں اپنے مشق کے اندر، ریاضات کے اندر وہ علماء لے کر آتے ہیں. ملا علی قاری کہتے ہیں انہوں نے عذر بیان کیا اور کہا کہ حضور اگر میں ایک انگلی کے ایک پورے بھی آگے گیا تو میں جل جاؤں گا. علامہ قرطبی علیہ رحمۃ، دیکھیے آخری حوالہ سماعت فرمائیے، کہتے ہیں کہ کیا ہوا، کہتے ہیں ائی تدلا رفرف، یہاں تک کہ رفرف میرے قریب آیا، یہ محمد لیلۃ المعراج، معراج کی رات، فجلت علیہ، حضور اس پر بیٹھ گئے رفرف کے اوپر، حضور بولو براق تو سدرا پر رہ گیا. یہ بھی ایک علمی نقطہ سن لیں، براق مسجد اقصی میں رہ گیا، براق زمین پر رہ گیا، براق اب زمین سے آسمان تک سیڑھی لگی تھی، علماء کہتے ہیں نور کی سیڑھی تھی، اس کے آٹھ اس کی ڈنڈیاں تھی، یعنی ایک زمین سے لے کر آسمان تک اور ایک ساتویں آسمان سے سدرا تک، آٹھ اس کے یوں سمجھ لیے بانس پلر ستون تھے جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے. حضور ڈائریکٹ بھی جا سکتے تھے، بادشاہ ایک کار میں بھی جا سکتا ہے، لیکن دھوم دھماکے سے جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں واہ کس شہزادے کی آمد ہے. تو حضور یوں بھی چلے جاتے، کوئی مسئلہ نہ تھا، لیکن اس انداز سے لے کر گئے کہ عرش کی عقل بھی دم ہو رہی ہے اور چرخ میں آسمان ہے. اب آپ دیکھیے حضور فرماتے ہیں کہ ثم رفع فدنا من ربه، رفرف مجھے اٹھا کر لے گیا، جبریل پیچھے رہ گئے، آواز ساری ختم ہو گئی، فدنا من ربه، میں اپنے رب کے قریب ہو گیا، سبحان اللہ، میں اپنے رب کے قریب ہو گیا، وہ سمے تو کلام ربی، اور میں نے اپنے رب کی کلام کو سن لیا. یہ سارے حوالے سدرا سے اوپر کے ہیں، سارے حوالے سدرا سے اوپر کے ہیں، سدرا تو نیچے رہ گیا ہے، یہ بات ذہن میں رکھے. سدرا جو کہتا نا حضور کو سدرا تک معراج، اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے. یہ تو وقت آپ لوگوں کا زیادہ ہو رہا ہے، جو میں ابھی تو میرے پاس بہت سارے حوالے لکھے ہوئے ہیں، میں اس پر اختتام کر رہا ہوں کہ جناب کتنے نہیں درجنوں علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سدرا سے بلند ہو گئے. فرما حتی ظہرت للمستوی اسمع فی شریف الاقلام، یہ تو صحیح بخاری ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں بلند ہوا سدرا سے مقام مستوی پر پہنچا، جہاں میں نے خدا کی تقدیر کے قلم کو چلتا ہوا سنا ہے. اور وہ تقدیر کا قلم کیا ہے، اس کی پرانی بحث ہماری پرانی تقریب علم غیب کے حوالے سے آپ سماعت کر سکتے ہیں. وہ قلم ہے جس پہ لوگوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہے. علامہ عینی نے لکھا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حضور کے علاوہ کوئی کھڑا نہیں ہوا، نہ کوئی جا سکتا ہے. یہ وہ قلم ہے جو کہ لوہے محفوظ کی عبارت لے کر لکھی جاتی ہے. خدا نے بندوں کے جو ارادہ کیا وہ لکھا جاتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں علامہ عینی لکھتے ہیں, اطلعت علی القوائل فظہر لی ما یراد من امر اللہ وتدبیر فی خلقہ. سب خدا نے مجھے بتا دیا جو اپنے بندوں کے بارے میں تدبیر کی تھی. اب کیا رہ جاتا ہے مسئلہ میرا, مجھے یہ بتائیے. سارا علامہ عینی نے لکھ دیا کہ جتنی تدبیریں خدا نے بندوں کے لیے کی ہے سب رب نے مجھے بتا دی. یہ سدرہ سے اوپر کی بات تھی. اب آئیے, اب آ گیا شہد پینے کا مقام. یہ تو جناب لسی بنانے تک کے مراحل تھے. اب ہو گیا مکھن تیار, اب ہو گیا تبارک اللہ شان تیری. مل کر پڑھیں, تبارک اللہ ہو شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. آواز نکالے, تبارک. سوا دو بجے تو دیوانہ ہی بیٹھے ہوں گے بھائی, اور دیوانہ پھر شرماتا نہیں ہے. مل کر پڑھیں, تبارک اللہ ہو شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی, کہیں پہ وہ جوش لنترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے, کہیں پہ جوش کہیں تقاضے وصال کے تھے. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکانے, گما سے گزرے گزرنے والے, خرد سے کہہ دو کہ سر جھکانے, گما سے گزرے گزرنے والے, یہاں پڑے ہیں جہن کو لالے, کسے بتائے کہاں گئے تھے. یہاں پڑے ہیں کسے بتائے. سورہ نجم, ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. آیت نمبر 8, آیت نمبر 9, آیت نمبر 17, ما زاغ البصر وما طغى. یہ تین آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی 18 آیت میں سے, اس لیے کہ شاید پھر کوئی رکے ہی نہ ہو, میں ہی بول رہا ہوں پھر. تو میں نے صرف تین آیتوں پر اکتفا کیا ہے, ٹھیک ہے. ثم دنا فتدلا, بھائی معراج کی محفل ایسی ہوتی ہے, پوری رات کا دماغ لے کر آؤ پھر بیٹھو. ہم نے بھی کھانا نہیں کھایا ہے, دیکھیں ماشاء اللہ. اللہ ان لوگوں کے علم میں, عمل میں, مال میں برکت عطا فرمائے. حضور کے نام پر کوئی بحران نہیں ہے انشاءاللہ. حضور کا نام محمد ہے, اور حضور اپنی غلامی کے لیے ایسے غلاموں کو چن لیتے ہیں. کوئی کس کو ایک روٹی نہیں کھلاتا بھائی, اور دیکھو ماشاءاللہ یہاں لنگر دیگوں میں پکا ہوا ہے. لیکن وہ لنگر بھی اس کی زبان میں کہوں, وہ کہہ رہا تھا ابھی نہیں, تھوڑا اور رک جاؤ, کچھ اور سن لو. حضور کے عشق کے تو سب دیوانے ہیں نا حضور کے. قیامت کے دن یہ مسجد حبیبیہ ہم کو ملے گی انشاءاللہ. ہاں یاد رکھنا, یہ سب ملے گی, یہ محراب ملے گا, یہ دیوار ملے گی, اور ہم سب ہوں گے پھر انشاءاللہ. جب مسجد جائے گی تو ہم کہاں جائیں گے, پھر دیکھیں گے یہ مسجد ہم سے بغل گیر کیسی ہوگی. ہماری کوئی کرامت نہیں ہے, ذکر مصطفیٰ کی کرامت ہے. حضور نے وعدہ کیا ہے, ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارۃ. فرمایا میرا ذکر کرو عبادت ہے, گناہوں کا کفارہ ہوگا. بغیر استغفر اللہ کہیں گناہ معاف ہو رہے ہیں. یہ حضور کے نام کی نسبت ہے, یہ حضور کے نام کی نسبت ہے. اتنا بڑا سودا پھر بھی گھر یاد آئے. لوگ کہتے ہیں میں صلاۃ تسبیح پڑھتا ہوں پوری رات. میں نے کہا صلاۃ تسبیح پڑھو اچھی بات ہے, دو گھنٹہ یہاں بھی بیٹھ جاؤ, دو گھنٹہ یہاں بھی بیٹھ جاؤ. یقیناً جو اس دربار میں آیا بغیر استغفار کے بخشا دیا, اس لیے کہ آنا ہی رجوع ہے, یہ آنا ہی رجوع ہے. عاشق اپنے اپنے انداز میں, کوئی نفل پڑھ کے اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے, کوئی روزہ رکھ کے اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے, کوئی صدقہ کر کے عشق کا اظہار کرتا ہے, کوئی ہم جیسے بیٹھے ہوئے ہیں ہم اظہار کر رہے ہیں. سب کے عشق دربار رسالت میں مقبول ہے. ہاں سب کا عشق دربار رسالت مقبول ہے. کوئی نعت پڑھ کے کر رہا ہے, کوئی جناب ابھی چراغا کر کے کر رہا ہوگا, کوئی جناب کہیں اجتماع میں جا کر اللہ کی ضربے لگا رہا ہوگا, اس لیے کہ حضور کی رات ہے, حضور کو معراج ہوئی تھی. کوئی نفلیں پڑھ رہا ہوگا, کوئی صلاۃ تسبیح پڑھ رہا ہوگا. یہ سارے عشق کے زاویے ہیں, جن کے قبول ہو گئے اللہ ان کے صدقے ہم نکموں کے بھی قبول فرما لے. جن کے گناہ بخش دیے گئے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے. اور جو یہ مالی بحران، فکری بحران، روحانی بحران ہمارے اوپر طاری ہے، خدا اس سے ہمیں آزاد فرمائے. اللہ ہمارے رزق میں برکتیں دے، ہمارے عمر میں برکتیں دے، ہمارے ایمان برکتیں دے، ہماری روحانیت میں برکت دے، ہماری فکروں میں برکت عطا فرمائے. قرآن کہتا ثم دنا فتدلا، 18 آیتیں ہیں، جبریل سے ملے وہ تو ایک آیت میں ہو جاتا، 18 آیتیں ہیں، کوئی خاص ملاقات ہے، بندے بندے کی ملاقات نہیں ہے بھائی، وہ تو ایک آیت میں ہو جاتی، 18 آیتیں، 2 آیت، 3 آیت، 4 آیت، 5 آیت، پورا قرآن پڑھ لو، ایسی کیسی ملاقات ہے. فرمائیے ایسی ملاقات ہے جو پہلے کبھی ہوئی نہیں ہے. اس لیے قرآن بھی اسی انداز میں آ رہا، ون نجم اذا ہوا، ستارے محمد کی قسم جب وہ اترتا ہے. ہاں دیکھیے نا، پھر شان بھی پھر ایسی ہے کہ وہ سفر سے واپسی، سفر جا رہے ہیں تو قرآن کہتا سبحان الذی اسرا، رحمان سبحان نے سفر کیسا کروا دیا رات کے مختصر سے حصے، اور جب آ رہے ہیں تب بھی قرآن کہتا ون نجم اذا ہوا، اس ستارے محمد کی قسم اذا ہوا جب وہ اترا ہے. امام جعفر صادق نے یہاں پر النجم سے مراد اہل بیت، اس کا معنی حضور کی ذات کہتے ہیں، ون نجم اذا ہوا، ستارہ محمد کی قسم، اذا ہوا جب وہ معراج سے واپس آئے، جا رہے ہیں تب بھی خدا کہہ رہا ہے، جبریل سے جا رہے ہیں اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں، جبریل سے جا رہے ہیں تب بھی آیتیں آ رہی ہیں، جبریل سے مل کر رہا ہے تب بھی آیتیں ہو رہی ہیں. میں نے کہا تھوڑی کوئی عقل سے سوچ لو یار، تھوڑے کچھ عقل سے سوچ لو، جبریل پہلے بھی انبیاء کے پاس آئے، ایسا ذکر تو کبھی نہیں ہوا، یہ تو خالق کی اپنے محبوب سے ملاقات ہے. لئن کہہ کر جبریل کا ذکر کرنا ہے یہاں پر، کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں انہ و سمیع البصیر کہہ کر جبریل کی شان بتانی ہے. ثم دنا فتدلا، ثم دنا پھر قریب ہوا، فتدلا پھر اور زیادہ قریب ہوا. یہ مبہم مبہم الفاظ میں جبریل کی شان ہے، جبریل کا ہوتا تو ڈائریکٹ کہہ دیا جاتا نا، یہ مبہم مبہم الفاظ سمجھ نہیں سکتے، اس لیے چھپ کے کہا، چھپایا ہے مفہوم کو. ثم دنا قریب ہوا، کون کش اس مفہوم کی ضرورت نہیں رکھتے تم. فاوحا الی ابنہ ما اوحا، بات کی اس نے اپنے بندے سے جو کرنی تھی، کیا اگر بتانی ہوتی تو اوحا کہتے، بتانی ہوتی تو دوسری آیت لا کے بتا دیتے کہ یہ کہہ دیا. جب ہمیں خود نہیں بتایا تو خاموش رہو، یہ جبریل کا مکالمہ نہیں ہے، خدا کا محبوب سے مکالمہ ہے. جبریل کی بات اتنی گرا نہیں ہے کہ فاوحا الی ابنہ ما اوحا کو زمرے میں رکھا جائے، جبریل کی ملاقات اتنی قدروں والی نہیں ہے کہ جس کو ثم دنا فتدلا پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا. فکانا الفاظ دیکھے سبحان اللہ، قرآن کیا کہتا ہے، ثم دنا پھر قریب ہوا، فتدلا پھر اور زیادہ قریب ہوا. فکانا پس ہو گیا، قاب قوسین دو کمانوں کی طرح، او ادنا اس سے بھی قریب. یہ جبریل سے ملاقات ہے، دلائل اپنی جگہ پر ہے، قرآن اس چیز کو قبول نہیں کرتا بھائی. پھر بولو ثم دنا پھر قریب ہوا، اس کو حالت ہوش میں لے جا کے سنو، فکر میں لے جا کر سنو، اپنے اندر اتار کر اس بات کو سنو، ایمانی تقاضے، ثم دنا پھر قریب ہوا، فتدلا بس اور قریب ہوا، فکانا ہو گیا، قاب قوسین دو کمانوں کی طرح، او ادنا اس سے بھی قریب. آگے کیا ہوا، ما زاغ البصر، آنکھیں چندلائی نہیں، وما تھا اپنے مرکز سے ہٹی بھی نہیں. یہ جبریل کا ذکر ہے، آنکھ جس کو دیکھ رہی ہے، رب کہتا ہے محبوب ما زاغ البصر، کیا تیرا مشاہدہ ہے، ما زاغ البصر، آنکھ چندلائی نہیں، یوں یوں نہیں ہوئی، یہ کتنی لائٹ ہے، یہ کتنی روشنی ہے. ما زاغ البصر، اور دیکھ کر تھک کر ہٹ نہیں گئی، وہاں تہا بھٹکی بھی نہیں، ہٹی بھی نہیں، پھری بھی نہیں، دیکھتی رہی. یہ جبریل کو دکھانے کے لیے ایسی بات ہو سکتی ہے، خود ذرا ہوش میں لیجئے. اب یہاں پر عاشق اس شاپ کیا کہتے ہیں، دو باتیں ذرا ان کی سنیے، ان کی روحیں آپ کے سر پر کھڑی ہے فیض دینے کے لیے، خدا کی قسم، خدا کی قسم کھڑی ہے. ان کے تصرف پر یقین رکھ کر جو پیچھے دلائل میں بول رہا ہوں، قرآن کہتا فل مدبرات امرا، صوفیہ کو پڑھو، صوفیہ کو پڑھو. آج کا کوئی مرشد اپنے مرید سے غائب ہو سکتا ہے، جو مزار والے نا وہ کبھی غائب نہیں ہوتے، ہاں ان کی شیخیت کامل ہے. آج کسی کی شیخیت پر تو کلام ہو سکتا ہے، ان پر کوئی کلام نہیں کر سکتا. غوث اعظم تو وہ ہے کہ بغیر وضو کلام کرے تو اس کا حال خراب ہو جائے، سنا ہے نا ماں باپ سے بچپن میں سنا ہے نا،
ہم نے اپنے والد سے سنا. مجھے یاد ہے کہ ہمارے والد نے کبھی ذکر کیا تو ہمیں کہا جاؤ وضو کر جاؤ. ہم نے کہا کیوں قرآن پڑھا رہے ہیں؟ کہا نہیں غوث پاک کا ذکر کر رہے ہیں.
بغیر وضو کے جن کا نام نہ لیا جائے ان کو تکریم خدا کے کلام کی طرح دی جائے تو اب اندازہ لگائیے ان ذاتوں کی بزرگی اور مقام کیا ہوگا. تو لہذا ذکر کا جتنا اہتمام کریں گے اتنی ذات بابرکت ہوگی.
یہ خدا کے نمائندے فیض دینے کے لیے آئے ہیں, فیض دینے کے لیے آئے ہیں. اب خدا تمہیں فیض دے گا کیسے؟ انہیں کے ذریعے دے گا اور کیسے دے گا؟ خدا بارش دے رہا بادل کے ذریعے. لوگ کہتے خدا دے گا تو میں نے کہا بادل کا انتظار کیوں کرتا ہے؟ خدا دے گا تو میں نے کہا پانی کیوں پیتا ہے؟ خدا دے گا تو کھانا کیوں کھاتا ہے؟ ارے خدا دے گا تو روٹی کے ذریعے, پانی کے ذریعے, بادل کے ذریعے. جب خدا اپنی تاثیر ان کے ذریعے دے سکتا ہے تو ان اولیاء اور امت کے اصحاب کے ذریعے سے نہیں دے سکتا؟ روٹی میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ جو خدا کی عطا کا مظہر بن سکتا ہے؟ جب آٹا خدا کی عطا کا مظہر بن سکتا ہے تو جس کے فیض سے اناج اگتا ہے تو بدر جاولا منظر بن سکتا ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اب آپ دیکھیے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا, پیپر پکڑ, او ادنا, کہ پھر قریب ہوا اور زیادہ قریب ہوا. فکان قاب قوسین, دو کمانوں کی طرح. کمان دیکھی آپ نے؟ کمانے دیکھی, کمانے جسے تیر مارتے ہیں. اب آپ کمان کو ذہن میں لائیے, دھاگے کا سائڈ ایک طرف رکھیے, یہ کمان آپ کے سامنے یہ پکڑا ہوا ہے, دھاگا اس طرف ہے, اس کی گولائی اس طرف ہے. ادھر سے دوسرا کمان لائیے, اس کا دھاگا ادھر, گولائی ادھر, دونوں کو جوڑیے. نقشہ بنا ذہن میں؟ فکان قاب قوسین, یہ دونوں کمان قریب آئے ہیں. دو کمان قریب آئے, دیکھا آپ نے؟ اس کا دھاگا اس طرف ہے, اس کا دھاگا اس طرف ہے, یہ دونوں گولائی آ کر یہاں پر یوں ٹکرا گئی. قرآن کہتا او ادنا اور قریب ہوئی. فکان قاب قوسین او ادنا, وہ دو کمانوں کی طرح ہوا اور ادنا. خدا کا کلام کہتا ہے وہ کمانوں کی طرح ہو کر پھر اور قریب ہو گیا, اور مشاہدہ ایسا تھا کہ ما زاغ البصر وما طغى, آنکھیں نہ چنگائی تھی اور نہ حد سے بڑی تھی. امام نووی کہتے فالحاصل ان الراجع عند الاکثر العلماء, مودودی صاحب کہتے ہیں اہل سنت کا اس پر اتفاق نہیں ہے. میں یہاں پر کس کو پڑھ رہا ہوں ذرا غور سے سنیے گا. امام نووی کہتے ہیں کہ فالحاصل ان الراجع عند اکثر العلماء, اکثر علماء اہل سنت کا یہ مذہب ہے, ان رسول اللہ را ربہ یعنی رأسہ, حضور نے اپنی سر کی آنکھوں سے خدا کو دیکھا ہے. لیلۃ الاسراء, اکثر العلماء, یہ لفظ یاد رکھیے گا, اکثر العلماء, یہ ایک نہیں امت کا اجماع اس پر ہے, اکثر العلماء. اور فرماتے ہیں یہ حدیث ابن عباس وغیرہ, غور سنیے, بہت علمی اور بڑی قیمتی بات یہاں پر کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے, کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور غیر اور کئی صحابہ سے ہے. اور آگے کیا کہتے ہیں, بل اس بات حاضہ, اور جس بات کو یہ ثابت کر رہا ہے نا بھائی دیدار کو, لا یخذونھا الا بالسماع من رسول, اس کو ضرور انہوں نے رسول سے سنا ہے, کیونکہ اتنی بڑی بات اپنی طرف سے کوئی نہیں کر سکتا. مولوی صاحب کہتے ہیں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اپنی طرف سے کہ رب کو دیکھا ہے, تو میں نے کہا صحابی اپنی طرف سے کیسے کہہ سکتا ہے کہ رب کو دیکھا ہے, وہ بھی حضور سے سن کر کہہ رہا ہے نا. آپ اپنے ایمان میں اتنے محتاج ہیں تو صحابی اتنی بڑی بات کر رہا ہے. امام نبوی کہتے ہیں یہ ثابت ہوتا ہے اس سے کہ یہ بات رسول سے لی گئی ہے. شرح مسلم امام نبوی علیہ رحمت, وہاذا مما لا ينبغي ان يتشقق, آخری میں امام نقطہ سنیے, وہاذا مما لا ينبغي ان يتشقق, ثابت ہوا اور تم لوگوں کو چاہیے پڑھنے والوں اس میں کوئی شک مت کرنا. اس میں نبوی نے عقیدہ دیا, اس میں کوئی شک. یہ بزرگ کتنے نیک ہیں دیکھیں, اتنے بڑے بزرگ اتنی سطح پر آ کر بات کرتے ہیں تو بات کتنی قیمتی ہے, بات کتنی اہم ہے, اس بات کو آگے غور کیجئے. پھر آگے لکھتے ہیں زہاب جمہور من المفسرین, اکثر علماء جمہور المفسرین, فرماتے ہیں تقریباً جمہور مفسرین کا عقیدہ ہے, ان المراد انہ را ربہ سبحانہ وتعالی, کہ ان آیات میں یہی ہے کہ حضور نے اپنی سر کی آنکھوں سے سبحانہ وتعالی کی زیارت کی ہے. اس کے بعد امام شہاب الدین زہبی نے بھی یہی بات لکھی ہے, اور انہوں نے تو اور لکھا, اکثر العلماء کا لفظ سن لیا آپ نے, جمہور مفسرین کا لفظ سن لیا. شہاب الدین امام خفاجی لکھتے ہیں وَذَهَبَ إِلَيْهِ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ, یہ صرف اکثر علماء نہیں بلکہ اکثر صحابہ کا یہ مذہب ہے کہ حضور نے سر کی آنکھوں سے مجھے دیکھا. تو یہ بدعت ہو سکتا ہے, یہ شعر شاعری والا عقیدہ ہوگا, یہ صحابہ سے ملا ہے. غور سے اس کو سماعت فرمائیے. امام احمد بن حنبل کا عقیدہ سنیے, ہم فقہ حنبلی کے ماننے والے ہیں. تو میں نے کہا چلو پھر فقہ حنبلی کو بھی ذرا سن لو. امام احمد بن حنبل کے بارے میں ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل سے کسی نے کہا کہ حضرت عائشہ انکار کرتی ہے دیدار کا, حضرت عائشہ انکار کرتی ہے دیدار کا. لوگ مجھ سے کہتے ہیں شاہ جی یہ بات تم نے کیوں بیچ میں کر دیا اور لوگوں کے ذہن میں شک کر دیا. میں نے کہا یار عادت میری خراب ہے, چھپا نہیں سکتا کوئی بات. کہہ رہے کہ عوام کے سامنے بات کرنے کی ہے. میں نے کہا جو تین گھنٹہ بیٹھے وہ عوام ہے, جو تین گھنٹہ بیٹھے وہ عوام ہے. اب بھی تین گھنٹہ بیٹھ کر بھی عوام رہی تو میں نہیں سمجھتا پھر عوام خواص میں کب آئے گی. کیونکہ عوام کا لفظ جو مطلق بولا گیا ہے, ایک تو بالکل چوپائے جس کو کہا گیا العوام کل انام, عوام بالکل جانوروں کی طرح ہے. لیکن علم کلام میں عوام اس کو کہتے ہیں جس کے قول کو دلیل مانا گیا جو علماء کی صحبت میں بیٹھتی ہے. یہ شرح قائد آپ دیکھیے, شرح مواقف دیکھیے, نبراس دیکھیے, ان تمام میں عوام کی تعریف بھی رکھی ہے. ہمارے علماء اعلی حضرت نے بھی یہ تعریف رکھی کہ عوام کی تعریف جب علم کلام میں کی جاتی ہے, پوچھا گیا نا کہ کیا چیز عقیدہ, فرمایا جو خواص اور عوام میں مشہور ہو وہ عقیدہ ہے. یہ ایمان کی تعریف میں کیا گیا ہے. ضروریات دین کیا ہے, پوچھا گیا ضروریات دین کیا ہے, تو جواب دیا علماء نے جو عوام اور خواص میں مشہور ہو وہ ضروریات دین. تو عوام سے کون مراد, گداگری چلانے والا, وہ جھاڑو مارنے والا. فرمایا نہیں, عوام سے مراد وہ جو خواص کے قدموں میں بیٹھتے ہیں, جو خواص کے قدموں میں بیٹھتے ہیں, جو چھ برے کو سمجھنے لگتے ہیں, وہ اپنی زبان سے جو کہے وہ ضروریات دین ہے, جو اپنی زبان سے جو کہے وہ ضروریات دین ہے. سنیے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری میں انکار ثابت ہے, سیدنا امیر معاویہ سے بھی انکار ثابت ہے. لیکن کوئی ایسی گھبرانے کی اس میں بات نہیں ہے. میری ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ نے جس چیز کو بیان کیا کہ جس نے یہ کہا, اب یہ بات میں کر دوں اچھا ہے یا کوئی دوسرا مخالفین کرے گا اچھا ہے, تو میں کر کے سمجھا رہا ہوں آپ کو. پھر سنیے میری بات, کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ جس نے یہ کہا کہ حضور نے خدا کو دیکھا ہے, اس نے خدا پر جھوٹ باندھا ہے. اور باقاعدہ وہ ایک آیت سے استدلال کرتی ہے, ان باقاعدہ ایک آیت کے اس کے ساتھ لا کے استدلال کرتی ہے کہ لا تبصر الابصار لا یدرک الابصار, کہ آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی. وہ ادراک کر لیتا ہے لیکن آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر. یہ میری ماں نے آیت سے استدلال کیا ہے. گریٹ دیکھیے, حضرت عائشہ سے بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں, حضرت عائشہ سے بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں, یہ علماء نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے اس بات کو گویا کہ ذکر کیا, اور اس کو غور سے دیکھیے کہ کیا ہے. پہلے میں اس چیز کو رفع کر دوں, حضرت عائشہ نے جس چیز کو ذکر کیا ہے وہ ادراک کا کیا ہے, یعنی وہ یہ کہنا چاہتی کوئی یوں کہے کہ جیسا خدا ہے ایسا دیکھا, جیسا خدا, درود پاک پڑھیے, اس نقطے کو ذرا سمجھیے, یہ تفصیل ہے کہ کئی دلائل ہیں, اس کو مختصر کر. جیسا خدا ہے ایسا دیکھا تو اس نے خدا پر جھوٹ باندھا. ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے, خدا کو اس طرح دیکھا ہی نہیں جا سکتا ہے کہ جس طرح خدا ہے, بس دیکھا ہے, کیسا دیکھا نہیں معلوم, بس دیکھا ہے. یعنی آنکھوں کی شعائیں خدا کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی, خدا کی ذات کا احاطہ. یہ حضرت عائشہ کہنا چاہتی ہیں, جو سارے جواب کا خلاصہ ہے. اگر کوئی یہ ایسا کہے جیسا اللہ ہے, کیونکہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے, اور حضور نے معراج میں ایسے ہی دیکھا, تو جو دیکھنے کے قائل ہیں وہ یہ بات نہیں کرتے, وہ یہ بات نہیں کرتے, وہ کہتے بس دیکھا ہے. رب محمد ربہ مرتین, دیکھا ہے دو دفعہ, ایک دفعہ سر کی آنکھوں سے, ایک دفعہ دل کی آنکھوں سے. آنکھ جو دیکھتی ہے وہ شعائیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. اور ایک بات یہ, دیکھنے سے احاطہ لازم بھی نہیں آتا. یہ علم کرام کا ایک فلسفانہ قاعدہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ اللہ ہمیں دیکھتا ہے, چاہے یہ چھوڑیں کہ حضور نے اللہ کو دیکھا یہ الگ مسئلہ ہے, اس پر تو سب کا اتفاق. یہ کہتے ہیں حضور نے اگر اللہ کو دیکھا تو اللہ کسی جانب آئے گا. اب وہ منطق اور فلسفہ لاتے ہیں کہ اللہ کسی جانب آیا, اور جب خدا کسی جانب آیا جب دیکھا تو وہ تو جانب آ جانا اس طرف آئے, تو جسم کی چیز ہے, جو جسم کی مثال ہے, اور خدا کو آنکھوں کی شعاؤں کے ذریعے دیکھنا, آنکھیں اس کو گھیر لے, تو ہم ممکن ہے, خدا واجب ہے, تو خدا کا احاطہ ہی نہیں ہو سکتا. اور جس چیز کا احاطہ ہو جائے, درخت 6 فٹ کا 15 فٹ کا ہوتا ہے لیکن ہماری آنکھیں اس کو دیکھ لیتی ہے. اس لیے کہ یہ بھی حادث وہ بھی حادث, تو حادث ممکن کا احاطہ کر سکتا, بڑا یا چھوٹا ہو. آنکھیں اتنی سی اتنے بڑے ہاتھی کو دیکھ لیتی ہے, آنکھیں اتنی سی اتنے بڑے پہاڑ کو دیکھ لیتی ہے. اس لیے کہ اس کی سوائیں میں یہ طاقت ہے کہ جب یہ ممکن تو یہ ممکن کو دیکھے گی, چاہے ممکن چھوٹا ہو یا بڑا ہو, ٹھیک ہے, لیکن یہ خدا کو نہیں دیکھ سکتی, یعنی خدا کا احاطہ نہیں کر سکتی. من وعن, اس بظاہر لفظ کہہ رہا ہوں, بظاہر لفظ کہہ رہا ہوں اس بات کو دیکھے, جیسا خدا ہے ایسا نہیں. ایک تو یہ نفی ہو گئی دلیل کی, ٹھیک ہے. اور حضرت عائشہ نے احاطے کے اوپر یہ الزام لگایا جس کے علماء قائل ہیں کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, اسی طرح اس طرح کوئی کہے گا تو یقیناً غلط ہے. دوسری بات, اس بات میں تو سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین بصیر ہے, ہمیں دیکھ رہا ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں, جب خدا ہمیں دیکھ رہا ہوتا تو کسی جانب آ کر دیکھتا ہے؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں, اس کا الٹ سوال بنا ہے تھوڑا کل سے, یعنی خدا کو اگر کوئی دیکھے تو کہے کہ جناب خدا کسی جانب آیا تو دیکھا تھا. تو میں نے کہا جب خدا آپ کو دیکھتا تو خدا کسی جانب آ کر دیکھتا ہے؟ کہتے ہیں خدا جانب آ کر نہیں دیکھتا, خدا جانب آ کر نہیں دیکھتا, وہ اس چیز سے پاک ہے, وہ ہمیں دیکھتا ہے. حالانکہ دیکھنے کے لیے جانب مقابل لازم نہیں آتا, تو جب وہ دیکھے تو جانب مقابل لازم نہیں آتا, اسی طرح جب وہ اپنے آپ کو دکھائے تب بھی جانب مقابل لازم نہیں آتا. بس یہی ہمارا عقیدہ ہے. بڑی بات تو میں اسی پر ختم کر رہا ہوں. ہاں, درود پاک پڑھ لیجیے. جو یہ کہے کہ خدا کو دیکھا نہیں تو کہے خدا کیسا دیکھتا ہے, خدا کیسے دیکھتا ہے؟ جب خدا خود دیکھے, وہ بصیر ہو, تو جانب مقابل لازم نہیں آتا. تو جب آپ دیکھے کسی کو تو جانب مقابل نہیں, تو اپنے آپ کو دکھائے, جس طرح دیکھ رہا بس اسی دکھا رہا ہے, سمجھ رہے آپ؟ وہی کیفیت ہے. جس طرح بندوں کو دیکھ رہا ہے اسی طرح سرکار کو دکھا دیا, جس طرح دیکھنے سے وہ کسی طرح نہیں جھکا, دکھانے سے کیسے جھک گیا, سمجھ رہے؟ تو نہ اس کے لیے سطح کا لفظ ہے, نہ جہت ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اسی کو تو میرے امام نے کہا نا, وہ لامکا کے مکین ہوئے, سریائش کی تخت نشین ہوئے, وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. کیسا دیکھا؟ کہا چپ, ماں البصر و ما تغا. کیسا دیکھا؟ اگر کیسا دیکھا بتانا ہوتا تو یہ الفاظ لائے جاتے کہ ماں البصر و ما تغا. کیسا دیکھا؟ اگر یہ کوئی سمجھ سکتا تو یہ الفاظ لائے جاتے, ثم بنا فتد اللہ, پھر قریب ہوا اور قریب ہوا, دو کمانوں کے مطابق پھر اس سے بھی زیادہ قریب ہوا. یہ کمانوں کی باتیں کی جاتی. فرمایا اس کو دیکھنا جس طرح ہم دیکھتے ہیں اس طرح ہے ہی نہیں, اس لیے کہ خاموش, اس کو دیکھو, پڑھو, تلاوت کرو, دیکھا یہ مانو, کیسا دیکھا اس کو چھوڑو. پھر حضرت عائشہ ام المومنین مطلق رؤیت کا انکار نہیں کرتی, کیونکہ مطلق رؤیت کا انکار ہوگا تو حضرت موسیٰ پر بھی اعتراض جائے گا, کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے کہا تھا, ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا, جب اپنی مقررہ جگہ پر آئے, وکلم ربہ, اپنے رب سے کلام کیا, قال ربی ارنی, مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, یا اللہ میں, قال ربی ارنی انظر الیک, مولا مجھے اپنی ذات دکھا, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب نے یہ نہیں کہا, یہ کیسا سوال کر دیا, تم نے مجھ پہ جھوٹ باندھ دیا؟ یہ تو نہیں کہا رہا جو مول مومنین کہہ رہی, تو مول مومنین وہ کہیں, سبحان اللہ. جی بالکل, درود پاک پڑھ لیجیے, اللہم صلی علی محمد. اب یہ حدیث پاک کے الفاظ قرآن کی آیت جو تھی, جی میں اس کو لے لیتا ہوں. ولما جاء موسى لميقاتنا, حضرت اسی ہماری تائید کی گفتگو کر رہے ہیں جو قرآن کی آیت ملی, یقیناً وہ بھی اس کا جواب ہے. غور سنیں قرآن کی آیت, کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس میقات کی جگہ پر پہنچے, یہ ہمارے بزرگ ہیں, مناظرہ نہیں ہو رہا, سرپرستی فرما رہے ہیں. تو جب وہ اپنی مقررہ جگہ پر پہنچے, وکلمہ ہو, ہم الحمدللہ بڑے خوش نصیب ہیں, کرسی پہ صرف ہم نہیں ہوتے, وکلمہ ربہ, اور پھر رب نے کلام فرمایا, قال ربی ارنی انظر الیک, موسیٰ علیہ السلام نے کہا, یا اللہ میں, مجھے اپنی ذات دکھا, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب نے یہ نہیں فرمایا, یہ تو نے کیسا الزام لگا دیا, یہ کیسی بات کر دی, آئندہ ایسے سوال نہ کرنا. نہیں, اگر نہ ہوتا, محال ہوتا, جھوٹ ہوتا, کذب ہوتا. دیکھنا کس حوالے سے؟ جو میں نے تفسیر عقیدہ بیان کیا, اس حوالے سے جو حضرت ام المومنین کہہ رہی, یہاں تک اس حوالے کا تو کوئی قائل نہیں, وہ تو غلط ہے, وہ تو کوئی قائل نہیں ہے, لیکن اس طرح جس طرح دکھانا تھا, اگر یہ ممکن نہ ہوتا تو خدا کیا کہتا سیدنی, قال لن ترانی, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, سورہ آراف, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. فرمایا ہاں, لیکن پھر بھی سن لے, فلما تجلى ربه, اللہ رب العالمین نے فرمایا, قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل, لیکن ہاں تو ہمیں نہیں دیکھ سکتا, چل ہم اپنے دیدار کو پہاڑ کے ساتھ معلق کرتے ہیں. یہاں سے دیدار کی ایک اور دلیل آ گئی تھی, اللہ نے اپنے دیدار کو پہاڑ پر معلق کیا. پہاڑ فی نفسہ ہی استقرار کرنے والا ہے اور ممکن ہے, اس لیے معلق کیا تو جس پر معلق کیا وہ ممکن تھا. پہاڑ ممکن ہے, واجب نہیں ہے. خدا نے اپنے دکھانے کے لیے آئینہ پہاڑ کو بنایا, اور پہاڑ خدا نہیں ہے, مخلوق ہے, ممکن ہے. خدا نے اپنے دیدار کے لیے پہاڑ کا آئینہ بنایا, تو جب ممکن کو معلق کر سکتا ہے تو اس کو دیکھنا بھی ممکن ہو سکتا ہے. یہ کہہ رہا ہے حضرت ظاہر ہوا کہ جس چیز کو اس نے ممکن قرار دیا وہ واضح ہو رہی ہے. فرمایا موسیٰ اس پہاڑ کو دیکھیے, کتنا خوبصورت کلام ہے. فرمایا اس پہاڑ کو دیکھیے, فین استقر مکانہ, اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا اور اسی طرح جمع رہا, فتو فترانی, بس تو ضرور پھر ہمیں دیکھ لے گا, پھر تو ضرور ہم کو دیکھ لے گا. اب حضرت موسیٰ بھی دیکھ رہے ہیں اسی طرف, اللہ رب العالمین نے اپنی تجلی کی ایک کرن فرمائی بلا تشبیہ بلا تمثیل. فلما تجلى ربه للجبل, سبحان اللہ, قرآن کہتا ہے جب خدا نے تجلی فرمائی پہاڑ کی طرف تو فرمایا جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا, فرمایا کہ بس وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. دیکھ تو لیا تھا, کرنوں کو آپ نے دیکھ لیا تھا, لیکن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام سے بے ہوش ہو گئے. اندازہ لگاؤ نبی کتنا طاقتور ہوتا ہے کہ پہاڑ تو پھٹ گیا, نبی کو کچھ نہیں ہوا, لیکن چیز دار تو اس نے بے ہوش کر دیا تاکہ اظہار ہو جائے. بے ہوش کر کے عظمت بتانی تھی اپنی ذات کی, اور پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر کے موسیٰ کی شان بتانی تھی. فرمایا ہمارے نبی ہوتے ہیں کہ پہاڑ ریزہ ہو جائے اتنے زور سے, ان کو کچھ نہیں ہوتا. اور ادھر ہی انور شاہ کشمیری دیوبندی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے حضرت اسرائیل کو تھپڑ مارا تھا. فرمایا اللہ کے علم میں یہ تھا کہ حضرت اسرائیل قیامت تک رہیں گے, اس لیے بچ گئے, ورنہ ان کے تھپڑ تو بہت دور کی بات, اس کی گونج سے زمین آسمان پھٹ جاتا. جب بازو کریم کی آواز سے زمین آسمان پھٹ جائے تو یہ کہنا کہ جس کا نام محمد اسے اختیار نہیں. معاذ اللہ, بازو کریم سے زمین آسمان پھٹ سکتے ہیں, تو بازو کریم اٹھے تو زمین آسمان پھٹتے ہیں. یہاں تو محبوب کی انگلی اٹھتی اور آسمان پر چاند پھٹ جاتا ہے. محبوب کو جا کر چاند پر تھپڑے مارنے نہیں پڑتے, یہاں سے اشارہ ہوتا ہے اور انوار کی کرنیں جا کر اسے دو ٹکڑا کر دیتی ہے. سورج کو اشارہ کرتے ہیں, سورج رک جاتا ہے تو فرمایا حبیب کی شان ہے. فرمایا موسیٰ زمین پر گر گئے, آگے زمین پر. فلما فاق, پھر جب ہوش آیا یہ کیا ہو گیا, اب آنکھوں میں کرنیں موجود ہیں, جو دیکھ لیا ہے وہ جاتا بھی تو نہیں ہے, کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہے, کچھ نہ کچھ تو. علامہ طبرانی کہتے ہو دیکھ لیا پھر چہرے پر نقاب ڈال لیا. علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں روح البیان میں کہ آپ کی بیوی سیدہ صفورہ کہتی کہ آپ باہر آئیے تو آپ 40 دن سے زیادہ گھر سے باہر نہیں نکلے. 40 دن سے زیادہ ہو گئے گھر میں ہی بیٹھے رہے, باہر نہیں نکلے. بیوی نے اصرار کیا باہر آئیے, فرمایا کیسے آؤں, اگر یہ نقاب اتار دیا تو سورج کالا ہو جائے گا, سورج کالا ہو جائے گا, یعنی جو کرنیں دیکھ رہی ہے, جو نظر آ گیا ہے بس, جیسا بھی آ گیا اس وقت, اس کی کشش اتنی تھی کہ آپ سورج کو آنکھ ملاتے تو سورج پھٹ جاتا, وہ کالا ہو جاتا. تو یہ انوار ربانی کی شان ہے جس مصطفیٰ نے سب کچھ دیکھ لیا, جس مصطفیٰ نے سب کچھ. ان کے بارے میں کہنا کہ حبیبہ مسجد میں جو سلام پڑھ رہے ہیں ان کو نہیں دیکھ رہے, غلط بات ہے بھائی. اپنی قبر کالی نہیں کرنا ہے, اس سے آخرت خراب کرنی ہے اپنی, غلط بات ہے یہ. اس لیے کہ جس نے صرف کچھ دیکھا اس کا یہ حال ہو گیا. اللہ طبرانی لکھتے ہیں صحیح حدیث ہے, فرما رات کے اندھیرے نے وہ تھوڑا سے دیکھا, کچھ بھی دیکھا, جو پہاڑ پر تجلی پڑی بس پڑ کے جو پہاڑ پھٹا اور نور ظاہر ہوا ہے اس کو دیکھا ہے ٹھیک ہے, عین نہیں دیکھا, اس پہاڑ کی طرف دیکھا جو تجلی پڑی تو اس سے نور آنکھوں میں انوار اتنے آ گئے. صحیح حدیث ہے طبرانی معجم الکبیر کی, آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری لائبریری موجود ہے, کہ رات کے وقت جب کالی چونٹی چلتی تھی 3 میل دور, کتنے 3 میل دور رات کے اندھیرے میں کالی چوٹی پہاڑ پر چلے, حضرت موسیٰ اپنے حجرے سے اس کو دیکھ لیتے تھے. تو جس نے کس انداز میں دیکھا, وہ 3 میل دور رات کے اندھیرے میں دیکھے, جس کو خدا کہے ثم دنا فتدنا فکان قاب قوسین ادنا, پھر آگے جا کر کہے ما زاغ البصر وما طغی, جس کی آنکھیں خدا کو دیکھے اور بھٹکے نہ, وہ گنبد خضرا میں بیٹھ کر کیوں کیوں دیکھتے ہوں گے, گنبد خضرا میں رہ کر کیا کیا دیکھتے ہوں گے میرے دوستو. تو یہاں سے یہ مسئلہ ثابت ہوا. اور آخری بات اس حوالے سے کر کے میں تقریر ختم کر دیتا ہوں. آپ نے حضرت عائشہ کا اشارہ سمجھ لیا, سیدنا امیر معاویہ نے جو بات کی علماء نے اس کو قبول ہی نہیں کیا, اس لیے کہ یہ واقعہ ان کے اسلام لانے سے پہلے کا ہے, اسلام لانے سے. اور علماء نے کہا دراصل بات یہ کہ سیدنا امیر معاویہ کے قول کو وہ سمجھ نہیں پائے راوی, وہ بھی احاطے کی بات کر رہے ہیں. یہ کہ صحابہ میں لڑائی جھگڑا ہوگا کیا عقیدے کے مسئلے پر؟ تیس صحابہ ایک طرف ہیں اور ام المؤمنین ایک طرف ہے. پھر علماء نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا علمی مقام بھی جو ہے وہ حضرت عائشہ سے زیادہ ہے, اور جس وقت حضور کو معراج ہوئی ہے اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 4 سال تھی. کتنی تھی؟ کیونکہ حضرت عائشہ نے پورا قصہ بتایا نا کہ میں نے اپنے بستر سے آپ کو غائب نہیں پایا. میں نے کہا پوری حدیث پڑھیں پھر مسئلہ ثابت ہوتا ہے. میں نے حضور کو اپنے بستر سے غائب نہیں پایا, تو آپ نے کہا میں تھی نہیں تو یہ روایت ثابت کیسے ہوگی؟ میرے آقا شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا کہ حضور کو 30 سے زیادہ معراجیں ہوئی ہیں, ایک خواب میں, ایک جاگتے میں, باقی سب خواب میں. میری ماں ام المومنین جو بات کر رہی ہے وہ خواب کی معراج کی کر رہی ہے, اور ہم جو کر رہے ہیں وہ جسم کے ساتھ حضور تشریف لے گئے تھے. یہاں سے ٹکراؤ تو یہیں, اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. جو علماء تدویر کرتے ہیں دیکھیں کتنا باریک کام ہے, کتنا باریک کام ہے دونوں قولوں میں تدویر کرنا. یہ ہے جس کے دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے, ادب ہوتا ہے, وہی کر سکتا ہے. اب سنیے حضور آخری ماں, سیدوں کا عقیدہ سنو گے؟ سیدوں کا بس تکلیف ختم. سید کیا کہتے ہیں؟ سادات کیا کہتے ہیں؟ بنو ہاشم کیا کہتے ہیں؟ اپنی خاندان کی بڑائی بیان کرتے ہوئے جب کوئی خاندان والا کہنا ہم ایسے 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 تو کہا ہمیں بھی تو پوچھو ہم کون ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باہن, آئیے اسی نسائی شریف کے اندر روایت موجود ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں, امام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو خلعت عطا فرمائی, وہ کلام موسیٰ اور موسیٰ کو کلام عطا فرمایا, وہ رؤیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام اور حضور کو اللہ نے اپنا دیدار عطا فرمایا. ایک ایک روایت یہ ہے. امام حاکم نے مستدرک میں بخاری مسلم کی شرط پر لکھا ہے, اور امام زہبی نے اس کی توثیق کی ہے. الفاظ سنیے, حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم بنو ہاشم یقیدہ رکھتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم بنو ہاشم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں, رعا محمد ربہ, محمد عربی نے اپنے رب کو دیکھا ہے. مل کر پڑھیں پھر آخر میں, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا, تو ہے عین زندگی موت کا کچھ پتا نہیں. اور امام کا ایک شعر بھی گنگنا لیتے ہیں, وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے. مل کر پڑھیں, وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے, نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. محبت سے پڑھے, نئے ابھی انعام مل رہا ہے ٹھنڈے پڑھ گئے آپ, یہ آخری بات ہے, اب دستخط ہو رہی ہے. مل کر محبت سے پڑھے, نئے نرالے تبارک اللہ شان تیری, تجھے کو زیبا ہے دنیا جی, تبارک اللہ شان تیری, تجھے کو زیبا ہے دنیا جی, کہیں پہ وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے. محبت سے پڑھے, کہیں پہ وہ جوش اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے, آپ کا بیٹا قبول فرمائے. میں نے جتنی تقریر کی جہاں جہاں میرا اخلاص میرے ساتھ رہا اور اللہ نے اپنے فضل سے مجھے دیا, میں سب نیکیاں آپ کے حوالے کرتا ہوں. اللہ رب العالمین آپ کے درجات کو بلند فرمائے, اور جس محبت و عقیدت کے ساتھ آپ نے حضور کے ذکر کو سنا ہے اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے. سنیوں اپنے عقیدوں پر پہرا دو, اپنے بچوں پر ان کی تعلیم پر نظر رکھو. حضور کی محبت بہت بڑا انعام ہے. اپنے گھروں میں دیکھو کیا لٹریچر آ رہا ہے, کیا جا رہا ہے, بچے کیا پڑھ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, کون سا چینل دیکھتے ہیں, کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں, کون داڑھی والا پڑھا رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, یہ سب چیزیں دیکھو.
یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں، یہ دولت جو آپ کے باپ داداؤں نے یہاں پر اسی مسجد میں لا لا کر راتوں کو آپ کو منتقل کی ہے، اپنے بچوں کو لا لا کر اس میں منتقل کریں۔ ایمان سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے، نہ میں نے مرید کرنا ہے نہ کوئی تنظیم بنانی ہے، یہ صحیح فیصلہ ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہماری زندگی کتنی ہے، یہ صحیح فیصلہ ہے۔ مجھے بھی اس کی پاسداری کرنی چاہیے، آپ کو بھی اس کی پاسداری کرنی چاہیے۔ حضور کی محبت پر کوئی سودا نہیں ہونا چاہیے، حضور کے میلاد پر کوئی اس کے مقابل سودا نہیں ہونا چاہیے، حضور کے چراغے پر کوئی مقابل سودا نہیں ہونا چاہیے، حضور کی نعت خوانی حضور کی محامد کو بیان کرنے میں کوئی مقابل کوئی سودا نہیں ہونا چاہیے، حضور کے انگوٹھے حضور کے نام پر انگوٹھا چومنا، آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سلام پڑھنا، اس کے مقابل میں کوئی سودا نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کو چھیڑے نہیں، اس عقیدے کو جو آپ کے پاس اس پر جم کر رہے ہیں اسی میں خوشبو ہے۔ یہ نعمتیں رات کو 3 بجے بندہ ٹی وی بھی دیکھے تو تھک جاتا ہے، آپ کے چہرے ابھی بھی تازے ہیں، یہ ایرادہ ملتی ہے۔ اس نعمت کی قدر کریں، اس نعمت کی قدر کریں، اللہ یہ نعمت ہمارے سینوں کے درمیان رکھے۔ اس ذکر کی برکت سے خدا ہمارے علم میں، عمل میں، مال میں، عمر میں، روحانیت میں، فکر میں، عقل میں، سوچ میں، انتخاب میں برکت، اعتدال، توازن نصیب فرمائے۔ آپ حضرات نے دور دراز سفر کیا، موسم بہت گویا کہ اپنے لحاظ سے بہت محبوب موسم ہے، انتظامات ہمارے پاس نہیں ہیں، یہ تو دعائیں کر گھر کے ایسی بارشیں ہوتی ہیں، ورنہ بارشیں کہاں نصیب ہوتی ہیں۔ اس موسم کو اللہ سلامت رکھے، ہمارے لیے عافیت والا بنائے۔ میرا آقا فرماتے تھے کہ نافعاً غیر ضارٍ، مولا ایسی بارش دے جو نفع دینے والی ہو، ضرر دینے والی نہ ہو۔ اگر تم گٹر خود صاف نہ رکھو تو پھر تم کو بارش نے ضرر دیا، ایسا نہیں ہے، وہ نفع دینے والی ہے، وہ نفع دینے والی ہے، وہ خیر دینے والی ہے۔ تم اپنے ظرف کو بڑا رکھو، اپنے برتن کو بڑا رکھو، خدا سے رحمت کا تقاضا کرو تو پھر اپنے برتن بھی بڑے رکھا کرو، تاکہ جب خدا دے اپنے شایان شان تو پھر تم لینے کی طاقت بھی رکھو، ورنہ گڑ گڑا کر خدا کی رحمتوں کا سوال کرتے ہو اور پھر جب دیا جاتا ہے تو پھر شکایتیں کرتے کہ روک دے، ہم سے پھیر دے، یہ ناشکریہ ہے۔ اللہ عطا فرما نافع غیر ضار، یا اللہ ہمیں اپنی نفع والی نعمت عطا فرما، ضرر سے بچا دے، نرم ہو، ٹھنڈی ہو، حلاوت والی، برکت والی ہو، عذاب والی نہ ہو۔ مولا جو ہم نے دعائیں کی اسے قبول فرما، جو نہ کر سکے اسے قبول فرما، جو کرنی تھی ہمیں یاد نہ رہی قبول فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب کو ہم سے راضی فرما دے، یا اللہ اپنے محبوب کو ہم سے راضی فرما دے، اپنے محبوب کو ہم سے راضی فرما۔ ہمیں نہیں پتا ہماری عمر ابھی کتنی ہے، عمر میں جوانی بچپن کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ماں کے پیٹ میں بچہ مر جاتا ہے، ایک دن کا بھی مر جاتا ہے، 20 سال کا جوان بھی مر جاتا ہے، 25-30 سال 35 سال عمر کا کوئی نہیں ہے، ایک لہجے کی پتہ نہیں ہے۔ مولا جب ہماری عمر کا ہمیں نہیں پتہ، ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و تو، اور ہمیں یقین ہے کہ ہم تیری بارگاہ میں بخشے گئے ہیں، ورنہ یہ طاقت اور یہ استطاعت اور یہ نعمت ہمیں نہیں ملتی۔ مولا بس اس نعمت پر ہمیں یقین کرنے کی، تو ہے اس پر یقین کرنے کی، موت ہے اس پر یقین کرنے کی، قیامت کے دن اٹھنا ہے اس پر یقین کرنے کی، گنبد خضرا میں ہمارے آقا ہیں اس پر یقین کرنے کی۔ مولا ہمارے دستگیر ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ہمیں یقین کی دولت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم ارزاقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دعا فرمائیے لنگر کا اہتمام جو ہمارے بھائیوں نے کیا، اللہ ان کے اس مال میں، علم میں برکت عطا فرما، محبت کا اظہار ہے نا، سبحان اللہ، ورنہ ہم میں کون سے سرخاب کے پر لگیں کہ ہماری تقریر کے لیے جناب جو ہے کہ لنگر ہو رہا ہے، یہ محبت کا اظہار ہوتا ہے، یہ حضور کی نسبت کا اظہار ہوتا ہے، ان کے لیے کوئی نہیں ہوتا کہ تقریر، اگر آج میں آج خدا نخواستہ تقریر نہ بھی کر رہا ہوتا تو لنگر ہوتا، اس لیے کہ حضور کے ذکر کے حوالے سے ہوتا ہے، ہماری کوئی شخصیت نہیں، ہماری جسے کئی آتے چلے جاتے ہیں، حضور کا ذکر کا دوام ہوتا ہے۔ حضور کسی کو غلامی کے لیے چن لیتے ہیں، وہ غلامی کے لیے لگ جاتا ہے۔ اللہ ان سچوں کے صدقے ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ حضور کے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں اٹھنے سے پہلے گنبد خضرا کا دل میں تصور لائیں اور حضور کی سچی محبت کا دل میں تصور لائیں کہ سرکار اپنے قبر مقدس میں بیٹھ کر ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، اور سرکار کو خوش کرنے کے لیے مل کر پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔